بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تسمم بالخير وبك يا فتاح يا رحمن يا رحيم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم سب لوگ اور کیسا گزرا آپ لوگوں کا ویکینڈ؟ خوش الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے اور خوش خرم اور الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان کہ ہمیں اتنے خوبصورت دن اور نعمتیں عطا فرمائیں اور ہمیں سب سے بڑی نعمت اپنی کلاس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جتنی مرضی کوشش کر لو نیت ارادہ بھی ہو بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ انسان کو آنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس بات پہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہم سب کو آنے کی توفیق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرتا چلا جا رہا ہے. کچھ چینج آ رہی ہے پریپ رمضان کا کورس کرنے کے ساتھ ساتھ لکھیں گے کچھ استقامت ہے نیک اعمال پہ یا جب کلاس ہوئی تو یاد آ کے اور کر لی اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس پہ قائم رکھے استقامت دے کوشش کرتے رہیں. جی بالکل بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ارادہ بھی کرتے ہیں نیت بھی کرتے ہیں کرنے کو دل بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن کبھی شیطان بلا دیتا ہے کبھی کوئی مصروفیت ایسی آ جاتی ہے کہ نہیں کر پاتا انسان. تو کوشش ضرور ڈس ہارڈ نہیں ہونا بالکل بھی کبھی بھی کیونکہ مومن کی شان یہی ہے کہ اس کا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. اور کیا اپنے اخلاقی اتوار کو ہم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں آداب کے حوالے سے اور اہل و عیال سے محبت حیا سچائی یہ چیزیں اپنے اندر لانے کی ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس میں کوئی امپروومنٹ ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. چیک کرنا اس لیے اچھا ہے کہ جب ہم چیک کرتے ہیں تو پھر اگر نہیں بھی ہو پا رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں توفیق دینا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی خواہش تو ہے. تو الحمدللہ ہر کلاس میں ہی ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ہم ایک اور کلاس میں اس چیز کو اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا مرتبہ دیکھ رہے تھے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہمارے محاسبہ شریف میں بھی یہ چیز ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی کہ مومن دوسرے کے لیے کیسے خیر خواہ ہوتا ہے. تو میرے سامنے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیاری دعا حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن یہ خاص احساس بخشا جائے گا کہ اس دن کو پکارا جائے گا, کہاں ہے میری عظمت و جلالت کے لیے آپس میں محبت کرنے والے, آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کریں, اللہ کی دی ہوئی اس نعمت دین اسلام کے حوالے سے, مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے اور خونی رشتے اپنی جگہ, لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنائے تھے, بہنیں بنائی تھی, یہ سارے مدینہ تھا, تو اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ یہ مومن کی شان ہی ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ معاملہ ہمیشہ سگے بھائیوں اور بہنوں جیسا کرتا ہے. پھر حضرت معاص ایک اور حدیث میں کی روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری عظمت و جلالت کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبر ہیں, انبیاء اور شہداء جن کی تمنا کریں گے. ترمذی کی روایت ہے, پہلے صحیح مسلم کی روایت. اور ہمیں بھی پھر ایک دوسرے کو سے اسی طریقے سے محبت کرنی چاہیے کہ ہمارا دل تو کرتا ہے نا کہ ہم بھی قیامت کے دن اللہ کے نور کے ممبر میں ہوں, اور ہم دعا کرتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سیئاتنا وتوفنا. تو ہمیں پھر یہ ان چیزوں کی ضرورت کے لیے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم, اور دوسری چیز یہ کہ حدیث یہ بھی ثابت کہ جب ہم کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں تو اس کا اظہار اس کے ساتھ ضرور کریں, کہ جب کوئی بھی آپ کے کلاس فیلوز بھی ہو سکتے ہیں, دوست بھی ہو سکتے ہیں, وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ہدایت کی طرف لانے والے ہیں, تو آپ ان سے اس چیز کا اظہار کر سکتے ہیں کہ میں آپ سے صرف اس لیے محبت کرتی ہوں کہ میرے دل میں آپ کی وجہ سے اللہ کی محبت آئے, یا مجھے دیکھ آپ کو دیکھ کے میرے دل نیک عمل کرنے کو کرتا ہے, یا میں نیکی میں آگے بڑھی تو آپ کی وجہ سے بڑھی, یا ہمیں ایک دوسرے سے تقویت ملتی ہے کہ ہم دونوں مل کے نیکیاں کرتے ہیں. کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, جیسے گروپس میں آپس میں لیسن یاد کرتے ہیں تو ایک یاد کرتا ہے تو دوسرا سوچتا ہے کہ اچھا اس نے یاد کر لیا, مجھے بھی یاد کرنی ہونا چاہیے, اس کو اللہ کا ڈر ہے, مجھے میرے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے, اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے, تو یہ چیز موٹیویٹ کرتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بہت فائدہ دے گی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے بن جائیں. جب ہمارے اپنے اندر یہ صفت آ جائے گی تو پھر ہمیں دوسروں کی فکر بھی ہو جائے گی, پھر دوسروں سے بھی محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا, اور پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اچھا یہ بعض لوگ آپ کو ایسے بھی ہوگا, بعض دفعہ شیطان ایسے بھی کرواتا ہے کہ قرآن کی کلاس میں آتے ہیں, سمجھتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور پھر کچھ کر نہیں پاتے, تو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, نوٹس بھی لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ان کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی, ان کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں آ رہا, کوئی حق بات کی طرف بڑھتے نہیں ہیں, پھر دوبارہ بھاگ بھاگ کے دنیا کی طرف بھاگتے ہیں. تو پھر ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی استقامت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ پھر دوسروں کو تنقید نہیں کرنا, ان پہ ٹانٹ نہیں کرنا کہ کیا ہے تم تو کلاس میں بھی آتی ہو, تو بھی اچھے طریقے سے ضرور سمجھائیں, کیونکہ یہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمت دے کے بھی اگر ہدایت کے راستے پہ نہیں آ رہے, تو پھر ان کو پیار سے سمجھائیں کہ دیکھو تم اپنے دل کی اصلاح, تھوڑی سی اصلاح کرو, اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والی بن جاؤ تو تمہارے اندر تبدیلی آئے گی. کیونکہ آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے وہ کہیں گے ہم تو کلاسز بھی سنتے ہیں, ہر وقت آتے بھی ہیں, ہمارا دل نہیں پھر بھی لگتا, تو پھر ان کو ٹپس دینی پڑتی ہیں کہ بھائی آپ کیسے اپنے دل کو بدل سکتے ہیں, کیسے اپنے دل کی اصلاح کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو, اب تو بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی دورہ قرآن بھی شروع ہو جائے گا, تو پھر اس کے لیے ہمیں ابھی سے کوششیں کرنی ہیں. اور یہ اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے نا کہ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں پھر باقی لوگوں کو بھی لے کے آئیں گے, تو کوشش کرنی ہے کہ ان لوگوں کو لے کے آئیں جو کبھی نہیں آئے, کیونکہ ان کے لیے خیر کا بہترین خزانہ بن جائیں گے آپ, اور مومن خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اب اپنی اٹینڈنس مارک کریں اور لدائک ٹائپ کر دیں آپ سب اپنی, ماشاء اللہ کافی لوگوں نے کی ہوئی ہے, جنہوں نے ابھی تک نہیں کی وہ کر دیں. ساتھ ساتھ اب ہم اپنی نماز کی اصلاح کر رہے ہیں, نماز کی دعائیں یاد ہو رہی جی, کوئکلی آپ سب اٹینڈنس ایک ہی, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جلد ہی ڈیٹ بتا دی جائے گی, اسی انہیں دنوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیا جائے گا. نئی کے اسٹارٹ میں ہے شروع ہوگا, لیکن ابھی ایگزیکٹ ڈیٹ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ساری انفارمیشن فلائر جلد ہی آپ لوگوں کو مل جائے گا جی. اب آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے نماز کی دعائیں یاد کرنا شروع کی ہیں, اور اگر آتی تھی تو اس کو ہم اپنی نماز میں پڑھ رہے ہیں جی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ دو تین دن میں ان شاء اللہ تعالیٰ بتا دی جائیں گی جی. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ استقامت دے اور خشوع و خضوع عطا فرمائے, اور جو چینج ہے نا وہ ہمیشہ انسان کو اچھے کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہے. تو یہ خوبصورت خوبصورت دعائیں جو ہیں نا, یہ ہماری عبادات کو اور خوبصورت بناتی ہیں اور ہمیں عبادت کا صحیح مفہوم بتائیں گی, کیونکہ ہم بعد میں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نماز کے بعد لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ جب ہم یہ سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نماز کے اندر بھی کتنی دعائیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے پاس بہت خوبصورت دعا ہے, قوما کی دعا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شروع کریں گے سادہ جی کے ساتھ اور پھر اس کو یاد کرنا بھی شروع کریں گے. تو شروع کرتے ہیں اپنے نماز کی دعا میں قوما کی دعا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز کے چند اذکار, اس میں سے ہم کریں گے قوما یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کی دعا. تھوڑا سا دوہرا لے میرے ساتھ, جب نماز شروع کی جاتی ہے اس وقت کی دعاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے استفتاح. استفتاح کیا ہے؟ فتح, فتح سے فاتحہ کھولنا. پھر اس کے بعد نماز میں جو کھڑا ہوا جاتا ہے پہلا, اس کے بعد کا وقت اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیام. قیام ٹھیک ہے, کھڑے ہونا. یعنی قیام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, قرآن پاک کا کچھ بھی حصہ, مخصوص حصہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع. جی رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائیں پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم یا کچھ اور. ٹھیک ہے, رکوع سے جب اٹھتے ہیں اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ قوما کہتے ہیں. آج ہم قوما کی دعا, یہ نام سارے یاد رکھنے ہیں آپ نے, قیام, رکوع, قوما. قوما کون سی جگہ؟ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے وقت, یعنی رکوع سے جب کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت کیا دعائیں پڑھیں گے؟ عام دعا جو ہم سب پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ نوٹ کیجئے گا. دعا کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. لفظ ترجمہ لکھیے گا, سمیع سن لی اللہ, اللہ نے لیمن, اس کی بریکٹ میں بات لکھ سکتے ہیں, اس کی, من جس نے, حمیدہ تعریف کی اس کی. ایک سٹریچ میں کیا ہوا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. یقین کیجئے اگر ہم رکوع میں جاتے وقت یہ لفظ توجہ سے پڑھ اور سن رہے ہو نا اپنے ہی لفظوں کے بولے ہوئے, تو ہمارا دل اطمینان میں پڑ جائے کہ جو کچھ ابھی تک میں نے نماز میں کہا مانگا اللہ نے اس کو سن لیا. ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے, یہی تو خواہش ہے. اور اللہ تعالیٰ ہے بھی السمیع, اور وہ خود کہتا ہے کہ فَبَئِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي, میں قبول کرتا ہوں دعا کو جب وہ مجھ سے پکارتا ہے. تو یقین رکھیے کہ آپ نے, میں نے سورۃ فاتحہ, دعا استفتاح, یعنی اللہ اکبر, استفتاح کی دعائیں, پھر فاتحہ, پھر قرآن کا جتنا حصہ پڑا ابھی تک نماز میں اللہ نے سن لیا. چلیے چند سیکنڈ آنکھیں بند کر کے سوچیں. اگلی ہی نماز جو ابھی شاید ظہر کی پڑھیں گے یا کوئی کسی بھی جگہ کی پڑھے گا, جو میں نے پڑھا ہے اللہ کو سنانے والا تھا. دیکھیں سب سے مشکل ہے دنیا میں کسی کو سنانا. بہت سارے لوگ تجوید اور حفظ اس لیے نہیں اٹینڈ کرتے کلاسز کہ سنیں گے تو ہم سنانا نہیں چاہتے, یا اکیلے میں سنائیں گے, سب میں نہیں سنا سکتے. اللہ سنتا ہے, غلط سنتا ہوگا ہمارا تو کیا پتا چلا. نماز ٹھیک کیجیے, سورہ فاتحہ کا ایکسنٹ ٹھیک رکھیے. اور جب کسی نے کوئی چیز سننی ہوتی ہے نا تو ہم اس کی کتنی ریہرسل کرتے ہیں, پہلے سے ایکشنز کرتے ہیں کہ جب وہاں جا کر بات کریں تو اگلے کو سمجھ آ جائے. تو یہ سوچ کے ساتھ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت اور نماز کو ٹھیک کرتا ہے. ٹھیک, تو سمع اللہ لمن حمیدہ, حمیدہ کا لفظ کر کے یہاں احساس دلایا گیا الحمدللہ رب العالمین. دیکھا جائے تو پوری نماز ہی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے کا نام ہے. دوسری دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے, اس کا بھی ترجمہ لکھیں گے ہم. ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ربنا, اے ہمارے رب, لک تیرے ہی لیے ہے, الحمد ساری تعریف, حمدن کثیرن تعریف بہت ساری, طیبن پاک, مبارکن برکت ہے, فی ہی اس میں. ایک سٹریچ میں ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اے ہمارے رب, تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے, تعریف کثرت والی, طیب اور برکتیں ہیں جس میں. یعنی آپ دیکھیں کہ قومے میں کھڑا بندہ جو تھوڑی دیر اٹھا, نوٹ کیجئے قومے کی کیفیت بڑی مختصر کیفیت ہوتی ہے, لیکن حکم کیا کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو. یہاں پہ کی ایشو بھی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رکوع میں جاؤ تو بالکل ایسے جاؤ کہ جیسے سیدھے جھکتے ہو, جیسے انگلش میں آپ کے 90 کا اینگل بناؤ. رکوع سے کھڑے ہونا, کمر بالکل سیدھی کرو. واضح حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جو رکوع اور سجدے میں سے اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھا نہیں کرتا. اپنی بھی نوٹ کریں, اگر دوسروں میں یہ کمی دیکھے تو ان کو بھی پیار سے بتائیں. رکوع سے اٹھ کر ہی ایک دم سیدھا ہوئے بغیر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا, یہ بہت لوگوں کا معمول ہے. اسی طرح بھی ایک سجدہ برا نہیں کیا تو دوسرے سجدے پہ چلے جاتے, یہ بھی درست نہیں ہے. بالکل سیدھے ہوں, پورا آپ کا جسم سیدھا. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بیک بون کا ایشو ہے, آج کتنی تکلیفیں ہیں. آپ اپنی نماز کے ایکشن سنت کے مطابق کر لیں, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے گی. یہ ساری نماز اصل میں فیزیوتھراپی ہے کہ آپ کی باڈی کو کس سٹریچ کی دن میں ضرورت ہے, کتنی دفعہ کتنی, اور جو لفظوں سے آپ ادا کرتے ہیں اس سے اللہ کی بڑائی ہے. تو دونوں دعاؤں کا خلاصہ کیا ہے دہرا لیتے ہیں, سب مل کے پڑھیں ذرا. آپ پڑھائیے اونچی بات سے. ایک بار پھر پڑھیں.
سمع الله لمن حمده.
سمع الله لمن حمده.
ایک بار پھر.
سمع الله لمن حمده.
سمع الله لمن حمده.
ربنا لك الحمد.
ربنا لك الحمد.
حمدا كثيرا طيبا.
Right.
اب آپ دیکھیے کہ ہر ایکشن میں جو بڑھا جاتا ہے نا اس میں حکمت ہوتی ہے. آپ نوٹ کریں کہ رکوع میں زیادہ زور اللہ کی تعریف پہ. رکوع کی کیفیت کس کی ہے؟ آپ ذرا سا اپنے آپ کو تصور سوچیں تو آپ رکوع میں گئے ہیں, اب آپ اس میں جھکے, جیسے وہ گھوڑا کیٹلز کہہ لیجیے ساری رکوع کی کیفیت میں نا, سر ان کا یا منہ لمبا سا ہوتا ہے تو وہ جھکا ہوتا ہے, تو وہ ایک کیفیت ہے. آپ اس کیفیت سے اٹھے تو قومے میں اللہ کی حمد کیوں کی؟ سوال ہے میرا آپ سے, سوچیے آپ خود اس کا جواب سوچیں. رکوع میں گئے, اب کھڑے ہوئے ہیں اور زبان پہ بس تعریفیں اللہ کی ہیں, کیا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اگر آپ کو مجھے گھوڑے کی طرح ایسے سر ہر وقت نیچے ہی ڈالنے والا بنا دیا جاتا تو کیا جس اینگل سے ہم اس دنیا کو آبزرو کرتے ہیں اور اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں دے سکتے تھے؟ یہ تعریف کا موقع ہے. نماز دن میں کئی بار اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ, ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں احسنی تقویم پہ پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم, اور ان چیزوں کو سوچا کریں. ویسے نہیں بھی وقت ملتا یا مصروفیت اتنی ہے, نماز کے وقت اپنا دل دماغ خالی کر لے, اور اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ وہاں نماز پڑھیں جہاں بالکل ارد گرد کچھ بھی نہ ہو. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی بھی آئے گی اور آپ اس کو اچھی طرح سے لے سکیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بار شور سے پھر پڑھ لیجیے مل کے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگوں کو مجھے امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج تھوڑا سا پالٹک بھی پرابلم کر رہے ہیں, جب آخر میں اسٹوڈینٹس دعا رپیٹ کر رہے تھے تو ہمارے پاس وائس نہیں آ رہی تھی, میں نے جب مائک لیا پھر وائس نہیں تھی. الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمتیں دے کے, اور ان میں سے کچھ تھوڑا سا رکاوٹ آتی ہے تو اس نعمت کی توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کی قدر کر سکیں, ورنہ تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ ہی لیتے ہیں. کیا سیکھا آج کی دعا سے آپ نے؟ بہت ہی خوبصورت دعائیں تھیں. کیا سیکھا آپ لوگوں نے کہ آپ کیا کریں؟ اب اسی احساس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. کیا فیلنگ تھی جب سادہ جی پوچھی تھی کہ رکوع سے جب سر اٹھا کے یہ دعا پڑھتے ہیں, سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, تو کیا فیلنگز آئی؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, گریٹفل ٹو بی ہیومن. جی بالکل. اور میرے ذہن میں ایک چیز یہ بھی آئی کہ یا اللہ تیرا اس بات پہ بھی شکر کہ ہم رکوع میں گئے اور تو نے ہمیں واپس سیدھا کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. اگر تو نہ چاہے تو ہم اسی طرح جھکے رہ جائیں. اس اینگل سے بھی سوچا ہی نہیں تھا. بالکل, یہ غور اور فکر اور تدبر کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق دیتا ہے کہ یا اللہ تو ایک تو نے اپنے آگے کھڑے ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی, پھر بہت سارے دیکھیں لوگ ہیں جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے یا اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. یا جو لوگ کمر کے پرابلم کی وجہ سے سجدہ نہیں کر پاتے, ان سے اس نعمت کا پوچھیں کہ کتنا ان کا دل کرتا ہے کہ زمین پہ سجدہ کریں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کی رحمانیت پہ پیار آتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں مرتے دم تک ایمان پہ بھی رکھنا اور ہمیں صحت مندی کی حالت میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم رکوع سجود کو بہترین طریقے سے کر سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ ان لوگوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو نو مسلم ہوتے ہیں کہ نماز ان کے لیے کتنی بڑی رحمت بن جاتی ہے. ہم تو ایک اپنی روٹین کی عادت سے بنا کے اس کو نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے اندر وہ روح نہیں آ رہی ہوتی. تو تو میں کسی کی فیلنگز اسی طرح نو مسلم کی کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور پھر جب میں سلام پھیرتا ہوں تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ مجھے اپنی پچھلی پوری زندگی میں نہیں ملی، مجھے وہ سکون نہیں ملا، مجھے وہ خوشی نہیں ملی جو مجھے نماز کی حالت میں ملتی ہے. تو میں یہی سوچی تھی کہ یا اللہ تو ہم پہ بھی ایسا کرم کر دے کہ ہمیں بھی اس نعمت کی اس حد تک قدر آئے کہ اس کو ہم فار گرانٹیڈ کبھی بھی نہ لیں. تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اب اللہ کے ساتھ بہترین طریقے سے رکوع کرتے ہوئے کھڑے ہوتے دل میں باتیں کریں اللہ سے کہ یا اللہ تیری کس کس رحمت پہ ہم شکر ادا نہ کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں پھر ہم آگے چلتے ہیں اعمال ایسے کہ فرشتے اتریں. اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ راہ خیر میں خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کا نصیب. تو اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ آگے تو اب رمضان بھی آ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کتنی سخاوت سے خرچ کرتے تھے کہ آندھی سے بھی تیز جیسے ہوا چلتی تھی ویسے وہ خرچ کرتے تھے. تو ہم اپنے لیے عمل کی بات دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والوں پر کیا انعام ہوتا ہے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان.
راہ خیر میں خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول. خیر کے راستوں میں خرچ کرنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے. جن سعادت مند حضرات کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو خیر کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں. اس بات کی دلیل صحیحین میں موجود ہے. یہ صحیحین کیا ہوتا ہے؟ بخاری اور مسلم، یعنی دو صحیح کتابیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کو پڑھ کے واقعی دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کچھ کریں. کیسے؟ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا. ڈر لگتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، کیونکہ آدھے حصے میں فرشتے کی دعا ہے اور آدھے حصے میں فرشتے کی بد دعا بھی ہے. کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا کر، جتنا کسی نے دیا اس کو اتنا عطا کر. بدل تو برابری کا ہی ہوتا ہے نا، اور اللہ کتنا عطا کرتا ہے؟ اس سے بہت زیادہ. کل کسی کی ایک بڑی خوبصورت شیئرنگ آئی ہوئی تھی، کوئی لسنر ہے آن لائن سے سنتی ہیں، تو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے سنا کہ اللہ کے راستے میں دیں تو 1 سے 700 ملتا. وہ آیتیں سنی ہوں گی نا جو سورہ بقرہ کی ہیں، سعودیہ میں رہتی ہیں، وہاں سے شیئرنگ تھی. تو کہتی کہ میں کہیں سے گزر رہی تھی تو میں نے کہا چلو، غریب بیٹھے تھے تو میں نے ان کو 10 ریال دے دیے. تو جب میں نے دیے تو میرے ذہن میں اس وقت خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو دگنا جیسے بھی کر کے دیتا ہے. تو کہتی ہوں سادہ آپ کو تھا کہ شام کو میرے ہسبینڈ آئے تو انہوں نے مجھے کیا دیا؟ انہوں نے مجھے 700 ریال دیے. کہتی میری زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ اکٹھے مجھے اتنے دیے ہوں. مجھے 100-200 دے دیتے ہیں اور گزارا ہوتا ہے، پھر جب چاہوں اور لے لوں. تو فرسٹ ٹائم انہوں نے مجھے 700 ریال دیے تو میں ہنس پڑی کہ وہ میں نے 10 دیے تھے تو وہ 700 میں بدل گیا. اور ایسے واقعات اور لوگ بھی شیئر کرتے ہیں، اور اٹس ٹرو. اللہ تو اس کو 70,000 میں بھی بدل دے، اس کے لیے کیا بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے والا بنا دے. اور آپ دیکھیے جو نہیں کرتا اس کا کیا، دوسرا بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ روکنے والے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے کے نصیب میں تباہی لکھ دے. تلف اردو میں آپ بولتے ہیں نا، فلاں کا مال تلف ہو گیا، یعنی کہیں بد دعا میں تو نہیں بندہ آیا ہوا اللہ کی، فرشتے کی بد دعا ہے نا. کبھی بھی آپ دیکھیے جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم غریب ہیں، یا تو الحمدللہ کوئی بھی نہیں غریب. اٹس ٹرو. ناروے میں کوئی غریب ہے؟ کتنے بڑے بڑے سر ہلتے ہیں. وہ کتاب ہم نے بدل دی، رزق کی کنجیاں، کیونکہ ساتھ ادھر کیوں پڑھانی ہے، ادھر کوئی غریب نہیں. رزق کی دعائیں، بہرحال وہ بڑی خوبصورت بک ہے، اللہ نے چاہا جب بھی موقع ملا سکھانی ہے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ بعض دفعہ بندہ مال کو روکنے کی وجہ سے بھی پکڑ میں آ جاتا ہے. اب آپ اپنے اوپر اس کو کوئی نہ لیں، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے، لیکن فرشتہ بہرحال بد دعا دے دیتا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں یہ کب ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رستے میں ضرورت ہو اور ہمارے پاس ہے،
اور ہم سنبھالے. صحابہ نے دیا, تبوک کے موقع پہ سب کچھ کیوں لیا, ضرورت تھی. بعد میں صحابہ نے جائیدادیں بھی بنائی, سونے چاندی بھی جمع کی, کوئی نہیں روکتا. تو مال برا نہیں ہے, بندے نے رکھا ہو اپنے پاس, کیوں جب اللہ کے رستے میں ضرورت پڑی میں نے پکڑا دینا ہے, پھر مجھے ضرورت پڑے گی میں اللہ سے پھر لے لوں گی. اتنا مان ہو جائے تو پھر تو بینکوں میں بھی تو یہ کچھ کرتے ہیں اب سارا دن. اب دے آتے ہیں, پھر ضرورت پڑتی ہے چیک کیش کر لیتے ہیں, کبھی کارڈ سے پے کر دیتے ہیں, کبھی کچھ وہ دے دیتے ہیں. اب ایک دفعہ بینک والا نخرا کرے کہ نہیں دینا, تو اگلی دفعہ آپ اس بینک میں تو نہیں اپنے پیسے ڈالیں گے نا. تو بینکوں پہ کیا اللہ سے زیادہ مان ہے؟ ہمارے پیسے کو بینک کھائیں پیئیں, چلے ہم نہیں بھی انٹرسٹ لیتے, وہ تو یوز کرتے ہیں, کوئی حق نہیں ہے. دو تین دن سے ایک چیز سامنے آ رہی ہے بار بار, کئی ساتھی مطلب اس طرح مجھے ایک سے زیادہ طرف سے یہ بات آ رہی کہ ہم کیوں نہ اپنے پاس ادھر ایک ایسا پروجیکٹ شروع کریں کہ جس میں ہم سارے ہی ساتھی اپنے مل کر کچھ پیسے جمع رکھیں اور لوگوں کو قرض دیں. یعنی قرض کس طرح کے چلیں, کسی پہ کوئی مجبوری آئی تو وہ پیسے اس میں دے, کمیٹی سے ملتی بھی چیز ہی ہوگی لیکن بہرحال کسی کی فوری نیڈ پوری ہو جائے. تو وہ کہہ رہی تھی اگر ہم اپنی ٹیم کے سارے لوگ اگر سارے ڈال دیں تو انشاءاللہ ایک بندے کا گھر تو آ سکتا ہے. تو بات تو بہت اچھی ہے لیکن اگر اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے تو اپنے فالتو پیسے کو روکا نہ کریں. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائز کروں, کسی جگہ بھی ڈال دیں, کسی غریب کے کاروبار میں پاکستان میں ڈال دیں, کہنا مجھے تم سے کچھ نہیں لینا, بس جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں تم سے لے لوں گی. وہ ایک جیسے اسٹیگنٹ واٹر ہوتا ہے نا, اس میں بو ہو جاتی ہے, پپوندی لگ جاتی ہے. چلتا پانی پاک ہے, کھڑا پانی ناپاک ہے, یہ آپ جانتے ہیں. آپ خود استعمال کر رہے ہیں, آپ کی ضروریات ہیں, آپ دے رہے ہیں, اٹس فائن. جہاں کوئی جمع جو تھا پڑا ہے اس کو بینک میں نہ چھوڑیں, اور گدے کے تکیے اور تکیے اور گدے میں بھی نہ چھپائیں. وہ بہت خطرناک ہے, آج کل چوروں کو پتا چل گیا کہ یہ گدوں میں رکھتے ہیں. وہ مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ اپنے ہی ساتھی کی ایک بات یاد آتی ہے, استاذہ یہاں تو لاکھ لاکھ کرون گدوں میں پڑا ہوتا ہے, آنٹیوں کی گدے میں چھپاتی ہیں, بدل دیا ہوگا. لیکن وہ چیز کا فائدہ کیا جو پڑی ہے؟ اور جو کرنسی ڈوبی تھی تو وہ پھر ڈوبا کہ نہیں ڈوبا؟ 18 سے کرون 12 14 پہ آ گیا نا, تو وہ گدے میں کود گیا. اور آپ نے وہ تو ہم نے ایک ویڈیو دکھائی تھی, مجھے یاد ہے جب لغت تھا, ادھر ناروے کی بات ہے, ادھر دکھائی تھی غالباً, کہ بینک میں لاکرز ہوتے ہیں تو اس کے اندر کیڑا لگ گیا تھا تو وہ کاغذ کھا گئے تھے, لاکھوں کے پیسے لوگوں کے کیڑے کھا گئے, تو وہ تو ویسے ہی کھا رہے ہیں. تو یہ فرشتے کی جو بد دعا ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ کھڑا پیسہ بڑھتا بھی نہیں, اس کی ویلیو ڈی ویلیو ہی ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمارے لیے اس بات پہ عمل آسان کرے. فرشتوں کے نزول کی دوسری دلیل مسند احمد اور ابن حبان میں موجود ہے. حضرت ابو دردہ سے روایت ہے, انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ما طلعت شمس قط الا بویسا بجنبتیہا ملکانی ینادیانی یسمیانی اہل الارض غیر الثقلین یا ایہا الناس ہلمو الى ربکم فإن ما قل وکفا خیر مما کثر والہا ولا ابت شمس قط الا بویس بجنبتیہا ملکانی ینادیانی یسمیانی اہل الارض الا الثقلین. یہ ہے دعا کے اگلے الفاظ, ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں آپ. اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا خلفا. ہر اس طلوع آفتاب کے وقت اس کے دونوں جانب دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور وہ دونوں بلند آواز میں پکارتے ہیں جسے جنوں انس کے علاوہ سارے زمین والے سنتے ہیں, اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ, کفایت کرنے والا تھوڑا مال غافل کرنے والے زیادہ مال سے بہتر ہے. آؤ, اور غروب آفتاب کے وقت اس کے دونوں جانب دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور وہ دونوں بلند آواز میں پکارتے ہیں جسے جنوں انس کے علاوہ سارے زمین والے سنتے ہیں, اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روکنے والے کے نصیب میں تباہی کر. اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی, مجھے یہ بات کرنے پڑھنے کے دوران خیال آیا, کچھ لوگ دیتے بھی بہت ہیں پھر بھی کم کو نہیں پڑتا ان کا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا؟ وجہ یہ بات ہے, اب جتنا دیتے ہیں نا فرشتہ دعا کرتا اللہ اس کو اور دے دے, تو شام تک اس کی تجوری میں اللہ اور ڈال دیتا. وہ شام کو اٹھ کے خرچ کرے گا نا تو صبح سے پہلے پھر آ جانا. اچھا جی انہوں نے روک دیا, ہوا کیا آپ کی فرشتے کی بد دو بلا کیسے لگتی ہے؟ بس اللہ اس کا مال ادھر ہی روک دے. بس 50,000 رکھ دیے تجوری میں, کہیں نہیں خرچ کیے. فرشتہ کیا کہے گا؟ اللہ اس کا مال طلب کر دے. وہ 50 بھی رہ جائیں تو بڑی بات ہے, اور نہیں آئیں گے. کچھ لوگوں کا سپیم, سپیم سمجھتے ہیں, یہ سرکل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, ساری زندگی اسی میں گھومتے ہیں. اچھا خرچ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شروع سے ایک مثال سنی ہوئی وہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص ہے کسی جگہ جاب کرتا ہے, شہر میں چھوٹی سی کوئی برانچ ہے وہاں اس ادارے والوں نے لگا دیا. وہاں صرف 10,000 کی ٹرانزیکشن سارے دن میں ہوتی ہے. وہ بڑا اچھا حساب کرتا ہے, آنا پائی لکھ کے دے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا ایفیشینٹ ہے. 2-3 مہینے بعد وہ کہیں گے بھائی آپ یہاں سے نکلے, وہ ہماری شہر میں ایک برانچ ہے وہاں چلے جائیں. یہاں وہ 10,000 کی ٹرانزیکشن سارے دن میں کر رہا تھا, وہاں پتا چلا 50,000 کرنے لگ گیا. جب وہ اس کو بھی مینٹین کرتا ہے تو وہ اونر دیکھتا ہے یہ تو بہت اچھا کر رہا ہے, وہ یہاں سے اٹھا کے کہتا ہے جائیں آپ ہماری مین برانچ میں چلے جائیں, وہاں روز 10,00,000 کا ٹرانزیکشن ہوگا. پہلے چھوٹے سے ٹرسٹ بنا, بیچ میں آیا اور بعد میں آخر میں کر دیا. اللہ تعالیٰ بھی ایسی کرتا ہے میرے آپ کے ساتھ. چھوٹے سے کاموں پہ ہمارا ٹرسٹ بحال ہو جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے کام لے لیتا ہے, پھر اور لیتا ہے, پھر نیکیاں لیتا ہے. وہ استقامت والی بات آ رہی ہے ادھر. تھوڑا کام کر کے کرتے جائیں پھر اور آگے بڑھے. دن بدن اگر آپ کی نیکیوں کے مواقع بڑھ رہے ہیں نا تو خوش ہو, اور اگر کم ہو رہے ہیں یہ اتنے ہی ہے تو خطرہ کریں کہ یہ کہیں پھنسے ہوئے تو نہیں اپنی جگہ پہ. رکھا ہوا کہیں نوٹ مل جاتا ہے. دیکھیے آپ سورۃ طلاق میں پڑھ چکے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو وہ گھومے ہوئے پیسے مل جائیں گے آپ کو, رکے ہوئے مل جائیں گے. ہم ادھر سے بچاتے ہیں وہ گاڑی لگ جاتی ہے, مکینک کو 2,000 دینا پڑتا ہے. جی تو بہرحال یہ کہ ہم اللہ سے چھپا نہیں سکتے, دوسروں سے تو چھپا لیں گے, اللہ سے تو ہم نہیں چھپا سکتے. تو یہ دینے سے اللہ زیادہ دیتا ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ کے ہم آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیے ڈرینیج ہوتی ہے نا, جیسے پانی نکل رہا ہے, اگر آگے کلاگ آ جاتا ہے نا تو اور پانی نہیں آتا. کلاگ نکل جاتا ہے تو سارا دن پانی گرتا رہتا ہے. کچن صاف کب رہتا ہے؟ جب پانی کھلتا رہتا ہے, گرتا رہتا ہے. تو یہ جو منی ہے نا یہ کلاگ کی طرح ہوتا ہے. یہ آتا ہے نا پھر دل میں اور بھی بڑے اس سے وسوسے آتے ہیں. اچھا پھر اس کے کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا 999 ذرا ایک دے دے میرا 1,000 پورا ہو جائے, وہ دے دیں گے. تھوڑے دن گزریں گے آپ کہیں گے بس وہ 9,999 ہو گئے ہیں, ذرا 10 دے دیجئے تو میرے پھر پورے ہو جائیں گے 10,000. وہ 999,999 کا چکر بندے کو پھر قبر لبے قبر تک پہنچا دیتا ہے. آخری پڑھیں گے آج کی نشست کا عمل. قطع رحمی کے باوجود صلہ رحمی کرنے والے پر فرشتے کا نزول. بد سلوکی کے باوجود حسن سلوک کرنے والے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ فرشتہ نازل ہوتا ہے بلکہ اس وقت تک اس کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ حسن سلوک کرتا رہتا ہے. ایسے خوش بخت شخص کا تذکرہ صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے کچھ رشتے دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں. دیکھیے اب اس نے خوبصورت تعریف آ رہی ہے رشتے داری کا حق کہاں تک ہے اور کیا مطلب ہے صلہ رحمی سے. کہا میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں, میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. یعنی جو میں کرتا ہوں اس کو الٹا ہی جواب ملتا ہے. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا. دیکھیں یہ بات اللہ کے نبی کی بڑی خوبصورت ہے, کیونکہ بعض دفعہ ایسے معاملات میں بندہ ایگزیجوریشن کر ہی چکا ہوتا ہے. اگلا اتنا برا نہیں کر رہا ہوتا جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم اتنا اچھا نہیں کر رہے ہوتے جو ہمارا خیال ہوتا ہے. تو کہا واقعی اگر جو تم نے کیسا ہے تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے. ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ ایسا رہے گا. کیا پتا چلا کس نے کیا تھا ایسا؟ آپ کو قرآن سے کوئی مثال یاد آ رہی ہے؟ لا تصریب علیکم اليوم, حضرت یوسف علیہ السلام. ہمیں کبھی کسی نے کنویں میں تو نہیں پھینکا نا آج تک. میں کہتی ہوں آپ کے رشتے دار آپ کا کھا گئے, آپ کو لوٹ گئے, آپ کی بچیوں کے رشتے کر کے توڑ گئے, بیٹوں کی شادیاں ہوئیں پھر ان کی بیٹیوں نے آپ کے بیٹوں کو خوش نہیں رکھا, بڑے سے بڑا غم دل میں لے آئی ہے, کسی نے آپ کو کنویں میں تو نہیں ڈالا. اور یہی جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بولا تھا؟ 13 اور 8. 21 سال کے دشمنوں کو جب قابو پایا فتح مکہ کے موقع پہ, تو سارے چھپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور آپ کو تھا کہ فاتح قومیں تو پھر تیر اور تلوار سے کم بات نہیں کرتی. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ آپ دیکھیے ذرا اللہ کے نبی کو کتنا کانفیڈینس تھا نا، اپنے دشمن سے پوچھے تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے. تو کہا میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تسری وج، کوئی پکڑ نہیں ہے، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے. بڑے حوصلے کی بات ہے. اور آپ لکھیں اگلی بات دیکھیں گے تو اگلی حدیث میں خود ہی وہ بات آ رہی ہے جو میں کہنے والی ہوں آپ سے، کہ حسن سلوک سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت اللہ کے نبی کی، یا رسول اللہ ان علی قرابتن اسلہم و یقطعونی و احسن الیہم و یسیئون الی و احلم عنہم و یجہلون علی فقال لئن کنت کما قلت. کتنا اچھا جملہ دیکھے، لئن کنت کما قلت، ایک ہی سینٹینس ہے. فکانما تصفهم الملا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. اے اللہ کے رسول، میرے کچھ ایسے رشتے دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. کریں لوگ برا، وہ کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے خدا. تو اللہ فرشتوں کو ڈال دیتا ہے، وہ آپ کے رشتہ داروں سے خود ہی نبٹ لیں گے جب تک تیرا رویہ ایسا رہے. صحیح عین کی ایک اور حدیث میں جس میں دو فرشتوں کے نزول اور مدد کے علاوہ فوائد ہیں، وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنی روزی میں فراخی یعنی اپنی منی انکم میں انکریز چاہتا ہے اور عمر میں اضافہ چاہتا ہے تو وہ صلہ رحمی کرے. تو یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، سچی بتاؤں یہ ہمارے جنت کے سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں اگر ہم ان کو ون سائڈڈلی ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں نے کیا تو وہ بھی کرے، وہ کرے تو میں بھی کروں، میں نے نہیں کیا اس نے نہیں کیا، تو یہ تو پھر آپ سارا دن دوسروں سے بھی کر سکتے ہیں یہ باتیں. تو رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا ہے. ابھی سے ایک حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پہ آپ اور میں اپنے آپ کو ٹٹولتے ہوئے آج اپنی بات کو پورا کریں گے. جو کچھ اس میں کہا، میں جڑتا ہوں وہ کٹتے ہیں. سوچیے میں جڑتی ہوں کہ کٹتی ہوں، میں ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤں اور وہ پیچھے کر دے. ایک صحابیہ تھی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میری ہمسائی ہے، میں اسے ملنا چاہتی ہوں ملتی نہیں، میں اس کو کھانا بھیجتی ہوں وہ لیتی نہیں. آپ نے کہا تو اس کی دیوار کے اوپر رکھ دے، تجھے اجر مل جائے گا، وہ چاہے لے نہ لے یہ اس کا اپنا معاملہ ہوگا. تو آج آپ اور میں اپنے آپ کو ہمیشہ اس چیز کو لے کر رکھیں کہ اللہ کا طرف سے مددگار آئے وہ بہتر ہے یا رشتہ دار بہتر ہے. اور عموماً آپ دیکھیں گے، عموماً ہمارے خاص طور پہ ماشاءاللہ پنجابی کلچر میں رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں ایکسپیکٹیشن، امیدوں کے ٹوٹنے سے. امیدیں رکھی ہوتی ہیں نا، جائیں گے تو وہ یہ کریں گے، پھر کیا نہیں، پوچھا نہیں، بھیجا نہیں، دیا نہیں، لیا نہیں، بھابھی کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، پوچھا نہیں، ذرا آگے بڑھ کے دیکھ کے چپ ہو گئی. آپ سوچ کے جائیں میں نے جانا ہے انہوں نے میرے سر میں ڈنڈا مارنا ہے، نہیں ماریں گے نا تب اس پہ خوش ہوں گے. اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے ڈیٹیچ کریں اور ایک اللہ پہ رکھو، پھر تھوڑا سا بھی کریں گے نا تو آپ کو اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے.
جزاک اللہ خیر واسم جزا سر جی، الحمدللہ. کیا سیکھا، کیا کرنا ہے آپ، ہم نے اپنے
پینٹری میں پانی تو زیادہ آ رہا ہے.
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ان دیا فلا، کیا خوشخبری ملی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو کیا ملے گا، رائے خیر میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہوگی، اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مشکل نہیں ہوگا. صلہ رحمی کرنی ہے، اگر کوئی برا بھی کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. انکریز ان مال، جی فرشتوں کی دعائیں کتنی ہیں ہمارے لیے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت اور رحمت ہے کہ ہم لوگوں سے توقع کرے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمارے گھر والے ہمارے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے فرشتوں کو لگا دی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور صلہ رحمی کرنا. جی، تو جب آپ کبھی خرچ کرنے کو نہ دل کرے تو یہ کہ ضرور سوچیں کہ جو فرشتہ ہے وہ میرے لیے کہیں بد دعا نہ کرتے، کیونکہ ہم نے یہ بھی چیز دیکھی نا کہ خرچ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ خرچ کرنے والوں کے لیے ان کا نصیب میں تباہی ہے. اور پھر دوسری دلیل بھی ہم نے اس چیز کے حوالے سے دیکھی، تو اب ہمارا اس بات پہ یقین راسخ ہو گیا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور دوسری چیز یہی کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو وہ کہیں اور نکل جائے گا. اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالنا ہے. پھر قطع رحمی کے باوجود صلہ رحمی کرنے والوں پر کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو انشاءاللہ تعالی ہم سب نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے کسی سے قطع رحمی نہیں کرنی، اور جو کوئی بدسلوک کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ ایک مددگار اس کے ساتھ کر دیتا ہے فرشتے کی صورت میں. جی، جو ٹوٹے ہیں ان سے جڑنا ہے. جی بالکل، یہ اپنی اولین کوشش کرنی ہے کہ جن سے تعلق کم ہے یا کوئی تھوڑا سا بھی دل میں کوئی ان کے خلاف گلہ شکوہ کوئی چیز ہے تو اس کو ختم کر کے ان سے ملنا ہے، ان سے تعلق کو جوڑنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. حسن سلوک بہترین چیز ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلامی آداب میں بھی اس چیز کو رکھ دیا کہ ایک بہترین معاشرہ اگر قائم کرنا ہے تو اس میں بھی حسن سلوک اگر بہترین ہوگا تو تبھی خوبصورت معاشرہ قائم ہو سکے گا. اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اگر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے تو اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں کہ یہ دیکھو اس کا تو رشتہ دار اس کے ساتھ برا کرے اور یہ اس کے ساتھ اچھا کرے تو یہ بڑا اچھا ہے اور وہ بڑا خراب ہے، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنا. اور پھر ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کو کتنے فائدے ہیں. آپ سے سننے فرمایا نا کہ جو شخص اپنی روزی فراغی عمر میں اضافہ چاہتا ہے تو صلہ رحمی کرے. تو جب ہمیں اس چیز کی خواہش ہے تو پھر اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے عمل میں یہ چیز آ جائے. اور آج ہمارا جو محاسبہ شیٹ ہے وہ بھی الحمدللہ اسی سے ملتی جلتی اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جیسی چیزیں ہمیں سناتا ہے ایک ہی سیکوینس میں تاکہ اس میں اور زیادہ خیر خائی کا جذبہ آ جائے. آج ہم نے جب مال خرچ کرنے اور صلہ رحمی کے بارے میں پڑھا تو اب جو ہمارا محاسبہ چیک لسٹ یا محاسبہ شیٹ ہے وہ اس کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ خیر خائی، اللہ کی مخلوق سے محبت اور زبان کی حفاظت، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتی ہوں تو پھر آپ لوگ مجھے بتائیے گا اس کا آنسر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین خیر خائی کا نام ہے. ہم نے پوچھا کن کے لیے خیر خائی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور پیشوان اسلام کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے. تو یہاں سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ دین کس کا نام ہے؟ اس حدیث سے ہمارے لیے عمل کی کیا بات نکلتی ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے. جی بالکل. اور کس کے لیے دین میں خیر خواہی کرنی ہے ہم نے؟ کیا ہم نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے خیر خواہی؟ نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور اس کی کتاب کے لیے، اور پیشوان اسلام یعنی جو اسلام کی پیروی کرتے ہیں، اور عام مسلمانوں کے لیے. پھر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے اسلام کی ان کو دعوت دیتے اور جب وہ ایمان لے آتے تو ان پہ کس چیز کی بیعت کرتے؟ یہی ہمارے اسلام کے پلرز میں سے بھی ہے. ان کو کس چیز کی نصیحت کی جاتی؟ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے حسب ذیل چیزوں پر کرنے کی بیعت کی، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خائی کرنے کے. تو یہاں سے ہمیں اپنے عمل کے لیے کیا بات ملی؟ کہ مومن کیا کرتا ہے، کن چیزوں پہ عمل کرتا ہے؟ سچا مومن نماز قائم کرنے پر، جی، زکات ادا کرنے پر، جی، نماز کی پابندی اور خیر خائی. وائس نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ فری لاکھ ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ کے لیے آواز صحیح ہوگی. ڈو گڈ گیو خیر، بالکل، اور اس میں حسن سلوک. سچا مومن کون ہوتا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں نا، تو اس میں دیکھیں کہ سچا مومن کون ہے. سچا مومن کون ہے؟ میں آپ کے ساتھ ایک حدیث کرتی ہوں. سچا مومن، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت سچا مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو آج یہاں سے ہم نے اپنے لیے عمل کی کیا بات لینی ہے کہ جی کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ، ٹیک کیئر آف آل، بالکل صحیح، جو آزمائش پر صبر کرتا ہے، جی بالکل. اور سچے مومن کے لیے ہمیں دین کی خیر کائی کرنے والوں کا ساتھ دینا ہوگا جب تک ہم دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز نہیں پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ ہمیں جو چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی خرچ کرنی ہے، اس کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور یہی اصل دین کی خیر خواہ. پھر ایک اور حدیث میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے گا نہ اس کو دشمن کے حوالے کرے گا، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی مشکل کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور کریں گے. تو ہم سب کو پھر کیا کرنا ہے؟ اور جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا. اس میں ہمارے لیے تین عمل کی باتیں ہیں. کیا کرنا ہے ہم نے؟ فکری لکھیے گا. جی اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنا ہے، کسی مسلمان کو مشکل میں دیکھے تو اس کی مشکل کو دور کرنا ہے. یہ ہمارے اپنے محاسبے کے پوائنٹ ہیں. اور آگے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، کب تک؟ جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. تو ہم سب کو کیا کرنا ہے کہ ہر حال میں پیچھے نہیں ہٹنا. اور یہ آج کے دور میں یہ چیز ہمیں بہت کم نظر آتی ہے نا کہ دوسروں کی مدد کرنا. ہر ایک اپنے آپ کو بہت مصروف سمجھتا ہے اور نہیں مدد کر پاتا، اور پھر اس چیز کو عذر بنا لیتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا تھا، میں کیا کرتا. لیکن اصل خیر خائی کیا ہے اور اسلامی آداب میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کہ پوری کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار کرنا جہاں تک ہو سکے، اور اسپیشلی مظلوم کی مدد کرنا تو بہت اہم ہے. پھر آ کے دیکھیں زبان کی حفاظت، ہمیں یہ بہت بڑی چیز ہے. اس میں ہم نے اپنے لیے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا کیسے استعمال کرتے ہیں. مومن کو اپنی زبان کن باتوں سے روکنی چاہیے؟ کیسے کنٹرول کریں گے؟ جی جھوٹ نہیں بولنا، بالکل. آپ اپنی زبان کو اور کسی سے جھوٹ، ہم ایک کام بہت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غیبت بہت کرتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور بد کلامی سے بچنا ہے، نہ حق بات نہیں کرنی، بالکل صحیح، کسی کو لان تان نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اور لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دی. آپ اپنے کمپیوٹر کو ری اسٹارٹ کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پھر آواز آئے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے. تو یہاں سے جی فحش گفتگو سے بھی بچنا ہے، بالکل صحیح. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم نے اپنے لیے عمل کی کیا بات لی کہ اگر ہمیں بولنا ضروری نہیں اور تو جہاں ہماری بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں بولیں، لیکن چپ رہنے میں عافیت ہے اس سے. اور پاکیزہ بات کیا کہنا کیا ہے، لکھیں گے آپ لوگ پاکیزہ بات؟ ہم کسی کو نیکی کی بات کہتے ہیں، خیر کی بات کہتے ہیں، بھلائی کی، تو وہ بہترین صدقہ بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے مومن کی پہچان کیا بتائی ہے، کہ وہ بیکار باتیں نہیں کرتا. تو ہم نے اپنے لیے محاسبہ کرنا ہے، اپنے چیک لسٹ میں اس چیز کو دیکھنا ہے، کیا میں فضول گفتگو تو نہیں کرتی، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اچھا مسلمان بنا، بہترین مان بنا، اور ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے ساتھ خیرخائی کا جذبہ ہمارے اندر ہو، اور ہم دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ کرنے والے ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی 10 منٹ کی بریک ہے، اور بریک سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ واپس آئیں گے، تو پھر ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، الأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوترق التجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لك والبر لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سب بریک سے واپس آ گئے کیسے ہیں آپ سب لوگ دن بدن بہت زیادہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہوگا ہو رہا ہے نا کیونکہ رمضان قریب آ رہا ہے ہر دفعہ ہمیں ایک نئی محاسبہ شیٹ ملتی ہے اور اعمال ایسے کہ فرشتے اترے اس میں ہر دفعہ ایک نئی چیز ہم سیکھ رہے ہیں پھر ایک دعا نئی سیکھ رہے ہیں رکوع و سجود میں نماز میں مختلف جو ہماری حالتوں میں جو پڑھنے کی ہیں تو الحمدللہ میرے گمان کے مطابق زیادہ تر آپ لوگوں کو تو آتے ہی ہوگا دعائیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں اگر خود کو آتی ہیں آگے دوسروں کو فارورڈ کریں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ایسا ہے کہ اسٹارٹ کرتے ہیں جو بک ہم لوگوں نے اسٹارٹ کی ہے نیکی کا حکم دینے میں اور برائی میں روکنے میں خواتین کا کردار اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آج ہم اس میں کیا کہتے ہیں ان شاء اللہ اینڈ پہ ہم ایک اسٹارٹ میں پھر ریکیپ کریں گے ٹھیک ہے جی کسی کا کوئی کوشچن کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں تو نہیں رہنے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جی صحیح جی نہیں ہے تو ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس پہ ان شاء اللہ اینڈ پہ بات کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو رمضان کی تیاری اس پہ بھی ہم بات کریں گے تھوڑی سی اینڈ پہ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ابھی نیکسٹ دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا سکھاتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیار ہیں اگلے سبق کے لیے چلیے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے ہم آج اگلا حصہ شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو بھی چیزیں اس میں آتی ہیں اس کو اس تناظر میں سمجھتے ہوئے جہاں وہ کہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے انداز سے بھی سمجھیں کہ ہمارے لیے اس میں اپلیکیشن کیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ تبلیغ کرتے ہوئے حکمت سے کام لیا جائے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو انجیکشن لگانا کہاں ہے پہلے کتنی دیر ڈھونڈتے ہیں وہ کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کتنے پروٹوکول سے پھر ایک انجیکشن لگاتے ہیں نا اس کے باوجود بھی مریض کو درد ہوتی ہے تو یہ جملے لکھ لیں تبلیغ کا کام بھی دوسرے کو انجیکشن لگانا ہے اس سے بھی سخت ہے آپریشن ہے کسی کا ڈیسیکشن ہے کیونکہ کوئی انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کو ٹوکا جائے بچہ بھی نہیں پسند کرتا کہ اس کو روکا یا ٹوکا جائے تو جب آپ یہ کام کرنے لگے تو حکمت سے کریں بچہ چھری سے کھیل رہا ہے تو آپ جا کے ایک دم اس کی چھری پکڑے کھینچے تھپکم پیل کرے تو کیا ہوگا آپ خود جانتے ہیں کہ بچے کا بھی ہاتھ کٹنے کا ڈر ہے آپ کا بھی کٹے گا ہمارے ہاں آج کے دور میں تبلیغ کے نام پہ جو گھریلو تبلیغ میں دوسری تبلیغ کو بات نہیں بھی کر رہی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے خواتین کی تبلیغ کا اور ابھی جو اس کا پہلا ہی اسٹیپ چل رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتے داروں میں خاندان میں گھر میں ون بائی ون تبلیغ. اب اسی کے اندر ہم نیکسٹ پڑھیں گے جس میں اجتماعی بات ہے نا. تو آپ اس وقت یہ سب سنتے وقت بھول جائیں گے یہ کسی درس دینے والے کی بات ہے, یہ کسی امام کی بات ہے, عالم کی بات ہے, امر معروف نہیں نہی منکر کرنے والوں کی بات ہے, تبلیغی جماعت کی بات ہے. نہیں, یہ آپ کی اور میری بات ہے اور اس کام پہ ہم میں سے ہر ایک اپوائنٹڈ ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہا, تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اور تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے قریب والوں کا. تو یاد رکھیے یہ سب سے اہم ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں. جو ایک خاتون, ایک لڑکی, ایک عورت, ایک ماں, ایک بہن, ایک بیٹی, ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا جی ہم سے درس نہیں ہوتا, ہم نہیں درس دے سکتے, جی لوگ ہماری بات نہیں سنتے, جی ہمارے گھر والے اجازت نہیں دیتے کہ جاؤ اور کہیں دین کی بات کرو. یہ اس کی بات نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کر بھی رہے لیکن بھونڈے طریقے سے, معذرت کے ساتھ, برے طریقے سے. یہ ہمارے ہی بیچ جو بوئم ہے نا, یہ ہمارے آگے آتے ہیں. یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی قریب رہنے والا, اور میری نظر میں قریب رہنے والوں میں سب سے قریب تعلق بچوں کا ہوتا ہے. جب ہمارے قریب ترین رشتے دار یعنی ہمارے بچے جو ایک وقت تھا ہمارے وجود کا حصہ تھے, جب وہ ہماری بات نہیں مانتے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی اپنا ہی ایرر ہے. یہ بیج ہم نے بویا تھا, اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو اس سارے موضوع میں آپ ہمیشہ یہ اپنے آپ کو رکھیں, یہ میری بات ہے, یہ مجھے کرنی ہے, یہ میرے سے متعلق ہے. تو آج ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک میں 16 واقعہ پڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتم من بالخیر. نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داری. اس بک میں سے ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں قریب کے لوگوں کو خواتین کا اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, اس کے واقعات. ہم 15 واقعات پڑھ چکے ہیں, آج ہم 16th یعنی 16 واقعہ پڑھیں گے. اور واقعہ کن کا ہے؟ طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کا انہیں قریبی لوگوں میں مال خرچ کرنے کی تلقین کرنا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنے پاس مال جمع ہونے کے سبب پریشان ہو. ذرا رکیے ادھر ہائی لائٹ کریں, میں پھر بولوں, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے توجہ نہ دی ہو. کس بات پہ پریشان ہوئے طلحہ بن عبید اللہ؟ اپنے پاس مال جمع ہونے میں پریشان ہوئے. ہم کس بات پہ پریشان ہوتے ہیں؟ ختم تو اللہ نہ کرے کبھی ہم میں سے کسی کا ہو, کم ہونے پہ. ختم کبھی ہوا؟ جب آپ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہے ہاتھ میں پلے, اس وقت بھی بہت کچھ ہوتا ہے, کہیں پراپرٹیوں کی شکل میں, کہیں زیور کی شکل میں, کہیں گھر کی شکل میں, اور کہیں کوئی جمع شدہ کی شکل میں. لیکن ہم اس کو مزید بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ پریشان ہو گئے. اور یاد رکھیے جس کو مال کا کانسیپٹ سمجھ آ گیا, وہ اپنے اکاؤنٹ میں یا اپنے نام پہ بڑی بڑی رقمیں اور فگرز دیکھ کر ایسی پریشان ہوتا ہے جیسے کوئی اپنے خلاف کچھ گناہوں کی لسٹوں کو دیکھ کے. کیونکہ مال آ گیا الحمدللہ حلال سے, اب یہ مال کہتا ہے کہ مجھے خرچ کرو. یہ جو ہمارے کلچر میں, دنیا کا تو مجھے کم پتا ہے لیکن اپنے کلچر کا پتا ہے کہ ہم بعض وقت روز کی ضروریات کو ترک کرتے ہیں. بعض مرد ایسے ہیں کروڑوں ہیں ان کے پاس لیکن روز کے خرچے پانی پہ گھر میں جھگڑا کرتے ہیں. بعض لوگ اپنے بیوی بچوں کو, گھر والوں کو, ان کی ذمہ داریوں کو آج سندے پہ پورا نہیں کرتے لیکن اس دن بھی وہ کروڑوں کی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اس کو ری انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بتاتا ادھر ڈالنے سے یہ ہوگا, اور تعلقات بگڑتے ہیں, تلخیاں آتی ہیں. حالانکہ یاد رکھیے کہ جو مال ہے نا, یہ آپ کو دوسروں کی دعائیں دلوانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. میں اس چیز پہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے خاص طور پہ اپنے ملک میں تو یہ چیز وبا کی طرح ہم ہے. مرد مشینیں بن کے کما رہے ہیں, کوئی گول نہیں ہے کتنا کمانا ہے, ہماری لمٹ کیا تھی, کہاں رکنا ہے, کیا اینڈ پہ نہیں, کمانا کمانا. بڑی اچھی بات ہے آپ کمائیے اور اس کا کچھ حصہ الگ کر دیجئے جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو ضروری ہے, آپ کی بیوی کو ضرورت ہے, آپ کے گھر والوں کو ضرورت ہے. بیسکس پوری کر کے جتنا مرضی لگا دیجئے, جو مرضی کریں کوئی روکتا نہیں ہے, لیکن کہانی اس سے اپوزٹ ہے. تو یہ لوگ مال کے جمع ہونے پر پریشان ہو جاتے تھے. بیوی نے اس پریشانی کا کیا حل نکالا؟ ان کی زوجہ محترمہ حضرت سعدی رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ مال قرابت داروں میں تقسیم کرنے کی تلقین کی. بیوی تھی, ہم ہوتے تو کیا کہتے, مجھے ایک سیٹ اور بنوا دیں, مشکل پڑے گی نا پھر میں آپ کو دے دوں گی, آپ کو وہ کام آئے گا. ہم لوگ اپنے اوپر لگانے کو پسند کرتے ہیں. اور یقین کریں ہم میں سے اکثر کا مسئلہ ہی کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں ہماری پریشانیوں کی بہت بڑی وجہ یہ کہ ہمارے پاس بہت ہے. خواتین کے پاس کپڑوں جوتوں زیورات کی شکل میں بہت ہے اور مردوں کے پاس وہ اتنی لمبی چوڑی فگرز اور اتنے پروجیکٹس ہیں اس کی صورت میں بہت ہے. دے دیجیے سارے رشتے داروں میں بانٹیے, دیکھیے آپ پریشانی نہیں ہوں گے. ریلیکسڈ اپنی ضرورت کا رکھے, کچھ فیوچر کے لیے رکھے, انویسٹ بھی کریں. یہ نہیں اسلام کہتا کہ سارا پکڑ کے دے دو, بٹ آج کو تو پہلے دیکھو. کچھ لوگ آج کو قربان کر کے نہ آنے والے کل کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ہوتا کہ جب وہ جاتے ہیں تو کروڑوں نہیں اربوں چھوڑتے ہیں اور بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور پھر بعد میں کم ہی لوگ ہیں جو ابا جی کو دعا بھی دیتے ہوں گے. انسان کو اپنی بیسکس ضروری ہے. مثلا یہ دیکھیں نا کہ آپ میں سے کوئی ایسی سسٹر ہیں جو یہاں آنے سے پہلے اگلے ہفتے کا جو کھانا ہے وہ پکا کے آئی ہوں. مثال ایک ہفتے بعد آپ کے گھر میں دعوت ہے تو آپ اس کے لیے چکن کو میرینیٹ کر آئی ہوں اور بریانی کا مسالہ بنا آئی ہوں, اور اگر کر بھی آئی ہیں لیکن آج دوپہر میں جاتے ہی کھانا ہے یا کھلانا ہے وہ نہ بنایا ہو. عقل مندی ہے. بچے پوچھے ماما کیا پکا رہی ہیں, خبردار ہاتھ نہ لگانا, یہ پانچ دن بعد کھانا ہے. بے وقوفی ہے نا. تو آج کی فکر کرنی ہے, اور آج کی فکر میں جینے والے ہی اصل میں اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں. آئیے واقعہ پڑھتے. امام طبرانی نے یہ روایت نقل کی ہے طلحہ بن جاہیہ سے, اور انہوں نے اپنی دادی سے, دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں پوتے, یہ ہائی لائٹ کریں, اللہ کے نبی کے قریب کا دور یعنی صحابہ اور پھر صحابہ کے بچے اور ان کو بچے, یہ روایات میں اس طرح تیسری نسل تک پہنچتے ہیں یعنی صحابہ پھر ان کے بچے. مثلا حضرت عمر, ان کا بچہ ابن عمر, تو بعض دفعہ ابن عمر کا بچہ پھر حضرت عمر سے روایت کرے گا, تو دادا ہی ہوئے نا. تو یہ خوش قسمت لوگ تھے, یہ ماحول تھا دین کا گھر میں. کیا نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن میرے پاس طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میں نے انہیں خلاف معمول کیفیت میں پایا. میں نے عرض کیا آپ کو کیا ہوا ہے, کیا آپ نے ہمارے ہاں کسی ناپسندیدہ بات کو دیکھا ہے جس کی وجہ سے آپ چپ ہو گئے. یہ بھی ہائی لائٹ کریں. دیکھیے ابھی تو ہم صرف یہ بک پڑھے نا, اگر آپ کو میں حدیث بڑھا دوں ایک حدیث میں سے دسیوں چیزیں نکلتی ہیں عمل کی. جیسے اس حدیث میں سے پہلی تو دیکھ لی کہ مال کی کثرت نے ان کو پریشان کیا. دوسری چیز دیکھیے کہ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھا جس کی وجہ سے آپ چپ ہو گئے. یہ ہے تبلیغ. بیسٹ وے ٹو ڈو دعویٰ از سائلنس. اگلا آپ کو دیکھے تو سوچے یہ چپ کیوں ہے, یہ بات کیوں نہیں کر رہا میرے سے, یہ مجھے کچھ کہہ کیوں نہیں رہا. ہم بول بول کے اگلے کی بھی مت مار دیتے ہیں, اپنا گلا بھی خراب کر لیتے ہیں, اور پھر جب ہم بولیں گے نا تو ہماری بولنے کی ایک ٹک کی ویلیو نہیں ہوتی. کم بولیں. جو بات آپ خاموش رہ کے سکھا سکتے ہیں نا اس میں اپنے لفظ ضائع نہ کریں, اور جو بات آپ لفظوں سے سکھا سکتے ہیں نا اس میں جملے نہ بولیں, اور جو بات ایک جملے سے آپ سکھا سکتے ہیں نا اپنے غریبیوں کو اس میں آپ گھنٹے کی تقریر نہ کریں. بچے بھی کہتے ہیں اب امی کی ٹیپ شروع ہو گئی ہے, اب دادو بھی بولیں گی, خوب بولیں گی, جب خود تھکیں گی تو چھوڑیں گی. یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے ریئیکشن میں پھر ہم خود ہی پریشان ہوتے ہیں. خاموشی کی بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے. تو ناپسندیدہ چیز کسی میں دیکھیں, بھائی میں دیکھیں, بہن میں دیکھیں, بچے میں دیکھیں, بچی اس کا شعور زندہ کرنے کے لیے اسے بات ہی نہ کریں. وہ سوچے گا میں نے کیا کیا. اچھا بس ہم پتہ کیا سوچتے ہیں, میں کسی سے اس لیے ناراض ہوں کہ اس نے میرے ساتھ کچھ برا کیا. یہ تو عام ناراضگی ہے نا, یہ تو ہمارے کلچر میں بڑی فیورٹ ہے. مجھے پوچھا نہیں, مجھے کھلایا نہیں, مجھے دیا نہیں, مجھے لیا نہیں, میری بات نہیں مانی. نہیں, یہ وہ ناراضگی کہ میرا آپ سے کوئی لین دین نہیں ہے. آپ اپنی حالت پہ غور کرو, آپ کی اپنی زندگی اپنے لیے درست نہیں ہے, یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے. تو خاموش رہنا سیکھیں. جب آپ خاموش رہیں گے نا کثرت سے تو آپ کی تھوڑی سی بات پہ بھی لوگ کان دھریں گے, اور آپ جب سارا وقت بولیں گے تو پھر لوگ انتظار کریں گے کہ کبھی یہ ناراض ہو جائیں دو دن میرے ساتھ تاکہ مجھے یہ باتیں نہ سننی پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. خیر آگے دیکھیے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ تو ایک مسلمان کی بہترین بیوی ہے, اور یہ ازراہ تکبر نہیں کہا بلکہ حقیقت کے بیان کی خاطر کا. یعنی دیکھیں نا, اپنے آپ کو مسلمان کا اور بیوی کو بہترین بیوی کا, یہ ہے شوہر بیوی کا پیار. یہ نہیں کہا کہ آپ تو ایک بہترین شخص کی مسلمان بیوی ہے, بات تو وہ بھی ٹھیک تھی, خود کو مسلمان کی حد تک یہ ایک منیمم درجہ, اور بیوی کو ان کی تعریف کر دی کہ آپ تو بڑی اچھی بیوی ہیں, آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں گا, یہ مراد ہے. اصل بات یہ کہ میرے پاس مال جمع ہو چکا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا کروں. انہوں نے جواب میں کہا اس میں آپ کے لیے پریشان ہونے کی تو کوئی بات نہیں, اپنی قوم کے لوگوں کو بلائیے اور اس مال کو ان میں تقسیم کر دیجیے. ہے یہ مشورہ دینے کی طاقت؟ یہ مانگیے. میرا دل کرے اس حدیث کو الگ سے ایک کلپ بنا کر ہم دوسروں سے شیئر کریں, اور اگر آپ اچھے طریقے سے بات کریں, نتائج کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے, لیکن اگر یہ حدیث کتاب کھول کے بغیر ایگزیجوریشن کے بہت لمبی چوڑی کہانیاں کیے بغیر اگر آج جا کے آپ اپنے گھر والوں سے شیئر کریں, تو سوچ تو پیدا ہوگی نا کہ مال کی کثرت بھی جان ہنیری چیز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دوسرے کو نیکی کی رغبت دلائیں, یہ ضرور شیئر کرنی چاہیے. اور اس کو الگ سے کام کر کے جتنی بات ابھی تک ہوئی ہے, 5-10 منٹ کی اگر بات بنا کے لوگوں تک دے تو شاید بہت بڑی سوچ لوگوں کو مل جائے. خیر, بیوی کا مشورہ پسند آ گیا. کہنے لگے, جاؤ اے غلام, میری قوم کے لوگوں کو بلاؤ. سادی کہتی ہیں کہ میں نے خازن سے پوچھا انہوں نے کتنا مال تقسیم کیا, یعنی بیوی کا مشورہ سنا اور رشتہ داروں کے پاس جا کر مال بانٹنے لگے. تو ذات خازن آج کے دور کیشیئر کہہ لیجیے, خزانچی کہہ لیجیے. تو بیوی پوچھتی ہیں آج کتنا مال تقسیم کر کے آئے ہیں. اس نے جواب دیا 4 لاکھ. یہ کب کی بات ہے 4 لاکھ؟ 4 لاکھ اس دور کی بات ہے جب ایک ایک اشرفی بہت تھی. آج کی تو شاید یہ خربوں کی بات ہے. اور بانٹ کے آگے ساری پریشانیاں بھی دیا ہے ساتھ لوگوں کو. آج دل کھول کے بیٹھے, یقین کریں, یہ کلاک ہے. کلاک سمجھتے ہیں؟ آپ کا گٹر بند ہو جاتا ہے نا سنگ کا, پھر آپ کہتے ہیں کوئی چیز آ گیا, رکاوٹ, کلاک. پیچھے سے پش مارتے ہیں نا تو پانی سارا نکل جاتا ہے. ایک پش مارنے کی دیر ہے اپنے مال کے اوپر, سارے دل کے گندے کینے بغض ختم. اپنے ہاتھ سے دے دلا کی دعائیں لے کے جائیں دنیا سے. صلہ رحمی پہ دعائیں ملتی ہیں, عمر میں برکت ہوتی ہے اور رزق بڑھتا ہے. اور آپ کہتے ہیں انہوں نے 4 لاکھ دے دیے. ہائے اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا. واللہ ہی اللہ کی جو سنت ہے, 4 پہ کم از کم 7 کا ضرب لگا لیجئے, ان کو 2.5 لاکھ روپے تو وہیں مل گئے ہوں گے, اور اللہ اس سے زیادہ دینے پہ قادر ہے. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ بات سمجھ تب آتی ہے جب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہوتا. خیر, واقعہ کتنا خوبصورت ہے یہ, اس میں سے عمل کی باتیں. پہلی بات دیکھیے کہ طلحہ کی نظر میں مال کا جمع ہونا خوشی کی بات نہیں تھی بلکہ فکر مندی کی بات تھی. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ, کیونکہ ان کی نظر مال کے سبب پیدا ہونے والے فتنوں پر تھی. آج بھی دیکھیں بگاڑ کی انتہا مالدار گھرانوں میں ہوتی ہے. انہی کے بچے بگڑتے ہیں, ادھر ریسورسز بہت ہیں, مرتے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, سارا دن کمائی کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ مزدور ہیں, سڑکیں بناتے ہیں, گلیاں صاف کرتے ہیں, یہ غریب کیا کر لیں گے؟ صبح گھر سے کوئی روٹی پہ ساگ رکھ کے کھاتے ہوں گے, دوپہر کو ادھر محنت کر کے کوئی تھوڑا دال سا کھاتے ہوں گے, گھر جا کے تھکے ہارے اپنی فرائض پورے کیے سو گے. ان کو کیا پتا کہ فن اینڈ فرولک کیا ہے, اور ان کو کیا پتا کہ 1000 روپے کا ایک ایک برگر کھانا ہے اور 2000 کا پیزا لینا ہے. یہ بےچارے رات کو سوتے ہیں, صبح اٹھ کے کام پہ لگ جاتے ہیں. اب انہیں کی جیب میں اگر 2-2 لاکھ روپے ڈال دیا جائے تو یہاں تو ہی دکھیں گے. پھر دل چاہتا ہے کچھ کرے, کچھ اور اظہار کرے. تو لہٰذا یہ چیز سوچنے کی ہے. دوسری خوش نصیب بیوی, مسلمان بیوی اپنے شوہر کو اسی کے رشتہ داروں میں مال خرچ کرنے کی تن کر رہی ہے. اور کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ نے ایسی بیوی دی. اچھا, یہاں ایک بات نوٹ کریں, یہ بھی نہیں کہا سادی نے کہ میرے رشتہ داروں کو دے دیں, وہ میرے بھائی, میرے باپ. بس صبح ہمیں اپنے داروں کو دینا بڑا آسان لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے, شوہر کے رشتہ دار. اور مال بھی تو شوہر کا ہی تھا نا, تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو بھی ایسا بنا دے. تیسری بات ہے کہ بیوی کا مشورہ دینا, یہ بھی چیز آپ کو اس میں سے دکھ رہی ہے. مشورہ بھی مانگا, بیوی نے مشورہ بھی دیا, اور ان کے مشورے میں اتنی تاثیر تھی کہ شوہر نے 4 لاکھ خرچ کر دیے. آپ اور میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری بات نہیں مانتے؟ نہیں. ذالک اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو آج سے اپنے لیے نیت کیجئے کہ میں نے اپنے شوہر کو اچھا مشورہ دینا. دے کے دیکھیے, پھر آپ اس کی بہاریں سنبھال ہی نہیں سکیں گے. یہ آزما کے دیکھ لیں چند دن. شرط تو نہیں اللہ کے ساتھ لگانی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے. تو بہت خوبصورت واقعہ تھا نا. اب اگلا واقعہ دیکھیے گا, یہ بھی ام سلمہ کا ہے. وہ کون تھی پیچھے کل والے سبق میں؟ ام سلیم. یہ کون ہے؟ ام سلمہ. ام سلیم کون تھی؟ انس کی ماں, صحابیہ تھی, دور سے اللہ کے نبی کی رشتہ دار تھی. اور ام سلمہ کون ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مسکین کو کچھ دے کر بھیجنے کا حکم. حضرت ام سلمہ کے ہاں کچھ مسکین لوگ آئے اور اصرار اور تکرار سے سوال کیا. ایک عورت نے انہیں باہر نکل جانے کا حکم دیا تو انہوں نے اس عورت کو ایسے کہنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ ہر مسکین کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس بھیجائے. حدیث انہوں نے بیان کیے. حافظ ابن عبد البر نے ام الحسین سے یہ روایت بیان کی ہے. وہ میں سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھی، کچھ مسکین لوگ آئے اور ان سے اصرار اور تکرار کے ساتھ سوال کیا، انہی مسکینوں میں عورتیں بھی تھیں۔ میں نے ان سے کہا نکل جاؤ۔ ام سلمہ نے فرمایا، لڑکی، ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیا پتا چلا؟ ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی ایسا جملہ استعمال کرے تو وہ حکمن نبی کی حدیث ہی کے مرفون آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بلکہ اس سے اپوزٹ کرنے کا حکم دیا ہے، اور کم از کم ہر ایک کو ایک ایک کھجور ہاتھ میں تھما کر واپس کر دو، یعنی سائل کو جھڑکو نہیں، ومسائل فلا تنہر، اور کچھ دے دو، ایک کھجور دے دو۔ کس سے باتیں پڑھیے گا اپنے لیے عمل کی بات؟ پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے کے جذبے کے سبب ام سلمہ نے مسکینوں کو کچھ دیے بغیر واپس بھیجنے سے منع کیا، تو ہم سب کو بھی اسی کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی کی بات پر جس حد تک عمل کر سکیں کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ آپ بھی دہرائیے گا اور یہ بڑی پیاری بات ہے، اس کو یاد کر لے، کیا ہے؟ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تا حد استطاعت، یعنی جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کو بجا لو۔ تو ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو اپنے لیے حکم سمجھنا چاہیے۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف بات کا ام سلمہ نے اختصاب کیا، یعنی ام سلمہ کی خوبی کیا تھی کہ اللہ کے نبی کی بات کے خلاف ایک عمل ہوتے دیکھا تو چپ نہیں رہی، اس پہ انہوں نے دوسروں کے اختصاب کیا، اگرچہ وہ بات انہی کی تائید میں کہی گئی تھی، اور اس بات کا رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان والو، انصاف اور سختی پر قائم رہنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے ہو اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو۔ تو کیا سیکھا ہم نے اس واقعے سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ضرور آنا چاہیے کہ ہر مانگنے والے کو دیں تو یہ تو سڑکوں کے کنارے کھڑے ہیں، ان کا کیا کریں؟ چوکوں پہ، چراہوں پہ، لاہور میں مجھے ابھی اتفاق نہیں ہوا اس طرح کی پبلک ٹریولنگ کا، لیکن کراچی کے 2 ویک میں سے کافی زیادہ ٹریول ہوا ہمارا، اور رش اتنا کنجسٹڈ ہے ساری سڑکیں، ہلکی سی گاڑی ہلکی بھی ہو نا، رکنے تو دور کی بات ہے، چاروں شیشوں میں چار، اور جو تکلیف دہ بات میرے لیے اس دفعہ ہے وہ کہہ کے بچے، ینگ عورت اور بچے، اب بڑے بیکرز نہیں مجھے دکھے، وہ کہیں اور ہوتے ہوں گے۔ چراہوں پہ ایک جگہ ہم گئے، کچھ کام تھا تو وہاں گاڑی چاچا نے روکی تو ہم دونوں نکلے، تو بعد میں یہ میرے ہسبینڈ میرے پاس کہتے ہیں، کوئی کپڑا ہے تمہارے ہاتھ میں، کپڑا دے دو، یعنی ان سلا کپڑے تھے، تو کہہ رہے یہ دے دو۔ میں نے کہا کیا ہے، اسے کیا لگنا ہے کرنا؟ نہیں، وہاں ایک بچہ ہے تو اس نے شلوار نہیں پہنی ہوئی نا، پاجامہ نہیں پہنا، چھوٹا بچہ، تو ماں کی وہ کہتی اس کے پاس کپڑے نہیں ہے، تو اس کو یہ کپڑا دے دو وہ پہنا لے۔ میں نے کہا وہ کیسے پہنے گی، پہنائے گی کدھر ہے؟ میں نے دیکھا تو وہی ایک عورت ہے، تو وہ بچے کو، گود کا بچہ سال کا شاید، لے کے بیٹھی ہوئی ہے، تو نیچے سے ننگ ہے، اب سارا شہر آتا ہے اور کھول کے دکھا رہی ہے اس کو کس کس کپڑے نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ کپڑا اس کے کس کام آنا ہے؟ میں نے کہا اوکے میں کچھ کرتی ہوں۔ اسی جگہ جہاں ہم اترے بیٹھے تو سامنے دیکھا تو ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک دکان تھی نا، تو پھر ہم وہاں گئے، پھر وہاں اسے کہا کہ کوئی بچے کی ٹراؤزر، شلوار، نکر، جو کچھ ہے وہ دیکھو۔ اس نے 2-3 چیزیں دکھائی، وہاں سے نہیں خریدی اور لے کر آئے۔ وہ کہہ رہا ہے کس کے لیے لینا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ وہ بچہ ہے سامنے نا، اس کے ناپ کا، کہتے ہیں اب اس کو پہنا کے جائیے گا۔ کیوں؟ اس نے ابھی تھوڑی دیر بعد واپس کرنے آ جانا ہے مجھے۔ اور یہی ہوا، ہم اس کے پاس آئے تو وہ وہاں نہیں تھی، تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ کہیں اور تھی، تو ہم گئے تو اس کو دی نکل، پیسہ دو، پیسہ دو۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ پہناؤ، زبردستی کر کے ہم نے اس کے بچے کو نکل پہنائی، اور یہ پیشہ ہے۔ اور وہ لوگ دکان روز ادھر ہوتی ہیں، کل آئے، وہ جو سامنے تھا دکان والا وہ کہتا ہے یہ کل آئے گی تو پھر نہیں بچے نے پہننا ہوگا۔ اور سڑکوں پہ اب یہ جو بات ہے نا، میں آپ کو سکھانے کے لیے بتا رہی ہوں، یقین کریں میں آپ کو سچ کہوں کہ موڈ خراب ہو جاتا تھا، کوئی کام آپ کر رہے ہیں نا، اب جہاں گاڑی رکے، اب ہم پاکستان کے لوگ جو ہے نا، ہمیں اندازہ ہے، اور اب تو کچھ کثرت سی ہو گیا۔ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ، انہوں نے یہ کچھ نہیں دیکھا، ہر سڑک کے جہاں گاڑی رکتی ہے چار شیشوں میں، یہ مجھے کہتے ہیں کچھ دے دیتے ہیں، پیسے جو جیب میں ہوتے ہیں جتنا کبھی نوٹ اٹھا کے دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یا میرے پاس ان کے لیے کھانا ہوتا تھا، یقین کریں سینڈوچ ہے، برگر ہے، جوس ہے، لے کر ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ کتنی دیر لائن میں لگ کے ان کے لیے کچھ لیا کھانے کو، چھوٹے چھوٹے بچے پاؤں پڑنے لگے, ایسے پیچھے کپڑوں کو پکڑنے لگے. انہوں نے پکڑ کے وہی جو میں نے ان کا کھانا بھی ہم نے اور بھی لوگ تھے خریدا, وہ پورے کا پورا کھانا اس کو دیا. مجھے بہت آئے, میں نے کہا کہ یہ اس کو ہی دینا تھا تو آدھا گھنٹہ پہلے کیوں لگا. میں نے کہا اس کو کیا لگے یہ کیا ہے, کتنا مہنگا کیا ہے, آپ کیا کریں. پھر میں کیا کرتی تھی کہ کینڈیز آپ کو یہ کرنا سکھا رہی ہوں, سب کو دینا نا آپ 100 روپے کی کتنی 10-12 کینڈی 20-25 چھوٹی سستی آتی ہوں گی نا, بچے تو ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. بچوں کو کینڈی دے دیں, سیب رکھ لے, اورنج رکھ لے اور کھانا دے تو سچی بات ہے خوش نہیں ہوتے وہ, ان کو پیسے چاہیے. پھر اسی طرح سے ایک اور کیا مطلب اس طرح کے بہت سارے واقعات صرف 8-10 دن میں ہم نے دیکھے. ایک چیز دینا تو دوسری, ہاں ایک جگہ گاڑی رکی تو ان کے بسکٹ تھے تو انہوں نے اٹھا کے تو اس آدمی کا اچھا خاصا, اور وہ جو ہمارے ساتھ چاہتا تھا کہنے لگا یہ ڈرنک ہے اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں اسے بات نہیں ہو رہی. خیر جو اسے بات کرنے لگے ہمارے, ہم کسی کے انتظار میں کھڑے تھے, وہ اس نے ہماری کھڑکی پکڑ لی, انہوں نے پکڑ کر اس کو بسکٹ کا بند پھینک دیا تو کہتا اب چائے دلاؤ, وہ ہوٹل ہے ادھر سے مجھے پیسے دو میں چائے پیوں گا. انہوں نے کہا تو اس کے پاس کہنا مجھے چائے چاہیے وہ تمہیں چائے دے دے گا. جتنی دیر ہماری گاڑی وہاں کھڑی رہی اس بندے نے نہیں چھوڑی ہماری گاڑی. موڈ خراب جس کام پہ گئے وہ دل نہیں کرتا. مجھے تو عجیب لگتا تھا کہ مجھے کہ آپ اپنا موڈ نہیں خراب کریں, لیکن مجھے ایک تو تکلیف ہوتی تھی, دوسری وحشت. میں کھانا کوئی گاڑی میں اب رکھنا چھوڑ دیا تھا کہ انہوں نے نہیں کھانا کھائیں گے تو گھر میں کھا لیں, یہ ان کے نصیب میں نہیں. اور گھر میں بھی رکھا ہوا نا تو میں ان کو دیکھتی ہوں کہ جیبوں میں ڈال کے لے جاتے تھے جو ڈیٹس نٹس, ایک چکر میں جائیں گے سب ختم. چلے اچھی بات ہے, لیکن دیکھیے کہ یہ پروفیشنل پیکرز ہیں یہ بچے. اتنے میں نے کہا چلو ان بچوں کو نماز پڑھتے ہو, نہیں آتی. انہوں نے پھر یہ بچوں سے ایسی باتیں بھی کرتے تھے, لیکن ان کو اسکول چھوڑ کر آپ نے جب مانگنے پہ لگا دیا تو اب بتائیں اب یہاں اس حدیث پہ آپ کیسے عمل کریں. تو فتق اللہ مستطاعت, چھوٹی چھوٹی 2-2 روپے کی, 4 کی, کوئی سونف کوئی سپاری کوئی ایسی چیز کوئی رکھ لیا کرے وہ دے دیا کرے, پیسے نہ دیں ان کے ہاتھوں میں, پیسے تو ان سے دوسرے لے جاتے ہیں. اور کھانے کی بھی چیز ایسی دیں کہ یہ فوراً کھا لیں. یعنی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ناشکری ہے نا, اور مجھے صاف ناشکراپن دکھتا تھا کہ جس کو جو دے دیں گے نا وہ اس پہ خوش نہیں ہے, تو یہ نہ شکریہ نہ قدری کی بھی بات ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کے میرے لیے عمل یہ ہے کہ جو دے, لیکن برا نہ کہ ان کو, بعض لوگ بدمیزی کرتے ہیں گالی دے یہ ہے وہ ہے, زیادہ بات نہ کریں اور زیادہ ان کو برا نہ کہ, جو دینا ہے وہ دے دیجیے اس کے بعد آگے بڑھ جائیں, بات نہ کریں زیادہ. آگے چلتے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا بھائی کو شادی کرنے کا حکم دینا. حضرت عبداللہ بن عمر نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی بہن ام المومنین حضرت حفصہ نے ان کا احتساب کرتے ہوئے انہیں شادی کرنے کا حکم دیا. امام شافعی نے عمر بن دینار سے روایت نقل کی ہے, یقیناً ابن عمر نے نکاح نہ کرنے کا ارادہ کیا تو حفصہ نے ان سے فرمایا شادی کرو, اگر تمہارے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور وہ تمہارے پاس زندہ رہا تو تمہارے لیے دعا کرے گا. دیکھیں کتنی پیاری نصیحت ہے کہ کسی کو شادی کی اور کوئی حکمت نہ سمجھ آئے تو یہ تو ہے کہ آپ کے لیے اولاد ہوگی جو بعد میں صدقہ جاریہ بنے گی. تو عمل کی باتیں کیا ہیں؟ حضرت حفصہ کی یہ جو بات ہے امام مسلم نے ابو ہریرہ سے بھی اس میں کچھ تھوڑے سے الفاظ سے فرق کیا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثۃ, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے, اور وہ تین چیزیں کون ہیں؟ الا من صدقت جاریہ, صدقہ جاریہ کا کوئی کام اس نے کیا, او علم ينتفع به, اور علم سکھایا جس سے بعد میں نفع حاصل کیا گیا, او ولد صالح یدعو له, یا نیک اولاد جو اس کے لیے بعد میں دعا کرے. تو یہ حدیث آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے, بہت خوبصورت حدیث بھی ہے اور آسان لفظ ہے, اور بہت جگہ یہ کوٹ ہوتی ہے ہر جگہ. مجھے تو لگتا ہے جہاں بھی کوئی فوت ہوتا ہے یا لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں تو میں اس حدیث کو ضرور مینشن کرتی ہوں. تو کیا پتہ چلا کہ شادی کی ایک حکمت نیک اولاد کا ملنا اور بعد میں اس کا صدقہ جاریہ بننا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ابن عمر نیکیوں کے کمانے کے بہت شوقین تھے, بلکہ ضرب المثل تھے, لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ آپ میں نیکی کی جتنی طلب ہے, یعنی ابن عمر کی جیسی نیکی کی آپ میں حرص ہے. تو یہ چیز حضرت حفصہ کو چونکہ پتا تھی, بہنیں بھائیوں کا مزاج بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں, تو انہوں نے پھر شادی کرنے کی حکمت میں یہ بات بتائی کہ نیکیوں کا موقع ملے گا. دیکھیں یہ سیکھنا ہوتا ہے تبلیغ کرتے ہوئے. اگلے کا ویک پوائنٹ کیا ہے, اگلے کا فوکل پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کے شوہر کا اور ہی کچھ ہوگا, آپ کے ایک بیٹے کا کچھ اور ہوگا, آپ کے دوسرے کا کچھ اور ہوگا, آپ کی بیٹی کا کچھ اور ہوگا, بس ہر ایک کا وہ ویک پوائنٹ لے کے اس کے مطابق چلے, اس کو آگے لے کے چلے. آپ کہتے ہیں نماز پڑھو تو یہ تو حکم ہے, کسی کو اگر لالچ ہے تو آپ اسے جنت کی بات کریں, کسی میں خوف ہے تو اس کو جہنم سے ڈرائیں. ہم ڈرنے والے کو اگر جنت کی باتیں بتاتے رہے کو فائدہ نہیں ہونا, اور جو بہت ہی خوش فہمیوں میں مبتلا اس کو جہنم سے ڈراتے رہے تو نہیں فائدہ ہوگا. تو انہوں نے اپنے بھائی کا مزاج پہچانا, اور یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے. بالکل جیسے ڈاکٹر دوا دینے سے پہلے مزاج پوچھتا ہے, آپ کو ڈسپرین سے الرجک تو نہیں ہے, آپ انسولین تو نہیں لیتے. اور یاد رکھے ریئیکشن ہے آج بہت سارا ہمارے گھروں میں, جو لوگ ہماری باتیں نہیں مانتے, اچھی بات کو سنتے نہیں, بری پہ رکتے نہیں, یہ بہت بڑی وجہ ریئیکشن بھی ہے. ہیں اور بھی بہت ساری وجہ, ان کا بھی قصور ہے, ڈسٹریکشنز بھی ہیں, ماحول بھی پروموٹ کر رہا ہے, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ شروع سے جس ماں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہو بڑے ہو کے وہ بچے اس کی بات نہ مانے. میں نے نہیں کبھی دیکھا. مجھے بے شمار ایسی سسٹر سے ملنے کا موقع ملا کہ جن کے بچوں کو دیکھ کر واقعی حضرت اسماعیل یاد آ جاتے ہیں کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ مکتب کی کرامت تھی یا کسی کا فیضان نظر تھا. اور میں سوچتی بہت ہوں جب میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں, ہمارا بہت زیادہ رہتا ہے, ہمیں اب اپنے رشتے دار اور غیر میں کوئی فرق نہیں لگتا. میں آپ کے میں سے بھی کسی کے گھر جا کے رہ سکتی ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں لگتا, کیونکہ ہم مسلمان بہن بھائی ہیں. یہ تکلفات نہیں ہے کہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے, جس کے ساتھ جو موقع مل جاتا ہے. تو میں نے وہاں جا جا کر دیکھا ہے, اتنے بہترین گھرانے, اتنا پیارا ماحول, دل ہی نہیں کرتا وہاں جا کے واپس آئے. اور کبھی بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جا کے ایک دن گزارنا مشکل ہوتا ہے. جو چیز میں نے دیکھی ہے نا, کلوز کمیونیکیشن, ہم چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ ٹکنے نہیں دیتے. شوہر بیوی آپس میں بھی لیے دیے رہتے ہیں, کچھ جھگڑتے ہیں, کچھ خاموش رہتے ہیں. ایک نیچرل زندگی ہونی چاہیے گھر کی. کامیاب کرانا کانسیپٹ جس میں ہر بندہ اپنے جذبات کے اظہار کر, یہ لکھیے بات. دیکھیے لوگوں نے تو کہا نا فریڈم آف چوائس, فریڈم آف ریلیجن. گھر وہ گھر ہے. میں آپ کو آئیڈیل ہوم یا آئیڈیل ریلیشن شپ کی ایک ریسیپی دے دیتی ہوں. بہترین گھرانہ وہ ہے, فیملی کہہ لے, گھرانہ کہہ لے, خاندان کہہ لے, جہاں ہر بندے کو اپنے جذبات کے اظہار کا پورا موقع ملے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھے. یہ کولڈ بار ہوتی ہے, یہ صرف بس اسٹیشن ہے جہاں سارے لوگ آ کے بیٹھے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں. اپنے وقت پہ ایک کام پہ نکل گیا, دوسرا اپنے کام پہ چلا گیا, تیسرا اسکول چلا گیا, چوتھا ادھر چلا گیا, پھر خاص وقتوں میں جمع ہوئے, سب کو میس میں بیٹھ کے کھانا کھانا پڑا. یہ ہاسٹل تو ہوتا ہے, گھر وہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے شوہر سے اپنے دل کی بات نہ کروں؟ کیا مجھے مزہ آئے گا ان سے بات کرنے کا؟ دل کی ہر بات, میں نہیں کہتی دوسروں کی چگلیاں کریں, غیبتیں کریں. کیا وجہ ہے کہ میں اپنے بچے سے اپنی دل کی بات نہ کروں؟ اور کیا بڑی بات ہے کہ میرا بچہ میرا اشارہ نہ سمجھے؟ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے قریب کریں گے, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. اور یہ جو ہے نا ہمارا ٹاپک, یہ ریئلی از اے بگ ٹاپک. اگر صرف اس ٹاپک کو میں سمجھانے کے قابل ہو گئی اور آپ سمجھ گئے, تو آپ سب کے گھروں میں خیر آنی چاہیے. یہ کتاب برائے کتاب نہیں ہے, پڑھنا برائے پڑھنا نہیں ہے, یہ کتابیں آپ کے گھر میں پھر رہی ہیں. آپ کو ان کتابوں کے اوپر اس باتوں کو اپلائی کرنا ہے. آج بیٹھ کے سوچیں, میرے گھر کا ایشو کیا؟ کیا میں بہت بولتی ہوں؟ کیا میں نے اپنے بچے کو ڈھیٹ کر دی ہے؟ یا میں بالکل نہیں بولتی, میں ڈل ہوں, میں خاموش شیطان ہوں کہ برائی دیکھ کے نہیں بولتی؟ میرا اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں, بچوں کی بات بار بار اس لیے آ رہی کہ عورتوں کا کمیونیکیشن ہے ہی بچوں سے. ہر گھر میں تو بہن بھائی نندے دیور جیٹھ نہیں ہوتے. ہر گھر میں آپ دیکھیے کہ اپنے بہن بھائی بھی نہیں ہوتے. عموماً جن سے ہمارا دن بھر واسطہ ہوتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں, یا شام کو شوہر ہے. تو بچے اور شوہری کی بات کر لیں یا ملازموں کی بات کر, کیا میں ان کے ساتھ کلوز کمیونیکیشن رکھتی ہوں؟ کیا وہ میرا دکھ درد سمجھتے ہیں؟ کیا وہ میرے حالات کو پہچانتے ہیں؟ دیکھیے ضرورت کے لیے تو سب جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ واسکیاں بھی ہماری اتنی باتیں کیوں سنتی ہیں؟ پھر آ جاتی ہیں اگلے دن, ضرورت آتی ہے ان کو. تو ابھی بچوں کی ہم سے ضرورتیں وہ تو جڑے ہوئے ہیں. شوہر کو اب کوئی اس وقت دوسری بیوی کے ملنے کی امید نہیں ہے, تو وہ ہمیں برداشت تو کر رہے ہیں. لیکن رشتوں کی خوبصورتی کہ آپ قریب ہیں, آپ دور ہیں, آپ کا دل ایک ساتھ ہے. دور بیٹھ کے آپ کہہ دیں اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہوں گے, اس وقت وہ یہ سوچ رہی ہوگی, اس وقت وہ یہ ریئیکٹ کرے گی, اس بات کو سن کر رہی ہوگا. اور جب بات ہو تو 100% بات سچ نکلے. سب کام چھوڑ دیں نا, ایک عورت شاپنگ کرنا چھوڑ دے, گھر کا کام بھی چھوڑ دیں, ماسیاں بہت ہیں آپ کے پاس ادھر, چھوڑ دیں ان کے اوپر. لیکن آپ اس پہ کام کریں کہ میرا گھر کیا ہوم سویٹ ہوم ہے, کیا یہ ہیپی فیملی ہے. اور آپ اپنی زندگی میں یہ کر لیں. ورنہ دیکھیے ایک فطری محبت تو رہتی ہے. وہ بچے جو ساری زندگی ماں باپ کی بات نہیں مانتے, ماں باپ کے مرنے پہ روتے, ہائے ہم کتنے بدبخت تھے, ہم نے اپنی ماں کی نہیں سنی, ہائے اب باپ بھی نہیں رہا جو ڈانٹتا تھا. پہلے تو رات کو گھر آتے تھے ڈرتے تھے ابا جی ڈانٹیں گے, اب تو کوئی بلاتا ہی نہیں. پہلے تو بلاتے تھے, اب تو کوئی فون ہی نہیں کرتا چاہے چار دن گھر نہ ہو. کہتے ہیں نا اس کا کیا فائدہ, زندگی میں تو خوشی نہیں دی. اور آپ دیکھیں کہ بعض مائیں اس بات پہ کڑتی ہیں کہ ان کے بچے کیا کہتے, پیسے تو آپ کم دیتے ہیں, آپ کی کون سی ضرورت نہیں پوری ہو رہی, تو کوئی ضروری ہے کہ ہم بھی آپ کے پاس بیٹھے, رائٹ. تو یہ ٹھنڈے رشتے ہیں, یہ خاندان نہیں ہے. رشتہ وہ جو آپ کے دل کے اندر خون کی طرح رچاؤ. تو یہ ساری باتیں مجھے آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں گی. اگر ہر بندہ, اب مجھے تو نہیں پتا آپ کے حالات کے نہ مجھے اس کی ضرورت ہے, لیکن آپ کو میں ایک سوچ دینا چاہ رہی ہوں اس ٹاپک کے دوران کہ کم از کم ہم اپنے گھر والوں پر تو کام کریں, باقی باتیں تو مجبوریوں کی نظر ہو جاتی ہیں. گھر میں تو کوئی نہیں روکتا نا آپ کو اچھی بری بات کے روکنے ٹوکنے سے. اپنے شوہر سے آپ مزاج سمجھیں, میرے شوہر کیا پسند کرتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے ان کا, بس ان کے ساتھ بات کرے. ایک دن میاں صاحب یہ بات, پہلے دن بڑا پیار بڑی محبت, دوسرے دن ذرا سی بیگانگی, اور تیسرے دن پھر تلی بھی دے سکتے ہیں اور پھر ان کو سوچنے کا موقع دیں. یہ باتیں مرد مانتے جس پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب بات بگڑ رہی ہے, اب مجھے اس کی ماننی پڑے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے. اگلا واقعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ابن ہشام کو عورتوں سے علیحدگی سے روکنا. سات دن ہشام نے رومیوں کے خلاف جہاد میں شرکت کی غرض سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. نوٹ کریں, ایک ایک جملے پہ غور کریں, جہاد میں جانا چاہ رہے ہیں اور بیوی کو طلاق دے دی. یہ کیا تو کہ کیا سارے طلاق دے دے کر جائے, کوئی بات ہوگی نا. پڑھتے ہیں, پھر مدینہ طیبہ آئے تاکہ اپنی غیر منقولہ جائیداد کو فروخت کریں. غیر منقولہ کیا ہوتی, پیسہ تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کر سکتے ہیں نا, تو زمین تو نہیں کیری کر سکتے, تو پراپرٹی مراد ہے اس سے. غیر منقولہ جائیداد کو فروخت کر کے سامان جنگ خرید کر جہاد کے لیے نکل جائیں. انہوں نے اپنے اس پروگرام کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے روبرو ذکر کیا تو انہوں نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا. امام احمد نے سعد بن ہشام سے یہ روایت نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا رضی اللہ عنہا اور عرض کیا, ام المومنین, میں عورتوں سے بغرض جہاد علیحدہ ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا, ایسے نہ کرو, کیا تو نے یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی جس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی صورت میں بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بلا شبہ رسول اللہ نے شادی کی اور آپ کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوئی. تو کیا بات پتا چلی کہ سعد بن ہشام نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں جہاد پہ جانا, لیکن طلاق اس لیے دے رہے ہیں کہ نہ رہے بیوی نہ پیچھے کی ذمہ داریاں اور سارا اپنا مال اسباب بیچ کے چل پڑو. تو یہ بات دیکھنے میں تو بڑی پیاری ہے. تصوف کے نام پہ تو لوگ واہ 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 سبحان اللہ کہیں گے, لیکن سنت نہیں اس کو مانتی. تو آپ نے ان کے اس عمل پر روکا اور حضرت عائشہ نے قرآن کی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اس کی بات کی. پھر دوسرے اس میں ایک عمل کی بات کیا, کہ کسی عمل کا زیادہ یا مشقت والا ہونا, زیادہ یا مشقت والا ہونا اس کی عظمت بلکہ اس کی شرعی حیثیت ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. کیسے, آج ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ اتنے نیک ہیں, جہاد میں جانے کے لیے بیوی کو طلاق دے دی. لوگ اس ٹون میں بات کریں گے نا, عمل بڑا لگ رہا ہے نا, کثرت کا لگ رہا ہے, لیکن ٹھیک نہیں ہے. تو پانچ صبح ہم یہ سوچیں نا, مشکل حالات میں پڑھ کے نیکی کریں گے تو زیادہ ہی نیک ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ایزی گوئنگ, انہیں بیوی بچوں میں رہ کر اللہ کے راستوں میں نکلیں گے, زیادہ خیر ہوگی. لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے ان ذمہ داریوں سے آزاد کر دے, پھر تو میں دن رات اللہ کے راستوں میں بھاگوں. کبھی ایسی دعا نہ کریں, بولے انہیں کے ساتھ اللہ مجھے لے کے جا, انہیں بچوں کو اور انہیں شوہروں کو ہمارے دست و بازو بنا دے. میں ایسی سسٹرز کو بھی جانتی ہوں, اکیلی آئی تھی اپنے راستوں پہ, تھوڑی مخالفتیں بھی آئیں, جو کچھ آتا ہے وہ آیا, لیکن آج بچے شوہر کوئی کام ہو سب سے پہلے وہ آگے معاون. کیا میں اور آپ اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کے تعاون کے بغیر کوئی کا کام کر سکتے ہیں؟ واللہ ہی نہیں کر سکتے. اور اللہ کبھی بھی کسی کو کسی سے اس طرح محتاج نہ کرے کہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کر نہیں پا رہے. ان کو ساتھ لگائے, آپ کی فورس بنیں گے, آپ کی طاقت بنیں گے. آپ کو کیا ہوتا ہے کرسیاں سیدھی کرنے کی, آپ کے بچے کریں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے باہر سے چیزیں خرید کے لانے کی, آپ کے بچے لائیں گے. کیوں کہ ماما میرا حصہ ڈالے. مجھے ایک فیملی یاد آ رہی ہے, تو ماشاء اللہ قریبی تعلق ہوتا ہے, تو جب بھی کوئی پروگرام ہوتے ہیں نا تو ان کے بچے, بڑا بچہ کماتا ہے تو وہ اپنی طرح سے کوئی چیز لائے گا, ماما میرا حصہ اس طرح ڈال دیں. جو بیچ کے بچے ہیں وہ جائیں گے اور جا کے ہال سیٹ کرائیں گے, ماما ہمارا حصہ ڈال رہا ہے. شوہر کا تو حصہ ہر صورت میں ڈال ہی رہا ہوتا ہے, تو وہ ان کو صرف کہنا بتانا پڑتا ہے, یہ کرے بچے کرے. کیوں کرے, اگر وہ خود کہیں گے تو کبھی نہیں کریں گے. وہ کیوں کرے, ہمارا حصہ ڈال دیں. بات سمجھ رہے؟ تو یہ سوچ بہت بڑی بات ہے, یہ جوانوں میں یہ سوچ کی بات ہے. ایک ہماری بہت اچھی سسٹر ہے, تو ایک دفعہ شاید کہیں وہ گئیں گروسری کے لیے تو انہوں نے کوئی چیز میرے لیے بھی کہہ دی. مجھ سے پوچھا مجھے تھا کہ یہ جا رہی ہے, میں نے بھی بول دیا. جب واپس سے میں نے بل مانگا, کہنے لگی اس کا بل نہیں آپ سے لینا. میں نے کہا کیوں, آپ کو میری عادت پتہ. کہتی میں نے نہیں دیا استاذہ, یہ میرے جوان بچے نے جو ابھی نیا نیا کام کرنا شروع, اس نے ہم نے کارڈ سے پے کیا کہ استاذہ کے گھر یہ گروسری جائے گی تو مجھے ثواب مل رہا ہے تو آپ مجھے اس پہ نہ روکے. مجھے گروسری کی تو کیا پرواہ تھی, مجھے اس سوچ کی خوشی کہ چھوٹے بچے کے اپنے دل میں آیا. بات سمجھے, پھر وہ مجھے ملا, پھر میں نے جو اس کے ساتھ بات کی وہ الگ بات ہے, لیکن یہ سوچ کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے بچوں میں یہ سوچ ہے کہ یہ کرسی ادھر سے ادھر کر دیں گے تو ہمیں ثواب بھی ہوگا نا اس پہ بیٹھنے والے کا, اگر ہم کوئی کھانا لے آئیں گے. دیکھیے نیکیوں میں دوسروں کو شامل کریں, ڈونٹ بی سٹنجی. مجھے اکثر کوئی بات کہے نا کہ نہ میں آپ کا بیگ پکڑ لوں, بکس ہیں. میں کہتی ہوں ضرور پکڑی ہے, چلے میں تو پکڑتی ہوں, آپ پکڑ لیں. اگر آپ کو اس میں قرآن رکھا ہوا ہے, میرا کمپیوٹر, آپ ادھر سے ادھر جائیں گے, آپ کا حصہ ڈال دے گا. جو لوگ ہمیں چھوڑنے لے جانے جاتے ہیں ہمارا ٹرپ چلتے ہی رہتے ہیں, تو ہمیشہ ہم ایئرپورٹ پہ جانے کے وقت ان کو یہی جملہ میں تو بولتی ہوں کہ آپ نے اس پورے ٹرپ میں اپنا حصہ ڈال لیا. اگر آپ نہ جاتی یا نہ جاتے تو وہ جو وہاں جا کے آٹھ دس طرز ہونے ہیں, دو تین چار دن کا پروگرام ہونا ہے, اس میں آپ کا حصہ نہیں رہنا تھا. تو یہ جذبہ پیدا کریں, اندر سے اٹھے, اپنے بچوں کی مت نہ مار دیں. وہ انسان ہے, بہت حساس ہے. آپ سے اچھا کمپیوٹر چلانا آتا ہے, آپ سے اچھے فون کے پیکجز ان کو آتے ہیں, آپ سے اچھی باتیں کرتے ہیں باہر کھڑے ہو کے. نیکیوں کے معاملے میں ڈر, کوئی پتہ ہی نہیں کہ یہ نیکی یا گناہ کا کام ہے, حصہ ڈالنا. تو ہم نہیں رہیں گے تو کون کہے گا ان کو. آپ کے اپنے اندر جذبے ڈالنے چاہیے, اور یہ تھاٹ پر ووکنگ پروسیس دینا یہ ماں کا کام ہوتا ہے. کروائیں کام. میری اپنی ساس ہے, ہم جب گھر جاتے ہیں نا ان کے, تو میرے ہسبینڈ ہیں نا, تھوڑا ماما پانی دوں. ہاں دے دو بیٹا. یہ اٹھیں گے پانی کا گلاس لا کے رکھ دیں گے, وہ تھوڑا سا پی کے رکھ دیں گے, پھر باتیں کر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. ماما پانی لاؤں. ہاں لے لو. بس اب ان کے تین چار گلاس ہو جاتے ہیں. وہ کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کو کیوں نیکی سے محروم کروں. کہتی میں سارا دن یہ گلاسوں میں پیوں گی پانی, بعد میں ایک میں سے دوائی کھا لی. کھانے کے وہ میرے گلاس لو, کھانے کی ٹیبل پہ آئیں گے میرے پانی کے گلاس لو. وہ کہتی ہے میں کیوں نیکی سے روکوں اپنے بچے کو. ہم کہتے ہیں نہیں میں خود ہی لے لوں گی. تو خود ہی لیں گے نا تو خود ہی کریں گے, پھر بعد میں اگلا پوچھے گا نہیں کہ اما نے لینا تو ہے نہیں تو میں کیوں بولوں. یہ مزاج پیدا کریں, ان کے اندر طلب ہو اور آپ اس کو ایکسپٹ کریں. ہاں میرا بچہ کر, بالکل کر, میں تمہیں کہہ رہی ہوں یہ تم کرو, جو تم جو تمہیں نیکی ملے. اور یہ جملہ بولیں اللہ آپ کو نیکی دے, اللہ آپ کو نیکیوں کے موقع دے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے اندر سے یہ طلب اور یہ ارج پیدا ہوگی, اور یہ کام کرنا حکمت کا تقاضا رکھتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہر کام جو سنت کے مطابق ہوگا وہی قابل اجر ہے. وہ بیوی کو طلاق دے کے جہاد پہ چلے جاتے تو بیوی جہاد کے نام سے خوش ہوتی ہے نا, جلتی کرتی. وہ کہے کہ خبردار کوئی مرد جہاد نہ کرے. کیوں, کہ مرد جہاد پہ جانے سے پہلے طلاقیں دیتے ہیں. اچھا آپ جہاد کو دوسری طرف لے آئے, تبلیغ کرنے جا رہے ہوتے. اب آج تبلیغی جماعت کے نام پہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ تین دن کے لیے بھی جاتے ہیں, چلا کاٹتے ہیں, 40 days کے لیے جاتے ہیں, بعض 3 months کے لیے. اب یہ سارے جانے سے پہلے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں کہ بھائی آپ پیچھے ہوں گی, پھر ہمیں گلٹ ہوگا, ہم آپ کے کفیل ہیں تو اس لیے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. مجھے بتائیں ان کی بیویاں کبھی تبلیغی جماعت کا نام سنیں گی؟ وہ تو کہیں گی کہ کوئی شادی شدہ بندہ تو کم از کم ان کو نہ جوائن کرے. تو گھروں کے سکون اور خوشی کے اندر رہتے ہوئے دین کا کام کریں, پھر آپ کو خیر ملے گی. وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ آپ کو بڑا آئیڈیل ماحول مل جائے. بس لوگ کہتے ہیں جی فلاں کیوں نہ نیکی کا کام کرے, ان کے تو شوہر اتنے کوآپریٹو ہیں, ان کے تو گھر والے اتنا ساتھ دیتے ہیں. نہیں, یہ کیوں دیتے ہیں اس کو بھی تو سمجھیے. یہ اللہ نے ان کے دلوں میں یہ خیالات کیوں ڈالے ہیں. تو وہ درجہ پیدا کرے اور عمل وہ جو سنت کے مطابق, تھوڑا یا زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر اس کے بعد نفس سلم نے اس ضابطے اور قاعدے کو امت کے لیے خوب اچھی طرح واضح کیا. ایک روایت بیان کرتے ہیں امام احمد کی حضرت عائشہ سے, حضرت عثمان بن مظعون. یاد رکھیے کہ یہ وہ عثمان نہیں ہے جو کہ خلیفہ ثالث تھے. ان کا کیا نام ہے پورا؟ عثمان بن عفان. یہ ہے عثمان بن مظعون, جو وہ ہیں جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی. ان کی بھی بڑی شان ہے, قرآن کی ایک آیت ان کے بارے میں بیان کی جاتی ہے. تو بہرحال ان کی بیوی خضاب اور خوشبو استعمال کرتی تھی. خضاب سمجھتے ہیں نا, بال ڈرائی کرنا. پھر اس نے ان کا استعمال ترک کر دیا. وہ میرے ہاں آئی تو میں نے اس سے پوچھا تمہارے شوہر موجود ہیں یا غائب؟ اس نے کہا موجود تو ہیں لیکن غائب ہی کے معنی دیں. اب ذرا سنیے بیوی کا غم. بہت ساری بیویوں کو دیکھیے گا اس وقت لگنا یہ ہماری کہانی آنے لگی ہے. کہ ہے تو صحیح پہ نہ ہوئے برابر. میں نے دریافت کیا تمہارا کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا عثمان کو نہ تو دنیا کی رغبت ہے اور نہ ہی عورتوں کی چاہت ہے. مرادے کتنے نیک ہیں، رات تہجد میں رہتے ہیں، دن روزے میں رہتے ہیں، ان کو بیوی سے کوئی رغبت نہیں، بیوی اچھی لگے یا بری لگے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میرے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے تو میں نے اس صورت حال سے آپ کو آگاہ کیا، آپ نے عثمان سے ملاقات کی اور اسے فرمایا، اے عثمان، کیا تمہارا اس چیز کے ساتھ ایمان ہے جس کے ساتھ ہمارا ایمان ہے؟ دیکھیے انداز کتنا پیارا ہے۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں اللہ تعالیٰ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، پھر ہمارے اسوہ یعنی ہمارے طریقے کو کیوں تھام نہیں رہے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، فس نہ کما نس نو، تم ویسے کرو جیسے ہم کرتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ آپ نے اپنے صحابی کو اس بات کی رغبت دلائی ہے کہ آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں کہ اپنی بیوی کو اتنا اگنور کر دیں کہ اس کو لگا ہی نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے ہمارے میاں کو بھی نہیں پتا چلتا ہم نے اچھے کپڑے کے پہنے ہیں برے پہنے ہیں، ہم اچھے پہن لیں برے پہن لیں، ہم میک اپ کریں نہ کریں، ہمارے شوہر کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ کتنی سسٹرز ہیں جو یہ کہتی ہیں۔ دیکھیے بہت چیزیں منہ سے نہیں بولی جاتی، اس کا ایک ہڈن ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو ایک عورت میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو ان چیزوں کے لیے کیسے تیار کرے۔ وہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ ہم گھر میں گندے مندے لہسن پیاز ادرک کی پڑیا بنے ہوئے اور باہر جاتے ہوئے میک اپ کریں گے تو وہ کہیں گے جن کے لیے کیا، پھر وہ خوش ہوں۔ سمجھ لیں آپ کو، اپنے گھر والوں کا خود احساس دلا کہ آپ نے ان کے لیے یہ کام کیا۔ تمہارا یہاں سے آپ کو دین کا مزاج بھی سمجھ آ رہا ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ عمل کرنے والے کی نیت کا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری کیا ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ جو پیچھے واقعات پڑے ہیں سعد کا اور عثمان کا، دونوں کی نیتیں تو بڑی اچھی تھی لیکن طریقہ سنت سے ہٹا ہوا تھا۔ تو ہمارے دین میں ہر جذبے کی تسکین کا پورا مقام موجود ہے اور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا واقعہ ہے، شوہر کے گھر سے متعلقہ کے نکلنے پر عائشہ رضی اللہ عنہا کا احتساب۔ نوٹ کریں، متعلقہ کون سی؟ جو عدت میں ہے، جب عدت گزر جاتی ہے پھر وہ پابندیاں اور وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ پر دوسری طرف ہوتی ہیں۔ بہرحال یہاں اس واقعے کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کہی انہوں نے ان کو۔ حضرت عائشہ کے روبرو ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جس کو طلاق بائنہ دی گئی اور وہ دوران عدت ہی شوہر کے گھر سے نکل گئی۔ طلاق بائنہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں رجوع کا حق بھی ہوتا ہے، یعنی ایک یا دو طلاق۔ اور وہ دوران عدت ہی شوہر کے گھر سے نکل گئی۔ اس پر انہوں نے اس عورت پر نقد فرمایا، اسی طرح انہوں نے فاطمہ بنت قیس کی اس رائے پر بھی احتساب فرمایا کہ طلاق بائنہ والی عورت عدت کے دوران ہی بلا عذر خاوند کے گھر سے نکل سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ روایت پوری پڑھیں گے تو بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ امام مسلم نے یہ روایت قاسم سے نقل کی، انہوں نے کہا کہ عروہ بن زبیر نے عائشہ کے سامنے ذکر کیا۔ عروہ کیا لگتے تھے عائشہ کے؟ بھانجے تھے، حضرت اسما کے بیٹے تھے۔ سوال کیا تھا حضرت عائشہ کا؟ کیا آپ نے حکم کی فلاں بیٹی کو نہیں دیکھا کہ اس کے خاون نے اس کو طلاق دی اور وہ اس کے گھر سے نکل گئی؟ یعنی طلاق کے دوران۔ آج ہمارے ہاں کے طلاق تو بڑی دور کی بات ہے، اس سے پہلے ابھی جھگڑے ہی ہوتے ہیں تو گھر سے نکل جاتے ہیں لوگ۔ کوئی تصور ہے ہمارے کلچر میں کہ طلاق کی عدت شوہر کے گھر میں بیوی گزارے؟ پہلے ہی جھگڑے لڑائیاں پڑ چکی ہوتی ہیں، آپ لوگ جانتے ہی ہیں اپنے کلچر کو۔ دیکھیے اس دور میں یہ بڑا عجیب لگا کہ ابھی تو عدت چل رہی تھی اور یہ پہلے سے نکل گئی۔ انہوں نے کہا، ہاں اس نے بری حرکت کی ہے۔ عروہ نے کہا کہ آپ نے فاطمہ بنت قیس کی بات نہیں سنی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس بات کے ذکر کرنے میں اس کے لیے خیر نہیں۔ حضرت عائشہ کا فاطمہ کی رائے پر نقد کا یہ سبب تھا کہ فاطمہ کے خیال میں طلاق بائنہ کی صورت میں عورت کے لیے دوران عدت شوہر کے گھر رہنے کا حق نہیں، حالانکہ اصل صورت حال یہ تھی۔ کیا حضرت نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو عذر کے سبب شوہر کے گھر سے نکلنے کی اجازت دی تھی؟ تو واقعے سے باتیں کیا نکلتی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اہل علم کے سامنے کسی کی خامی نصیحت اور اصلاح کی غرض سے ذکر کرنا غیبت کے دائرے میں نہیں آتا۔ حضرت عروہ نے حکم کی بیٹی کے غلط عمل اور فاطمہ کے غلط فتوے کا حضرت عائشہ کے سامنے ذکر کیا۔ دوسری بات، ایک مفتی کا دوسرے مفتی کا احتساب کرنا، ہمارے ہاں تو یہ بہت ہی عام ہے، لوگ دوسروں کے فتووں کو ویسے ریجیکٹ کرتے ہوئے دیکھتے، کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کا فتویٰ خلاف نص ہو۔ نص کہتے ہیں دلیل، یعنی قرآن اور سنت میں جس کی نصوص نہیں ملتی، نص کی جمع نصوص ہوتی ہے، یا اس نے خاص حکم کو عام کر دیا ہو جیسے کہ عائشہ نے فاطمہ کا احتساب کیا۔ تو آپ کو اس واقعے سے بھی یہی گائیڈ لائن مل گئی کہ کسی میں اگر کوئی برائی دیکھی یا خلاف سنت عمل کرتے دیکھا تو اس کو اچھے طریقے سے مینج کیا۔ اگلا واقعہ ہے، حضرت عائشہ کا ابو سلمہ کو زمین کے تنازع سے روکنا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ ان کا قوم سے زمین کے بارے میں جھگڑا چل رہا ہے. حضرت عائشہ نے زمین کے سلسلے میں کسی پر ظلم کے برے انجام سے ڈراتے ہوئے انہیں اس تنازع سے باز رہنے کی تلقین کی. حدیث بخاری میں محمد بن ابراہیم سے ابو سلمہ نے انہیں بتایا کہ ان کے اور کچھ لوگوں کے درمیان تنازع تھا. انہوں نے اس کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا تو انہوں نے فرمایا اس زمین کو چھوڑ دو. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بالشت بھر زمین کا ظلم کیا اس کو 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. یعنی ایک زمین کا ٹکڑا کسی نے ناجائز ہتھیا لیا تو اس کے نیچے کی 7 زمینیں اس کو پہنائی جائیں گی. پتہ کیا چلا؟ پہلی بات ہے الدین ان نصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے اور خیر خواہی کی ایک بہترین شکل یہ کہ اپنے احباب اور معارف عرف سے پہچان والے یعنی اپنے دوستوں اور جان پہچان کے لوگوں کو گناہ سے بچانے کی کوشش کی جائے. حضرت عائشہ نے ابو سلمہ کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا. خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ ہر تنازع میں, یعنی عموماً ہمارے ہاں خیر خواہ لوگ کون ہوتے ہیں جو آپ کے ہر معاملے میں ضروری کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں اور ٹانگ اڑاتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں بولا جائے, بلکہ کیا ہے کہ ہر حالت میں اپنے شناسا لوگوں کی تائید کی جائے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ موافقت کریں. ایسا طرز عمل حقیقت میں اپنے تعلق والوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے. کیا سمجھے؟ ہے کسی کی بات غلط اور آپ اس کی سائڈ لیے جا رہے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے, ایسا نہیں کرنا. پھر دوسری بات ہے کہ حضرت عائشہ نے ابو سلمہ کو زمین کے تنازع سے دور کرنے کی غرض سے ظلم کے انجام سے ڈرایا. تو بس اب ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں, مثلا کوئی ایک کی حق تلفی کر رہا ہے, مثلا چچا نے بھتیجے کا مال ہتھیا لیا یا وراثت کی بانڈ میں اونچ نیچ کر دی, ایسی چیزیں تو عام ہے نا. تو پھر آپ کو ہمیں حدیث دکھا کر طریقے سے ان کو بات بتانے کی ضرورت ہے, یہ مراد ہے. اور ظلم کا انجام ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے. جب لوگوں کو اس بات میں اپنا برا انجام دکھے گا نا تو وہ یقیناً سوچیں گے کہ یہ جو بات کر رہی ہیں یہ اپنے لیے نہیں کر رہی بلکہ یہ ہمیں برے انجام سے بچانے کے لیے کر رہی ہیں. پھر اگلی بات یہ کہ حضرت عائشہ نے اپنی بات کی سچائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا. یہ بات ہے اصل میں آپ کے میرے عمل کی. لوگوں کو آپ کی میری باتیں بہت بری لگیں گی, لمبی تقریریں کسی کو نہیں اچھی لگتی, چھوٹی سی حدیث کوٹ کر کے خاموش. مثلا یہی جو واقعہ چل رہا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک رشتہ دار نے دوسرے کی زمین ہتھیا لی یا اس کا پیسہ ہتھیا لیا, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ زیادتی ہوئی ہے, کیا کریں؟ خوبصورت طریقے سے اس حدیث کو لکھیں, لکھی بھی ہے کہیں تو اس کا پرنٹ آؤٹ کریں تھوڑی سی بات کے ساتھ کہ بھائی مجھے تھوڑا سا شک ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے, آؤ یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد اٹھ کے چلے جائیں. ایک بات یاد رکھے, یہاں نوٹ کرنے کی ہے, جب بھی کسی کو کوئی اچھی بات کہے یا برائی سے روکے نا تو تھوڑی دیر بات کر کے اس کو پھر خاموشی سے سوچنے کا موقع دیں. تر 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 بولتے جائیں گے نا, بولتے جائیں گے تو اگلے کا دماغ نہیں چلتا, پھر وہ ہماری بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تھوڑی بات کریں, حدیث بتائی, اب اٹھ جائیں وہاں سے. ہم کہتے دیکھا پڑی نا حدیث, یہ تو ساری تیرے پہ بات آتی ہے. اچھا میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, اللہ رحم کرے, اس طرح لوگوں کو حدیثوں سے بھی متنفر کرتے ہیں. مثلا آپ میں سے میرے میں سے کوئی گھر جائے, آج تو آپ کی باتیں ہو رہی تھی, آج کی حدیث تو پوری آپ کے اوپر آ رہی, کیا بے نمازی کا فر ہے, اور میرے میں آپ تو منافق ہے. کیوں کہ حدیث پڑھ کے آئی ہوں, آج کے فجر اور عشاء کی نماز منافق پہ بھاری ہوتی ہے تو پھر آپ تو پکے منافق ہیں. اب مجھے بتائیے یہ حدیث وہ لیں گے؟ وہ کہیں گے چلو چپ بیٹھو, کل سے کلاس میں نہیں جانا. یہ جو ہم کام کر دیتے ہیں نا, اس کی وجہ سے لوگوں کو اور موقع مل جاتا ہے ہمیں دین سے روکنے کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اپنی اصلاح کی توفیق دے. پھر اگلا واقعہ ہے معاذہ کی رضائی بیٹی کو حرام کھانے سے اجتناب کی تاکید. یعنی عقل حرام کہ حرام کھانا, تو کس طرح سے ہوا؟ معاذہ ادویہ نے اپنی رضائی بیٹی کو اس کی تلقین کی تھی کہ حرام مال نہیں کھاؤ. حدیث ہے حافظ ابن جوزی نے ابو عبد الرحمن سلمہ سے یہ نقل کیا ہے, انہوں نے کیا کہا کہ معاذہ ادویہ نے ام اسود کو دودھ پلایا تھا. ام اسود نے بیان کیا کہ معاذہ ادویہ نے ان سے فرمایا حرام کھا کر میرے دودھ کو خراب نہ کرنا. نوٹ کریں, حرام کھا رہے ہو تو جو دودھ میں نے تمہیں پلایا تھا یعنی تم میرے لیے برے صدقے جاریہ نہ بنو, یہ مراد ہے. میں نے تمہاری مدت رضاعت کے دوران انتہائی جد و جہد کر کے حلال کھایا, خوب کوشش کرنا تاکہ صرف حلال ہی کھاؤ, شاید کس طرح تمہیں اپنے مالک کی بندگی اور اس کے فیصلے پر راضی ہونے کی سعادت میسر آ جائے. کتنی دل میں اترنے والی باتیں ہیں کہ دیکھو اللہ کے بندے ہو اور حرام کھا رہے ہو, رک جاؤ, اللہ نے تمہارے نصیب میں جتنا مال رکھا اس پہ راضی ہو جاؤ. بڑی دل سوز بات ہے. کیا پتا چلا کہ معاذہ ادویہ نے ام اسود کو نصیحت کرتے وقت اس سے اپنے پچھلے تعلق کا ذکر کر کے غالباً اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی اس بات کے پس منظر میں ام اسود کی خیر خواہی کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی تعلق بھی اس بنیاد پہ کریں کہ آئی ایم یور ویل وشر، آئی ایم یور سنسیئر. دوسری بات ہے کہ مازا کی یہ نصیحت بہت پیاری ہے کہ حلال کھانے اور نیک اعمال کے کرنے کے باہمی تعلق کو پیش کیا. قرآن میں کیا آتا ہے؟ بڑی خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو، پاک چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو اور یقیناً میں تمہارے سب اعمال کو جاننے والا ہوں. یہ آیت نوٹ کر لیں. رزق کے حلال کا اثر نیکیوں کی صورت دیکھتا ہے، اور اس کے حرام کا اثر گناہوں کے مواقع کے کھلنے اور اولاد کی نافرمانی کی صورت میں نکلتا ہے. یہ اللہ نے ایک کرائیٹیرین دے دیا. علامہ فخر الدین رازی اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں کا آپس میں کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں کہ نیک اعمال کے کرنے کے حکم سے پہلے پاک چیزوں کے کھانے کا ذکر کرنے میں گویا اس بات کی دلیل ہے کہ حلال کھانا لازمی طور پر نیک عمل سے پہلے ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ نیک عمل قبول ہی نہیں ہوگا. ہم یہاں آ کے بیٹھے، پیٹ میں ہمارے کھانا حرام کا تھا، تو ہمارا یہ بیٹھنا، پڑھنا، بڑھانا قبول نہیں ہوگا، یہ مراد ہے. دوسری بات دیکھیے کہ دودھ پلانے والی خواتین کو بھی اس حقیقت کو اپنی اولادوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کی کوشش ہے. یعنی اپنے بچے کو آپ اس چیز پہ کتنا اچھا موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو، میں نے تمہیں دودھ پلایا، اب تم غلط کام کرو گے، جس پیٹ میں میرا دودھ گیا ہے اس پیٹ میں اب حرام جائے گا، تو مجھے خوشی تو نہیں ہوگی. تو یہ قسم کا اموشنل ٹچ ہے جو ہمارے کلچر میں تو ویسے بڑا مشہور ہے کہ جی میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، تو آج دودھ ہی نہیں ہے تو بخشنا کا ہے، ڈبے کا دودھ نہیں بخشوں گی. ہے تو بہرحال یہ کہ یہ جذباتی انداز ہے. پھر اسی طرح اگلا واقعہ حضرت عائشہ کا اپنے بھانجے کو ساتھی سمیت کسی کے باغ سے کھانے پر ڈانٹنا. مدینہ طیبہ کے باغ میں پھلانگ کر حضرت عائشہ کے بھانجے اور میمونہ کے بھانجے نے کچھ کھا لیا جیسے بچے کھا لیتے ہیں. تو ام المومنین عائشہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے ڈانٹا. یہ بات امام حاکم نے حضرت میمونہ کے بھانجے یزید بن اسم سے روایت نقل کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ عائشہ کے مکہ سے واپس آتے ہوئے میں اور ان کا بھانجا طلحہ بن عبید اللہ کا بیٹا راستے میں ان سے ملے. وہ ان کا بھانجا تھا اور اس سے پہلے انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ہم نے مدینہ کے ایک باغ میں داخل ہو کر وہاں سے کچھ کھایا ہے. انہوں نے اپنے بھانجے کی خوب ڈان ڈپٹ کی، پھر میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے مؤثر یہ نصیحت کرنے کی ضرورت ہے. قرآن میں بھی آتا ہے قولن بلیغا، پہنچنے دل میں اترے. تو جب بھی کسی کو نصیحت کرے نا تو پوچھے یہ مؤثر ہے. ایک ہوتا ہے مؤثر، ایک ہوتا ہے مؤثر. مؤثر جو اثر کر چکی، مراد یہ کہ میں نے وہ بات کرنی ہے جس کا دوسرے اثر قبول کرے. اور اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ میری اس بات سے کسی نے ماننا تو ہے نہیں، تو پھر چپ رہے، اٹھو، کوئی نہیں اٹھا، آپ شروع ہو گئے، اٹھتے نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، کل بھی ایسے ہی ہوتا، پرسوں بھی ایسے ہوتا، آج بھی یہی ہونا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے ایک گولی ایک دن کھاتے ہیں، دو دن کھاتے ہیں، ایک ہفتہ کھاتے ہیں، آرام نہیں آتا، تو بھی ڈاکٹر سے جا کے گولی بدلتے ہیں نا. ہم میں سے بہت ساروں کو واللہ ہی اپنی تبلیغ کی گولیاں بدلنے کی ضرورت ہے، سٹائل چینج کرنے کی، طریقہ علاج بدلنے کی ضرورت ہے. کبھی اس بچے کے سر میں ہاتھ رکھ کے، پیار کر کے، کس کر کے، اس کے ہاتھوں کو چھوم کے بھی ہم نے بات کی؟ کبھی ہم نے اپنی بیٹی بہو کو بیٹھ کر گلے سے لگا کر سسکیوں کے ساتھ بھی بات کی؟ اور اس میں بھی میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جو اپنے رشتوں میں جذباتیت دلا کر لوگوں کو پیار کرتے ہیں، اور وہ پھر گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کے اس پیار کی وجہ سے میں نے اب نمازیں شروع کر دی ہیں، آپ کی اس دن کی بات میرے دل میں اتر گئی. تو ایسے ہی بولتے جانا، بولتے جانا، میں بولتی جاؤں، نہ میری آواز باہر پہنچے نہ آپ کو آئے، تو مجھے کیا بولنے کا فائدہ ہوا؟ جب بات کریں تو سوچیں یہ مؤثر ہے. اچھا، کچھ لوگوں کی بات میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، کچھ میں نہیں ہوتی. وجہ بہت سارے اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں، جس میں ایک یہ بھر موقع بات کرنا، اللہ سے دعا کرنا. دعا کیا کرے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بعض لوگ ایک دفعہ کہتے ہیں لوگ مان جاتے ہیں، اور بعض ہم دوسروں بار کہتے ہیں کوئی نہیں مانتا. تاثیر نہیں ہے تو میرے اندر تاثیر کیوں نہیں؟ یہ میرے گناہ ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے اللہ میری بات کیوں نہیں مانتے بچے، اللہ کوئی میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے، یا میرا طریقہ ٹھیک نہیں، یا میرا اپنا کوئی عمل تیرے ساتھ خراب ہے. اللہ تو مجھے معاف کر کے میرے اندر تاثیر ڈال دے. اس طرح بات کرے. آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹرز کے نام پہ لوگ کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے، فلاں کے نہیں. دیکھیے ڈاکٹر کیا کرتا ہے، یہ بھی بڑی پیاری مثال ہے تبلیغ کے نام پہ. میں اکثر سوچتی تھی چھوٹے ہوتے ہوئے بھی، جب نسخہ ڈاکٹر سے لکھاتے، دوا کے باہر ڈسپینسر سے لیتے ہیں، اور وہ کتنی دیر لگا کے دوا کو چیک کر کے ڈھونڈ کے دیتا ہے، یہ اتنی کھانی پینی. تو میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ کام تو سارا یہ کر رہا ہے، ڈاکٹر نے کیا کیا؟ ڈائیگنوز. ڈاکٹر کا کام صرف تشخیص کرنا ہوتا ہے. دوائیں تو ڈسپینسر کو زیادہ پتہ ہوتی ہیں, یہ ٹائیفائڈ ہے, یہ ملیریا ہے, یہ ہیپاٹائٹس ہے, یہ کون سا بخار ہے. میری خود نند بھی ڈسپینسر ہے تو میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کو کتنا پڑھنا پڑتا ہے, کہتی سیم لائک ایز ڈاکٹرز. وجہ, ڈاکٹر نے دوا لکھی اور دوسری طرف آپ نے غلط دے دی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ایک اور اسٹوڈینٹ ہے ہماری ناروے میں, تو وہ بھی ڈسپینسری پہ کام کرتی ہیں. تو ایک دن کسی جگہ میں سے درس میں جا رہی تھی تو رستے میں باتیں ہم کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ کبھی کوئی فرسٹ ایکسپیرینس ہوا؟ کہتی یس ہوا. کیا ہوا تھا؟ کہتی جب دوا اس نے لکھ کے, میرے شروع کے دنوں کی بات تھی, تو جو دوا ڈاکٹر نے دی تھی وہ سیم دوا میں نے ڈھونڈ کے اندر سے دی, لیکن اس کی پوٹینسی میں نے زیادہ دے دی. کہ وہ اگر اس کی 1/4 گولی کھانی تھی لیکن اس میں ایک گولی اس سے 4 گنا بڑی تھی, تو وہ گولی کھا کر وہ مریض کو کچھ ہوتا ہے؟ کہتی اتنا بٹر ایکسپیرینس تھا کہ پھر مجھے انہوں نے جاب سے فائر کر دیا. کہ وہ گولی دے دی, جب مریض نے کھائی تو اس پہ ریئیکشن ہوا. تو یہ ڈاکٹر کا کام تو نہیں تھا, یہ تو ڈسپینسر کا. تو ڈاکٹر نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ سمٹمس ملیریا میں ہوتی ہیں, یہ ٹائیفائڈ میں ہوتی ہیں, کہ کس میں. آپ کا میرا بھی بس اتنا ہی کام ہے. آپ اپنے ڈسپینسر نہ بنے, وہ کمپاؤنڈر کسی اور کو رہنے دیں. عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں جو صرف اگلے کی وجہ بتا کے نا, تمہارے بچے کا یہ ایشو ہے, بس آگے تم خود جانو. سارا وقت ہر کام اپنے ہاتھ میں لینا یہ بھی درست نہیں ہوتا. خود ہی ڈاکٹر ہے, وہ دوا نکال لے, کوٹے پوڑی بنائے, ٹیکا لگائے, پھر اگلے مریض کو لے, کتنے کو لے لے گا؟ یہ بھی ایک ہماری کمی ہوتی ہے تبلیغ میں, ہر کام ہی اپنے ہاتھ سے لے لیتے ہیں. سمجھے, یہ بات میں نے اپنے بچے کو بتانی ہے تو فائدہ ہونا ہے, یا میرے شوہر سے کہلواؤں؟ بعض وقت باپ کیا تھا, جملہ بچے کو سمجھ آتا ہے, تو میاں سے رات کو کنورسیشن کر لیں, کل میں بات چھیڑوں گی, باقی بات آپ نے کرنی ہے, میں نہیں بولوں گی. اچھا میں آپ کو بتا رہی ہوں, اب آپ اکیلے مجھ سے بات کر لیں, بات ختم. بھائی آپ بیچ میں نکل جائیں. یہ جو ٹھوکا ٹھاکیاں کرتے ہیں نا ہر چیز میں, اپنے آپ کو ریلیکس رکھے, اپنے کندھے آزاد رکھے. ہر وقت ہر فن مولا اور ون مین شو, یہ تو ناکام ترین لوگوں کا کام ہے. اب کب تک کریں گے کام اپنے؟ جب تک آپ ہے, ہوتے ہوئے بھی لوگ کام نہیں کر پاتے, آخر میں اتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں. اپنی زندگی میں لوگوں کو کام سونپ دیں, بیسٹ تھنگ. کاموں کو لوگوں میں بانٹ دیجیے, پیچھے رہ کر تماشے دیکھیں اہل کرم کیا کرتے ہیں. اور جو بچے غلطیاں کریں, گھر والے کریں, شوہر کریں, ان کو سمجھائیں, سجائیں, کام اپنے ہاتھ میں نہ لیں. جو اپنے ہاتھ میں کام لیتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے شکوں کا شکار ہوگا کہ لوگ میرے ساتھ کام نہیں کرتے, سارا کچھ مجھے کرنا پڑتا ہے. اصل وجہ دوسرے نہیں ہوتے, آپ ہوتے. اگلا کہے گا آپ ہی کریے, اب اگلے دن اگلا پوچھے گا نہیں تو آپ پھر روئیں گے, اب تو پوچھتا کوئی نہیں ہے مجھے. تو تبلیغ میں بھی ہر کام اپنے ہاتھ میں نہ لیں. میں پھر شروع سے پڑھتی ہوں ان کے کو. حضرت عائشہ کی مکہ سے واپتے ہوئے میں اور ان کا بھانجا طلحہ بن عبید اللہ کا بیٹا راستے میں ان سے ملے, وہ ان کا بھانجا تھا. اس سے پہلے ان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ہم نے مدینہ کے ایک باغ میں داخل ہو کر وہاں سے کچھ کھایا ہے. انہوں نے اپنے بھانجے کی خوب ڈانٹ ڈپٹ کی, پھر میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے مؤثر نصیحت کی. پھر انہوں نے فرمایا, کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل فرما دیے؟ واللہ میمونہ کی وفات کے بعد تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں رہا, یقیناً وہ ہم میں سے سب سے زیادہ تقویٰ والی اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی عورتوں میں سے تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کی میمونہ کی خوبی بیان کر دی. پھر اس طرح اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ کہ حضرت عائشہ نے ڈانٹ ڈپٹ کی ابتدا اپنے بھانجے سے کی. یہ بھی نوٹ کریں, اپنے پہ تو مان ہوتا ہے, اپنے پہ تو آپ کا غصہ چلتا ہے, اسی پہ لاڈ چلتا ہے, اسی پہ ناراضگی چلتی, غیروں کو کون پوچھتا ہے؟ مجھے بتائیے, آپ یہاں بیٹھے اس گلی میں کتنے لوگ غلط کام کریں, کسی کو کیا لگے؟ یہ تو محبت کی علامت ہے اور خیر خواہی کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے میں کوئی برائی دکھے اور آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. دوسری بات ہے کہ حضرت میمونہ کے بھانجے کی باز پرس بات میں کی. اب دیکھیں دوسرے کی خالہ موجود نہیں ہے, لیکن یہ ساتھ دلا دی کہ تیری خالہ ہوتی تو وہ بھی یہ کرتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی ساری خواتین اس جذبے سے سرشار تھی کہ اپنے بچوں اور اپنے بہن بھائیوں کے بچوں میں کوئی غلط چیز برداشت نہیں کر دی. آج یہ جو ایٹیکیٹس ہیں نا, فضول قسم کے ایٹیکیٹس ہیں ہمارے, اوپر کے منہ چومنے, پیار کرنے اور کسی کو کسی برائی پہ نہ ٹوکنا روکنا. اوپر لاڈ تو بہت اچھا لگتا ہے, لوگ تو کہیں گے یہ خالہ بڑی اچھی اور یہ پھپھو بڑی پیاری اور یہ مامی بڑی اچھی ہے. یہ دنیا داری کے حساب سے اچھے ہیں, لیکن اصل خیر یہ ہے جو حضرت عائشہ اور میمونہ کے اس عمل سے آپ کو مجھے دکھتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات دیکھیے کہ ان کا طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق تھا, کہ انہوں نے بھی دعوت توحید کی ابتدا اپنے رشتے داروں سے کی. اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ وانذر عشیرتک الاقربین, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی یہ ترتیب حکم ربانی کے متعلق تھی. آپ کو پتا ہوگا کہ جب دوسری وحی اتری تھی اسی کے شروع کی وحی میں یہ آیت تھی کہ وانذر عشیرتک الاقربین, سورہ شورا میں یہ آیت آج بھی موجود ہے. تو اس کے بعد آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی تھی, تو یہاں پتا چلا کہ رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے. پھر اگلی بات ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے دونوں کا احتساب کرتے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بھانجوں سے ایسی حرکت کی توقع نہ تھی. اس قصے میں حضرت عائشہ کا عدل و انصاف اور شان و عظمت نمایاں ہے کہ انہوں نے اپنی سوکن حضرت میمونہ کی اتنے شاندار الفاظ میں تعریف کی. یہ بڑی اہم بات ہے. حدیث میں آپ نے پڑھا نا کہ میمونہ کی تعریف کی کہ اگر میمونہ زندہ ہوتی تو یہ کرتی, تو میمونہ عائشہ کی کیا تھی؟ سوکن تھی. تو سوکن کی تعریف کی, اس سے ان کا دل کا کھلا پن ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلا کہ حضرت عائشہ کے شراب کے ساتھ کنگھی کرنے پر احتساب. ایک شامی عورت اس حضرت عائشہ کو بتایا کہ وہ بیٹیوں کی کنگھی کے دوران شراب استعمال کرتی ہے. انہوں نے اس کو ایسا کرنے سے منع کیا. اس کی دلیل امام حاکم نے اسدیہ اسلمیہ, اسلمیہ قبیلہ, اسلم تو اسی سے پھر اسلمیہ وہی ہے, صحابی کے ساتھ آتا ہے اسلمی, قبیلہ اسلم سے تعلق رکھنے والے, تو یہ کون ہے؟ اسلمیہ. انہوں نے روایت نقل کی اور انہوں نے بیان کیا عائشہ کے ہاں شام سے کچھ عورتیں آئیں, شامی تھی وہ, تو عائشہ نے دریافت کیا تم کن میں سے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اہل خمس میں سے. انہوں نے کہا حماموں والی, حمام سے مراد غسل خانوں میں جا کے غسل کرنے والیاں. انہوں نے عرض کی جی ہاں. عائشہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر حمام میں جانا حرام ہے. کیوں؟ نیکڈلی عورتیں ایک دوسرے کے سامنے شاور لیتی ہیں. اب آج اس کو سوئمنگ پول پہ لے لیں کہ عورت عورت کی سامنے سے لیکن بالکل ہی نیکڈ ہے, تو وہاں جا کر بیٹھنا پسندیدہ نہیں ہے. ان میں سے ایک عورت نے کہا میری بیٹیاں ہیں, میں اس مشروب کے ساتھ ان کی کنگھی کرتی. انہوں نے دریافت کیا کس مشروب کے ساتھ؟ انہوں نے جواب دیا شراب کے ساتھ. عائشہ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ خنزیر کے خون کے ساتھ کنگھی کرو؟ انہوں نے عرض کی نہیں. تو انہوں نے فرمایا وہ شراب اسی کی مانند ہے, یعنی شراب کو خنزیر یعنی پیگ کا خون کہا ہے اللہ کے نبی نے. کیا پتا چلا؟ نمبر ایک کہ حضرت عائشہ نے آنے والی عورتوں میں سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ وہ کن لوگوں میں سے. مخاطبین کے متعلق آگاہ ہونا دعوت اور احتساب کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتا ہے, یعنی آڈینس کو پڑھنا, آپ کن کو تبلیغ کر رہے ہیں, یہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے بغیر بات کرنا بعض دفعہ نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے فائدے کی بجائے. دوسری بات ہے مہمان نوازی کے شیطانی آداب حضرت عائشہ کے احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. کتنی مرد اور خواتین ایسی ہیں جو احتساب کے فریضے کو ترک کرنے کے لیے مہمانوں کے جھوٹے ادب کا ہیلا تراش کرتے ہیں. ہمارے یہاں کتنا کہتے ہیں اب گھر آئے مہمان کو تو نہیں روک سکتے نا, اب گھر میں آئے تھے بچے کسی کے اور انہوں نے ٹی وی کھول لیا اور میوزک چلا لیا, اب منع تو نہیں کرتے. تو یہ بھی غلط ہے. آپ کے گھر آ کے کوئی اللہ کے حکم کے نافرمانی کر جائے تو یہ تو آپ کے لیے ببال والی بات ہوگی. تیسری بات ہے کہ حضرت عائشہ نے عورتوں کو حماموں میں جانے سے روکنے کی غرض سے آ حضرت کے ارشاد گرامی سے استدلال لیا, یعنی یہاں پھر حضرت عائشہ نے حدیث ہی کوٹ کی ہے. پھر حضرت عائشہ نے شراب کے ساتھ کنگھی کرنے کی قباحت اور برائی کو واضح کرنے کی خاطر خنزیر کے خون کے ساتھ کنگھی کرنے کے متعلق عورت سے سوال کیا, اور اس طرح مثال کے ذریعے بات کو سمجھانا قرآن و سنت کا ایک ثابت شدہ بہترین اسلوب ہے. اس قصے سے برائی سے بچانے کے لیے حضرت عائشہ کا جذبہ صادقہ یعنی سچا جذبہ واضح ہوتا ہے. مثال سے وہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جس کے دل میں بات ذہن نشین کروانے کی سچی تڑپ ہو, یعنی مثال دے کر بات کلیئر ہو گئی نا. اب آپ کے دل میں شاید یہ آ رہا ہوگا کہ وہ شراب سے کنگھی کیسے کرتی تھی, تو اس کو ایز اے جیل یوز کرنا یا بالوں کو سیٹ کرنا, ہر دور کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ کوئی اس طرح کے عرب لوگوں کے کلچر میں تھا کہ وہ کنگھی کو ڈپ کر کے جب کرتے تھے تو بال سیدھے رہتے. تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا جس میں وہی سیم روح چل رہی ہے کہ برائی دیکھ کر چپ نہیں رہنا, دوسروں کو برا کام کرتا دیکھ کر روکنا ہے تو دلیل حدیث سے یا قرآن کی آیت سے دینی ہے. ٹھیک ہے. اگلا واقعہ دیکھیں گے تو ہمیں مزید گائیڈ لائن ملے گی کہ ہم کس طریقے سے دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں, اور ساتھ ساتھ اپنے لیے دعائیں کریں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو علم کی محفل ہوتی ہے نا یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ علم کی محفل کو فرشتوں نے گھیرا ہوتا ہے, حتیٰ کہ ایسے پائل اپ کرتے ہوئے فرشتے آسمانوں تک پہنچتے ہیں. تو جہاں فرشتے ہوں گے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. 25 نمبر کا واقعہ, میمونہ رضی اللہ عنہا کا شراب کی بدبو والے قریبی کو دھمکی دینا. حضرت میمونہ کا ایک رشتہ دار ان کے ہاں آیا، اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی. انہوں نے اس کو حکم دیا کہ وہ شرعی حد کے لیے اپنے آپ کو متعلقہ احکام کے روبرو پیش کرے، ورنہ وہ اس سے قطع تعلق کر دیں گی. نوٹ کریں، رشتہ دار ہے، گھر آیا ہوا ہے، غلط کام کیا ہے، تو کہتی ہیں کہ یا تو یہ کام چھوڑ دو ورنہ میں قطع تعلق ہی کروں گی. حدیث پڑھتے ہیں، میمونہ کے قرابت دار ان کے پاس آیا، انہوں نے اس کے ہاں یعنی اس کے منہ میں بدبو کو پایا تو فرمایا، اگر تو مسلمانوں کے پاس نہ گیا تاکہ وہ تجھے کوڑے ماریں یا انہوں نے فرمایا کہ وہ تجھے پاک نہ کریں تو تو کبھی بھی میرے گھر میں داخل نہ ہونا. کیا پتہ چلا کہ میمونہ نے اپنے قریبی رشتہ دار کا احتساب کیا اور دھمکی کے درجے پہ بات کی، اور یہ احتساب متعدد درجات میں سے ایک ہے جس کو بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی احتساب کرنے کے مختلف درجے ہوتے ہیں جس میں سے یہ ایک ہے، اور کسی کے اندر ایسا کام دیکھنا کہ حد کے قابل ہے. آپ کہتا کہ شراب پینے پہ حد ہے، تو اپنے رشتہ دار میں ایسا کام دیکھ کر انہوں نے سختی سے اس کا نوٹس کیا. یہ بڑے اہم پوائنٹ ہے. آپ میں سے بہت ساروں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں گے کہ کیا ہم پھر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لیں، ان کو چھوڑ دیں. تو یہاں سمجھ لیجئے، رشتہ دار کو نہیں چھوڑنا، اس کی برائی کو چھوڑنا ہے. ہم نے اپنے پیاروں کے غلط کاموں میں ان کا حصے دار نہیں بننا، یا ان کی غلط چیز دیکھ کر ان کو سمجھانا ہے، لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اور صلہ رحمی کا بہترین درجہ یہ ہے کہ کسی کو برائی سے روکا اور بھلائی کا حکم دیا جائے. صرف طریقہ اچھا رکھیے، ٹون اچھی رکھے، انسلٹنگ سٹائل نہ ہو، گھر آیا بندہ بے عزتی محسوس نہ کرے، چڑ میں نہ آ جائے، اس کی انا نہ بیدار ہو جائے. تو کسی کو غلط کام سے روکنا، کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ ملیے، بات کیجیے. آپ کسی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں، اس کے گھر میں شادی ہے، یہ ہے وہ ہے، غلط کام ہے، صاف کہ جھوٹ نہیں بولنا، بیمار ہیں، دور ہے، یہ ہے وہ. ہم ایک اور جھوٹ بولتے ہیں اوپر، نہیں، صاف کہیے، کلیئرلی کہے، ہم وہاں کمفرٹیبل نہیں ہیں، ہم آپ کو بھی اسی کی ایڈوائز کریں گے لیکن ہم نہیں آئیں گے. اور جانے سے پہلے ہی کہہ دیجئے، نہ کہ آپ موقع کا انتظار کریں. ہمیں سے ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کس رشتہ دار نے کس نہج پہ پروگرام کرنے ہیں، کس دعوت میں کیا ماحول ہوگا. تو کیا منہ دیکھتے رہیں کہ آخری دن بہانہ بنائیں؟ چار ماہ پہلے ہی کہہ دیں، اگر اس قسم کا معاملہ ہوگا تو ہم نہیں شریک ہوں گے. اور شروع میں آپ کو مشکل لگے گا، بعد میں آپ کو مزہ آئے گا کہ اللہ تیرے لیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. سارا خاندان چھوڑ دے مجھے، سارے بہن بھائی، سارے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو، میں خوش ہوں کیونکہ میں نے تیری بات کے لیے ان سے یہ بات کی ہے. تو موقع کی مناسبت سے پہلے ہی بات کر دیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رشتہ دار کی اصلاح کی غلط سے قطع تعلقی جائز ہے. آپ دیکھتے ہیں بار بار کی نصیحت کے باوجود کوئی رشتہ دار غلط کام نہیں چھوڑتا. خاص اس میں پھر بڑی بات ہے، عقل حرام ہے، حرام مال ہے. آپ اب ان کے گھر جائیں گے، چائے پئیں گے وہاں؟ ابھی آپ نے بریک میں چائے پی، انہوں نے آپ کے لیے اہتمام کیا، ان کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ مبارک لہم فی مرزقتا ہوں وغفر لہم ورحم ہوں. مومن تو دعائیں دیتا ہے کہ اللہ برکت دے، رحم کر، ان کے گناہوں کو معاف کر. اب حرام کا مال کسی نے کھلایا آپ کو، اب آپ اس کو یہ دعا بھی دیں گے تو کیا آپ کی یہ دعا اس کو لگے گی؟ نہیں لگے گی. تو بہتر ہے کہ اپنے پیاروں کو پہلے سے ہی دین کے ساتھ جوڑا جائے، نہ کہ یہ کہ جب وہ ہمیں بلائیں اور پھر ہم بات کریں اور پھر جھجکیں اور برے بنیں. اسلام کی خاطر قرابت دار سے بائیکاٹ قطع رحمی میں شامل نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا کرنا ہی صلہ رحمی ہوتا ہے. اس کو نوٹ کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں جملہ. بعض دفعہ صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار سے بائیکاٹ کریں. کس چیز میں؟ اس چیز میں. اگلے دن پھر پہنچ جائیں، کھانا دیں، ملیں، بات کریں، اچھی بات کریں، غلط بات ہی مانا. اور آپ اکیلے ہیں نا، دوسری دفعہ دو ہوں گے، تیسری دفعہ تین ہوں گے، ایک دو سال میں ہمارے سب رشتہ دار ٹھیک ہو جائیں گے. یا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے یا وہ غلط چیزیں چھوڑ دیں گے. لیکن ہم خاموش بن کر نہ کرتے ہوئے پھر غلط باتوں پہ آتے. آپ دیکھیے، ایک دن میں آپ کے لیے غلط بات مانوں گی نا، اگلے دن آپ امید رکھیں گے آپ مانیں گی، تیسرے دن آپ مجھ سے نہ ماننے پر ناراض ہوں گے، چوتھے دن آپ میرے پھر روب ڈالیں گے مانے. قصور ہمارا ہوتا ہے، ہم فرم نہیں ہوتے، کبھی مان لی کبھی نہیں، کچھ کر لی، ڈیلی باتیں کرتے. جس بندے کو خود نہیں یقین اپنی بات کا، اس کی بات کوئی کیوں مانے؟ دیکھیں یہ ٹیبل ہے نا، یہ اسٹرانگ ہے، اس ٹیبل کو بھی یقین ہے کہ میں اسٹرانگ ہوں اور ہمیں بھی یقین ہے کہ یہ اسٹرانگ ہے، اسی لیے اس کے اوپر چیزیں رکھ کے بیٹھے ہوئے نا. ذرا سا ہلتا ہوا ٹیبل ہو تو میں تو نہیں رکھوں گی اپنی چیزیں، کیا پتا گر جائے، پتا نہیں کیا ہو. تو جب میری بات ٹھکی ہوئی ہے، سچ ہے، میں آپ سے منوا لوں گی، پیار سے منواؤں، آدھے جملے سے منواؤں، غصے سے منواؤں، چپ رہ کے منواؤں، میں منوا لوں گی کیونکہ مجھے یقین ہے میری بات ٹھیک ہے. یا آپ قائل کر دیں یا قائل ہو جائیں، یا کسی کے ہو جائیں یا کسی کو اپنا کر لیں. لیکن اس کا اپوزٹ، اگر میں ہی نہیں، ہاں دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، ایکچولی بس یہ کیا کرے، مجبوریاں، تو آپ میری بات کبھی نہیں مانیں گے. ایسا قرآن نہ اللہ کسی پڑھوائے. اور استاد اگر ایسا مل جائے نا تو سارے ہی پھر ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں, وہ سارے مسئلے پسند بن جاتے ہیں. تو لہٰذا اس بات پہ غور و فکر ہم سب کی ضرورت ہے. پھر اگلی بات دیکھیے, اس واقعے میں حضرت میمونہ کی دینی حمیت اور غیرت دکھتی ہے. حمیت کیا ہوتا ہے؟ حمایت, حامی و ناصر ہونا, دین کی حمایت کرنا. سچ پوچھیں, ہمارے اندر رشتہ دار کی حمیت تو ہوتی ہے کہ رشتہ داری کا معاملہ ہے, تو کیا دین کی حمیت ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی جو ہے رشتے کو ناراض نہیں کرنا. اور غیرت, کتنی غیرت آتی ہے ایک بندے کو کہ دین کی فرمانی کرتے ہوئے ہم رشتہ دار کو خوش کر رہے ہیں. ان کی نظر میں انہی تقاضے کو توڑ کر اپنے طرز عمل پر اصرار کرنے والے قرابت دار سے کسی قسم کا تعلق باقی رکھنا درست نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہاں فرماتے ہیں؟ سورت مجادلہ آیت نمبر 22 ہے, اور یہ ہم سب کے لیے لاہے عمل ہے. سورہ مجادلہ تو ہے ہی ساری ایسی باتیں سکھاتی ہوئی کہ کس رشتے کو کدھر جوڑنا اور کدھر توڑنا ہے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن ایمان رکھنے والوں کو آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, چاہے وہ ان کے باپ ہوں. لسٹ بنائیے ذرا, ایک دو لکھی اوپر, باپ ہوں, بیٹے ہوں, یا ان کے بھائی ہوں, یا خاندان والے ہوں, اور پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ کے خون کے رشتے ہیں, اپنے ہیں پیارے. پر اللہ کہتا ہے سچا ایمان والا ان لوگوں کے ساتھ پیار نہیں کرے گا یا ان کی بات نہیں مانے گا, کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اگر نافرمانی ہے تو انہی لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مضبوط کر دیا اور اپنی نصرت خاص ان کی تائید کی ہے, اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے خوش ہیں. یہی اللہ تعالیٰ کی جماعت کے لوگ ہیں. آگاہ رہو کہ اللہ کی جماعت والے ہی کامیاب لوگ ہیں. اللہ ہمیں ویسوں میں شامل کرے. دل چاہتا ہے اللہ کی جماعت میں ہونے کا؟ دیکھیے, آپ اللہ کی جماعت میں ہوں گے نا پھر آپ کو فوکس ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بی آئی اے کے ساتھ کام کرنے والا کبھی کبھی ایمریٹس والوں کے ساتھ جا کے مل جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کمپنی کا مینیجر جا کے دوسری کمپنی کا کبھی ساتھ دے. بس یہ جملہ یاد رکھے, اگر آپ حزب اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, یو نیڈ ٹو بی ڈیسائیڈڈ, فوکسڈ. دنیا راضی, بسم اللہ. دنیا ناراض, سو بسم اللہ. اللہ کو ناراض نہیں کرنا, یہ اللہ چاہتا ہے. یہ ہے اصل دین. نماز, روزہ, حج, زکات, عمرہ, یہ سب اسی کی پریپریشنز ہوتی ہیں. آج دینی حمیت نہیں ہے, نماز روزہ بہت ہے. یہ ہمارا ایک ڈائلما ہے. ہم آج اس سوسائٹی میں بیٹھے ہیں جہاں پانچ وقت اذانوں کی آواز آتی ہے. دوسرے ملکوں میں تو پانچ اذانیں ہوتی ہیں, ہمارے ملک میں تو 15 تو ہوتی ہیں نا. ہر اذان تین تین مسجدوں سے آتی ہے نا. جہاں ایک اذان میں اور نماز میں اللہ اکبر کا لفظ اتنی دفعہ بولا جائے, تو وہاں پھر معاشرہ اکبر, سوسائٹی اکبر, خاندان اکبر, ذات اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے. اب یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے, آپ نے پڑھا ہوگا پہلے بھی شاید, عورت کا برائی کا ارادہ کرنے والے کو قتل کرنا. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شخص نے ایک عورت کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. عورت کے انکار پر اس نے زبردستی اپنے ارادے کی تکمیل کی کوشش کی, عورت سے ہٹی یعنی ریزسٹ کیا اس نے اس بات سے, ایک پتھر اٹھایا اور اسی سے اس مرد کا کام تمام کر دیا. واقعہ ہے, امام عبدالرزاق نے عبید عمر سے نقل کیا, کہتے ہیں قبیلہ حزیل کے لوگوں کے پاس ایک مہمان آیا, لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک لونڈی بھیجی. مہمان اس پر فریفتہ ہو گیا یعنی اس کا دل اس پہ آ گیا یا اس پہ بری نظر اس نے ڈالی اور اس کے پیچھے لگ گیا. اس کو برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کر دیا. پھر اس نے اس عورت کے ساتھ لڑائی شروع کر دی. کچھ دیر لڑائی جاری رہی, یکا یک وہ پیچھے ہٹی اور اس کو پتھر اٹھا کر دے مارا. پتھر نے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیے اور وہ مر گیا. پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئی اور انہیں سارا ماجرا سنا دیا. اس کے گھر والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں ساری صورت حال سے آگاہ کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے تفتیش اور تحقیق کے لیے کسی کو بھیجا تو ان دونوں کے نشانات مبینہ مقام پر پائے گئے, یعنی جو بیان کیا گیا تھا جگہ وہاں واقعی یہ واقعہ ہوا تھا. اس پر عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قتل کردہ ہے, اس کی کبھی بھی دیت ادا نہ کی جائے. اور ایک اور دوسری روایت میں کیا ہے, ذاک قتیل اللہ واللہ لا یود ابدا, واللہ کا مارا ہوا ہے, اللہ کی قسم اس سے کبھی بھی دیت ادا نہ کی جائے. کیا پتہ چلا اس واقعے سے, نمبر ایک, عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت. اتنا جذبہ ہے کہ ایک عورت غلط کام پہ نہیں چلی بلکہ اس کو مار دیا. جرت کتنی تھی, آج کی عورت ہوتی تو بے ہوش ہو چکی ہوتی, کچھ بھی ہوتی, لیکن وہ اس کو مار کے آئی. دوسری بات دیکھیے کہ عورت کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا جائے اور عورت اپنے بچاؤ کی خاطر اگر برا ارادہ کرنے والے کو قتل کے سوا کوئی چارہ کار اگر نہ ہو تو اس کو قتل کر دے, تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا نہ قصاص ہوگا. حضرت عمر نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا اور سرزمین شام میں حضرت دحاق بن قیس نے بھی یہی فیصلہ فرمایا. امام ابن ابی شیبہ نے سلیمان بن جسار سے یہ روایت نقل کی ہے کہ یقیناً ایک عورت نے دحاق بن قیس کے پاس آ کر بتلایا, ایک شخص نے اس کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا, اس عورت نے مدد کے لیے فریاد کی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا اور تب سردی کا موسم تھا, اس نے مجبوراً دروازہ کھول دیا اور چکی کا پاٹ مار کر اس کا کام تمام کر دیا. دحاق نے کی خاطر ایک شخص کو اس عورت کے ساتھ روانہ کیا تو وہاں چوروں میں سے ایک چور مرا پڑا تھا اور اس کے ساتھ چرایا ہوا سامان تھا. انہوں نے اس کے خون کو باطل قرار دیا یعنی عورت سے قصاص نہ لیا. اور اس کے علاوہ علماء امت بھی اس کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں, مثلا امام احمد نے ایسی عورت کے بارے میں فرمایا, جب عورت کو معلوم ہو جائے کہ وہ اس سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اپنی عزت کو بچانے کی غرض سے اس مرد کو قتل کر دے تو اس پر کچھ گناہ یا قصاص نہیں ہے. امام بغوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے برائی کا قصد کرے اور وہ عورت اس کو دھکا دے اور قتل کر دے تو اس پر کچھ گناہ یا قصاص نہیں. صرف یہی بات نہیں بلکہ عزت و ناموس کی حفاظت کی خاطر برائی کا ارادہ کرنے والے شخص کو قتل کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو تو ایسی صورت میں سے شخص کا قتل کرنا عورت پر واجب ہے. اور اس بات پر امت کے فقہا کا اتفاق ہے. کیا اتفاق ہے فقہا کا؟ کہ عزت پر حملہ آور ہونے والے کا روکنا واجب ہے. اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اور عورت کے لیے اپنے بچاؤ کی غرض سے اس مرد کو قتل کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ ہو تو استطاعت کی صورت میں سے مرد کو قتل کرنا واجب ہوگا. پھر اگلی بات کیا پتہ چلتی کہ زنا کتنا سنگین جرم ہے کہ کسی عورت کو اس پر مجبور کرنے والا واجب القتل قرار پاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی, آپ نے فرمایا جو جان بچاتے ہوئے اور مال بچاتے ہوئے اور عزت بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, لیکن راج آتے کوئی گن پوائنٹ پہ آپ کا پیرس چھیننا چاہے, کوئی مرد ہے اس کو کہ گاڑی سے اترو, حت البسا رزسٹ کرنا چاہیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا فوراً اتار کے دے دو, اللہ معاف کرے فتنوں سے بچائے, چونکہ دفاع نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن اگر ایسے میں ہاتھا پائی ہو, قتل تک بھی ہو جائے, گھر میں چور آ گیا, آپ مقابلہ کوئی کر سکتا ہے مرد گھر کا, کرنا چاہیے. یہ مار دے گا تو اس کو گناہ کی دیت نہیں ہے, قصاص نہیں ہے, اس کو اس کے بدلے میں مارا نہیں جائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ گناہ عام ہونے لگے ویسے پھر کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں آپ دیکھیں زنا بالجبر کہتے ہیں اس کو, ہر اخبار میں دو تین واقعات تو ہوتے ہی ہوں گے اس بات کے, اور اس بات کو واقع پبلسائز کیا جاتا ہے. نہیں, عزت کے لٹیرے ہیں ان کو ختم کر دیا جا سکتا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی عورتیں کتنی باشعور تھی, ان کو اپنی عزت کا کتنا خیال تھا. آج اللہ رحم کرے 500-500 روپے پہ عورتیں اپنی عزت بیچتی بھی دیکھی گئی ہیں. ایسے ایسے گروپس کے آپ نے بھی نام سنے ہوں گے کہ مرد خود اپنی بیویوں کو چوکوں پہ کھڑا کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے دوسرے مردوں کے پاس بھیج دیتے ہیں. اس سے زیادہ اور کسی سوسائٹی کا ڈکلائن پھر کیا ہوگا کہ غربت اس کو یہاں تک پہنچا دے؟ تو بہرحال بات واضح ہے. پھر اگلا واقعہ ہے دوران طواف سلیب والے کپڑے پر عائشہ کا احتساب. حضرت عائشہ نے ایک عورت کی چادر پر سلیب کی شکل دیکھی تو کیا کیا؟ امام احمد نے بقرہ ام عبد الرحمن ازنیہ سے روایت نقل کی, انہوں نے بیان کیا کہ ام المومنین عائشہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی, انہوں نے ایک عورت پر سلیب والی چادر دیکھی تو اس سے فرمایا اس کو پھینک دو, کیونکہ رسول اللہ ایسی چیز دیکھتے تو اس کو چیر دیتے. بات واضح. اسی طرح کا اگلا واقعہ اکٹھے پڑھ لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. دوران سائی سلیب والے کپڑے پر عائشہ کا احتساب. سائی کے دوران عائشہ نے ایک عورت پر جب سلیب کی شکل کی چادر دیکھی تو اس کو اتارنے کا حکم دیا. امام احمد نے دقرہ سے روایت نقل کی اور انہوں نے بیان کیا, میں عورتوں کے ساتھ عائشہ کے ساتھ صفا مروہ کے درمیان سائی کر رہی تھی, میں نے ایک عورت کے اوپر سلیب والی چادر دیکھی. عائشہ نے اس کو حکم دیا کہ اس کو اپنے کپڑے سے اتار دو, کیونکہ جب رسول اللہ کسی کپڑے میں اس کو دیکھتے تو اس کو کاٹ دیتے تھے. اب دونوں واقعات میں باتیں کیا ملی؟ پہلی بات ہے حضرت عائشہ کے دل میں برائی کو ختم کرنے کا جذبہ اور تڑپ کتنی تھی. ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے. پھر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی انہیں برائی کو مٹانے کی کوشش سے غافل نہ کر سکی. اگر آج یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ برائی کا غلبہ سوسائٹی میں نہیں رہے گا. دوسری بات ان واقعات میں کیا ہے کہ سادہ لوح عبادت گزار دادیوں نانیوں اور ماؤں کے لیے نصیحت اور تنبیہ ہے. یہ نوٹ کریں ساری دادیاں نانیاں. کیا؟ کہ گھر کے کونوں میں بیٹھے نوافل تلاوت قرآن کریم اور مختلف اورات میں مگن دکھائی دیتی ہیں اور ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اور بیٹے بیٹیاں اللہ کی نافرمانی کے پروگرام کے دیکھنے سننے اور خود کرنے میں مشغول نظر آتے ہیں. ایسی بھولی بھالی غافل عورتیں اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان کا اپنی اولادوں کو فرائض کی پابندی کا مسلسل حکم دیتے رہنا اور اپنے گھروں سے برائیوں کو مٹانے کی خاطر تسلسل کے ساتھ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کوشش کرتے رہنا ایسی عبادت سے کہیں زیادہ ضروری اور اعلیٰ و افضل ہے. بس تو اس ساتھ عبادات بھی ہوں، ذکر اذکار بھی ہوں، لیکن اپنے گھروں والوں کو اچھے طریقے سے دین کی دعوت بھی دینی ہے. اگلی بات کہ عائشہ نے صلیب والی چادر اتار پھینکنے کا حکم دو مرتبہ دیا، تو کیا پتہ چلا کہ لوگوں کو امر یا نہیں کرتے ہوئے ایک بات کو دہرایا بھی جا سکتا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا اگلے کو احساس ہو جائے. پھر حضرت عائشہ نے دونوں واقعات میں اپنے احتساب کے ثبوت کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بطور دلیل پیش کیا، اور دلیل سنت سے ہی ہوتی ہے، کسی اور کی بات سے نہیں یا قرآن کی آیت سے. حضرت عائشہ کی نگاہ میں کپڑے میں صلیب کی صورت کا ہونا کس قدر سنگین گناہ ہے کہ دوران طواف اور سعی بھی اس پر احتساب کیا. اب یہاں صلیب کی بات کو تھوڑا سا میں ڈسکس کر دوں. دیکھیے ہر دین کا ایک ریچول ہوتا ہے، صلیب دیکھتے ہی کرسچینٹی کا عقیدہ نظر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلی پر چڑھایا گیا تھا. ہم اسلام میں اس کو نہیں مانتے، وما صلبوہ یقیناً لوگوں نے ان کو صلی پر نہیں چڑھایا تھا. اب اسی طرح کی چیزیں جب ہم دوسروں کے کپڑوں میں دیکھیں تو کیا کریں؟ مثلا تصویروں والے کپڑے ہیں، پکچرز ہیں، بچوں کے جسم پہ کپڑے ایسے ہیں، ڈالز بنی ہوئی ہیں، جو بھی ہیں، تو اس میں بھی ہمارے دل میں گرچ ہونا چاہیے. حت البسا کوشش کر کے اپنے آپ کو تو 100% کے درجے پہ، لیکن اپنے دوسروں کو قریبی ہیں ان کی چیزوں میں ان چیزوں کو روکے. آج کے دور میں ایک ٹرینڈ ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی کپڑوں کے اندر تصویریں بنی ہوتی ہیں، کہیں چڑیا بنی ہوئی ہے، کہیں ادھر تتلیاں بنی ہوئی ہیں، تو اس چیز کو آگے پہنچانا چاہیے. اب ایک آپ نے نہیں لیا اٹس فائن، لیکن اب یہ میسج دے کر آئے جہاں بھی، جن بوتیکس، جن کپڑوں کی دکانوں یا جو یہ چیزیں دیکھیں، وہاں ریٹن میسج چھوڑ کے آئے کہ ہم اس ٹرینڈ کو بالکل پسند نہیں کرتے. اور دکھ کی بات ہے کہ مسلمان ملکوں میں ہو اور ہمارے ملک میں اب یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، اوائڈ کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو، خاص طور پہ جو دوسرے مذاہب کی چیز ہے. اب آپ دیکھیں صلیب تو خاص طور پہ ریچول ہے نا، اسی طرح کسی کو تلک لگاوا ماتھے پہ دیکھیں فوراً آپ کے ذہن میں ہندو آئے گا. مانگ میں سندور براؤ ہندوازم ہے، کڑا پہننا ہو جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ سکھوں کی علامت ہے، ایک وہ ان کی کھرپان سے بنی ہوتی ہے. تو ایسی چیزوں کو فیشن کے طور پر بھی نہیں پہننا چاہیے. میں نے پتہ نہیں کہاں ان دنوں میں دیکھا میوزک کا جو وہ ایسے نہیں بنے ہوتے سائن، وہ کپڑے میں تھے، عام گرم موٹے کپڑے سلوانے والے جو دیکھ رہے، تو میں نے دیکھا. تو میں نے کہا رہے یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کی ملوں کے چپے عام جو مرینے موٹے کپڑے اس کے اندر گن بنے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ وہ لے لے ایبسٹریکٹ سے. عقل کو اگر یوز کریں تو ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے نا. فیشن کے نام پہ نئے ٹرینڈز نکال دینا اور بس یونیک دکھنے کی خاطر یہ کچھ کرنا، تو یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت عائشہ کا بھتیجی کا باریک دوپٹا چیز ہے نا، اس کو غور سے سنیے گا. حضرت عائشہ کے دل میں کس طرح کا درد ہے، آپ ایک بات نوٹ کریں، جتنے واقعات آ رہے ہیں میں اکثر واقعات حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، ام سلمہ، ام سلیم سے، تو تبھی جن لوگوں کے نام ہے کہ ان کے دل میں دین کی کیا محبت تھی اور کیا مقام تھا. حضرت عائشہ کی بھتیجی باریک دوپٹا اوڑے ہوئے ان کے ہاں آئی، انہوں نے اس کا دوپٹا چیر پھینکا، اس کو ڈانٹا اور ساتھ ایک موٹی اوڑھنی بھی اس کو پہنا دی. واقعہ ہے امام ابن سعد نے علقمہ بن ابی علقمہ سے روایت کی اور انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی، کہتی ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن ابو بکر کی، کون ہوں گے یہ؟ حضرت عائشہ کے بھائی، ان کی بیٹی حفصہ کو باریک دوپٹے میں دیکھا، اس کا گریبان نیچے سے نظر آ رہا تھا. عائشہ نے اس کے دوپٹے کو چیر دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورت نور میں جو حکم نازل فرمایا، کیا تجھے اس کا علم نہیں ہے؟ کیا حکم ہے آپ کو بتا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر اوڑھ لے. تو عورت کے سر کے کپڑے کے ساتھ سینہ، گریبان، گلا، بازو، یہ سب آتے ہیں. یہاں دیکھیں قرآن کی آیت کوٹ کرتی ہوئی دکھ رہی ہیں، اب عائشہ کو یہ آیت نہ آتی تو کیسے کوٹ کرتی؟ تو یہاں سے علم کی اہمیت سمجھ آتی ہے. خیر، پھر ایک اوڑھنی منگوائی، اوڑھنی کیا ہوتی ہے؟ موٹی چادر، اور اس کو پہنا دی. ایک دوسری روایت میں کیا ہے، عائشہ نے اس کو چیر دیا اور ایک موٹی اوڑھنی پہنائی. کیا پتا چلا؟ حضرت عائشہ نے ڈانٹ ڈپٹ اور جھاڑنے کا درجہ احتساب استعمال کیا، یعنی شدید درجہ. آپ کسی کو ایک دم ڈانٹتے نہیں ہیں، جھاڑتے نہیں، لیکن عائشہ نے شدت والا انداز اختیار کیا، اور شرعی سختی کا سبب یہ تھا کہ اعلی صدیق اکبر کی بیٹی سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ ایسی باریک اوڑھنی میں گھر سے نکلے. دوسری بات ہے، حضرت عائشہ نے باریک اوڑھنی کو اتارنے کا حکم دینے کی بجائے اس کو چیر دیا. ایک تو کہہ سکتی تھی نا، اتارو اس کو، بدلو، چیر دیا. شاید اس میں بھتیجی کے لیے ہمیشہ یاد رہنے والا سبق اور کبھی نہ بھولنے والی تنبیہ ہو. حضرات صحابہ کے سلسلے میں کئی واقعات ثابت ہیں، اور وہ واقعات کیا ہیں کہ ان کی نگاہوں میں اولاد کی اصلاح اور تربیت کپڑوں اور دیگر چیزوں سے زیادہ قیمتی اور اہم تھی۔ حضرت عائشہ نے بھتیجی کے لیے اس کی غلطی کو واضح کرنے کی غرض سے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا، اور یہی بہترین ہے۔ اور حضرت عائشہ نے غلط چیز کے ازالے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کا شرعی نعم البدل اپنی طرف سے مہیا کیا۔ احتساب میں اس بات کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اب آپ بات کریں، اس پہ ہے ہمارے ارد گرد یہ چیزیں؟ کیا یہ حدیث جو یہ بات آپ نے میں نے پڑھی ہے، کیا حضرت عائشہ صلہ رحمی کا خلاف کر قطع رحمی ہے؟ حقوق العباد نہیں پوری کر رہی؟ دیکھیں نا، بھتیجی کا دوپٹہ پھاڑ دیا، کبھی وہ پھپھی کی بات آئے گی، پھپھیاں تو اسی لیے بدنام ہیں، پہلے ہی بدنام ہے، اب اور کہ دیکھو یہ تو میرا دوپٹہ پھاڑتی ہیں۔ عائشہ نے ایسی کوئی بات دل میں نہیں رکھی، اور یاد رکھیے یہ درجے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں اچھا میری بھتیجی نے آج کے بعد پہنا تو میں تو پکڑ کے جا کے پھاڑ دوں گی، نہیں، پہلے اس کو بتائیں، پہننے سے پہلے ہی بتا دیں کہ آپ کو یہ نہیں پہننا چاہیے، ایک بار دو بار۔ اور وہ کیسے دور کی خواتین تھی، کیسی تھی، لیکن کیا ہم بالکل گونگے خاموش شیطان بن جائیں؟ ایک ایک حدیث آپ پڑھ رہے ہیں اس کا حوالہ موجود ہے، میں اس پہ ایک لفظ بھی نہ بولوں نا تو آپ کو یہ حدیث خود بول بول کے بتا رہی ہے کہ اس پہ میرا آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے بھی دلوں میں اتنی غیرت آتی ہے؟ سچ بتائیں، خود سوچیں، جب ایک عورت باہر جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کو مزین کرتا ہے، کیا لوگ مرد ہمارا چہرہ جسم ٹانگے بازو ہاتھ نہیں دیکھتے ہوں گے؟ اور ٹائٹ پاجاموں نے تو مت ہی مار دی لوگوں کی، عقل پہ پردے پڑ گئے، اور مرد کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے اور ڈالتی عورت ہے۔ اگر عورتیں یہ کہتی ہیں نا کہ میرا ہسبینڈ مجھے بے پرد کرتا ہے تو میں کبھی نہیں مانوں گی۔ کیوں؟ دنیا کی سب سے بڑی عورت جس کو فرسٹ لیڈی آف دی کنٹری کہیں گے، جس کے شوہر کی دولت دنیا کے سارے شوہروں کی دولت سے زیادہ تھی، اور دنیا کے سارے شوہروں سے زیادہ ظلم اس شوہر کا تھا، دونوں باتیں، وہ ایک عورت تھی جس کا نام آسیہ تھا، مسز فرعون۔ کیا کہا انہوں نے؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنۃ، سورت تحریم کی آخری آیتیں پڑھ لیجیے۔ وہ نہیں رکی، مارتے ہو تو مار دو، میں تمہاری نہیں مانوں گی۔ دوسری طرف اسی صورت میں دو نبیوں کی بیویوں کا ذکر ہے، امرأۃ لوط اور امرأۃ نوح، وہ نبیوں کی بیویاں ہیں اور نہیں کام آئے نبی، کیونکہ وہ ان کے مشن میں ساتھ نہیں تھی۔ تو کوئی شوہر دنیا کا اتنا بڑا ساہوکار نہیں ہے کہ آپ کو غلط کام پہ مائل کرے، ایسے شوہر سے تو بات بھی کی جا سکتی ہے، یہ آپ کے اپنے اندر کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیں، میں اتنا درد محسوس کرتی ہوں اس بات کا، اپنے ملکوں میں آ کر، گورے کرے، کالے کریں، نان مسلم کریں، امریکہ والے کریں، کینیڈا والے کریں، اور فرانس والے کریں، ان کو جچتا ہے، سیدھی سی بات ہے، ان کو سجتا ہے، ہمیں تو جچتا اور سجتا بھی نہیں ہے۔ ان بیچاروں کے لیے تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ بڑا ایشو نہیں، ان کو تو پہلے لا الہ الا اللہ سکھا دیجئے تو بڑی بات ہے۔ لیکن جس معاشرے میں دن میں پھر کہوں گی کہ 5 دفعہ 15 اذانیں ہوتی ہوں، اور جہاں جمعے کے خطبوں میں، لاؤڈ اسپیکروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو، آپ بتائیے وہاں یہ کچھ ہونا چاہیے؟ یہاں کی عورتوں کا بازاروں میں یوں نکلنا اور کھلے عام مالز میں جانا اور شاپنگز میں جانا، اپنے آپ کو سوچے تو پھر آپ دیکھیں کہ میرا تو نہیں خیال کہ پھر باہر نکلنے کو بھی دل کرے گا۔ کس کس سے لڑ کے آؤں، کس کس کو بتا کر آؤں؟ تو یہ درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی ابتدا پھر گھر سے ہوگی۔ آپ کہتے ہیں اچھا پھر آج جا کر ہم اپنی بیٹیوں کے دوپٹے پاڑ دیں، دے دیجیے نوٹس، ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس اصلاح کے لیے، آئیے حتی یسمع کلام اللہ، کلام اللہ کا سنیں، بات کریں، کنورسیشن کر لیں، قائل کر لیں، یہ کر لیں، اس کے بعد میں یہ برداشت نہیں کروں گا، پھر کر دیجیے، پھر جو ہوگا دیکھیں، پولیس کو نہیں وہ بلائیں گی، آپ پاکستان میں اب وہ سیکیورڈ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ درد نہیں آئے گا نا، امت کی اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ دن بہ دن جو کرپشن بڑھ رہی ہے، اس میں عورت کا ہاتھ ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ حیا کے تقاضے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیسے پہلے دور میں لوگ ایک گھونگھٹ نکال کر، ایک آنکھ کے پردے کے سب، ٹوپی والا برقع پہنتی تھی، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کچھ شکلیں بدلی، چینج ہوئی۔ آج بھی اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ اپنی حت الوسع کرتے، لیکن دوسری طرف بے دینی کا دریا ہے، آنکھ نہیں کھلتی۔ اگر آپ کسی بازار، کسی مال، کسی گلی دکان سے گزر جائیں، آنکھ نہیں کھلتی۔ میں کہتی یہ بل بورڈ جو بڑے بڑے، چھوٹی چھوٹی جو عورتیں پھر رہی ہیں، یہ انہیں کی ایک بڑی ریپرزینٹیشن ہے۔ ہم عورتیں اس پہ احتجاج کیوں نہیں کرتی کہ ہمیں بند کیجیے ان چیزوں پہ؟ اور پھر جو لوگ ان کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوں گے، ذرا سوچیے کہ آپ اور میں سب عورتیں ہیں نا، اگر آپ بعد میں مجھے میرے بارے میں کچھ کہیں گی نا، تو مجھے تو نہیں اچھا لگے گا کہ آپ ایسی ہیں، آپ نے یہ پہننا، آپ ویسی ہیں۔ آپ کسی عورت کا فگر ہم ڈسکس کریں، فلاں موٹی فلاں پتلی، وہ پسند کرتی ہے؟ تو جب ہم باہر دوسروں کے سامنے جاتے ہیں یا دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہر ایک کو اجازت دیتے ہیں نا کہ آپ ہمیں ڈسکس کریں. تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنا کر آگے چلتی ہے, فَإِذْ لَمْ تَسْتَحِي فَاسْتَحِ. آپ نے فرمایا کہ پچھلے صحف میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر اس کے بعد تو جو چاہے کر. یہ حیا کی کمی کی منہ بولتی تصویر ہے کہ عورتیں اپنے لباس اور حجاب اور اپنے جسم سے بے نیاز ہو جاتی ہیں. ہے تو گوشت کا ٹکڑا ہی نا, آپ باہر کھلے ہم گوشت لے کے چلتی ہیں, نہیں کوئی جاتا. کسی نے ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ سعودی عرب کی کسی ہاسپٹل میں ایک عرب سعودی عرب سے کوئی عالم آئے تھے تو وہ علاج کے لیے وہاں پہ ایڈمٹ تھے. تو جو ان کی ٹیک کیئرر تھی نرس اتفاقاً وہ بھی مسلم ہی تھی, لیکن وہ ننگی ٹانگوں کے ساتھ آتی تھی, جو بھی ان کا اسکرٹ کے ساتھ ڈریس ہوگا تو ان کو یہ چیز بہت چبھتی تھی. تو ایک دن انہوں نے اسے کہا کہ بیٹا جاؤ اور وہاں بازار سے میرے لیے بکرے کی ران لے کر آؤ, لیکن ایک شرط ہے کہ اس کو کھلی عام لے کر آنا, اس کو کسی کور میں نہیں ڈالنا. تو اس نے کہا کہ بہت برا لگے گا جب میں ہاتھ میں بکرے کی ایک ران اٹھا کر لاؤں گی تو لوگ دیکھیں گے. تو اس نے کہا کہ بیٹا جس طرح وہ اس کو دیکھیں گے اس طرح لوگ تجھے بھی دیکھتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اگلے واقعے میں کچھ اور نصیحت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کا بچی کی لٹوں کو چھپانے کی ترغیب دینا. ام المومنین حضرت عائشہ نے ایک بچی کی بے پردہ لٹوں کو دیکھا تو انہوں نے چھپانے کی رغبت دلائی. امام ابن ابی شیبہ نے قابوس سے روایت نقل کیا اور انہوں نے اپنے باپ سے یہ بات نقل کی ہے. انہوں نے ایک عورت عائشہ کے پاس بھیجی, اس نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک بے پردہ لٹوں والی بچی کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ ان کو چھپا لیتی تو اس کے لیے زیادہ مناسب تھا. اس عورت نے عرض کی اس کو بھی حیض نہیں آیا یعنی بالغ نہیں ہوئی بچی, اور نہ اس سے آثار ظاہر ہوتے ہیں. یعنی دیکھیے عائشہ کے دل میں کتنی غیرت تھی کہ پیوبرٹی کی ایج سے پہلے کی بچیوں کے بھی کھلے بال کی لٹ نہیں دیکھ سکی, کہاں وہ باقی چیزیں دیکھتی. تو کیا پتہ چلا, پہلی بات ہے کہ بچیوں کو پردے کی تلقین بلوغت کے زمانے کو پہنچنے سے پہلے کر دینی چاہیے تاکہ بالغ ہونے تک پردے کی پابندی ان کی طبیعت کا حصہ بن چکی ہو. دوسری بات ہے عائشہ کی نگاہ میں عورت کے سر کے بالوں کو چھپانے کی اہمیت اس قدر زیادہ تھی کہ انہوں نے اس کی رغبت نابالغ بچی کو دی. افسوس کا مقام ہے آج کی مسلمان بیٹیوں کی ایک بڑی تعداد زمانے بلوغت کو پہنچنے کے بعد بھی بالوں کو بے پردہ کیے بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. اس پہ بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. زلفیں دیکھیے ذرا, بڑے بڑے اشتہاروں پہ بال کھول کے آپ کو شیمپو بیچتا ہوا دکھائیں گے. سگریٹ کی مشہوری ہے اور بال عورت کے کھلے ہیں. کبھی تو بندہ بیٹھ کے سوچے میں نے بکنا. آپ دیکھیے خوبصورتی سے لوگ کس چیز کو سجاتے ہیں جو بیچنی ہے, تو کیا عورت نے بکنا. دوسرا خوبصورتی سے کسی کو جو چیز پیک کیجیے نا وہ کسی کو گفٹ میں دینی ہوتی ہے, تو کیا عورت کسی کو گفٹ میں اپنے آپ کو دینا چاہتی. آپ گھر میں بنے سجیں, آپ اپنے شوہر کے لیے جو پہن لیں جو خوشبو لگا لیں جو آپ اپنے آپ کو ویسٹرنائز کر لیں, آپ کو کوئی نہیں روکتا. اللہ نے ہر حلال جذبے کی تسکین کی ہے. تو یہی چیزیں آپ جا کے باہر کریں. اب شوہر کو آپ اچھی لگی تو شوہر تو اپنی محبت کا اظہار کرے گا نا, تو آپ مجھے بتائیے کہ باہر والے پھر کیا کریں گے اس کے بعد. سیدھی سی بات ہے, ٹیمپٹ تو آپ نے کیا, جذبے تو دلا دیے, لیکن اویلیبل تو آپ نہیں ہو سکتی. اس حد تک تو نہیں بگاڑ آیا کہ عورتیں کہ چلو پھر جو مرد آئے میرے سے اپنی خواہش پوری کرے. تو پھر آپ نے ایک آگ ہی لگائی نا. تو یہ آگ اگر سوسائٹی سے بند ہو جائے نا, یقین کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون آ جائے. اور سچ بتاؤں اللہ آپ سب کو بچائے, اور میرا گمان آپ میں سے کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ آپ ایسے زلفے کھول کے اور بے پر جاتی ہوں گی, بٹ ایسی عورتوں نے آپ کے مردوں کو خراب کیا ہوگا. جب کچھ عورتیں سوسائٹی کی اس طرح بنی ٹھنی ہوتی ہیں نا تو وہ مردوں کی رال ٹپکتی. گھر آتے ہیں تو بیگم جو ہے وہ بالکل ہی ایسے رنگ روپ میں کہ جس کو دیکھ کر ان کو کوئی فیلنگ ہی نہیں آ رہی, تو پھر وہ عورتیں اٹریکٹ کرتی ہیں. بے پردہ عورتیں گھروں میں بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہیں. پھر آپ کو اپنے گھر کے اندر اچھے حال میں رہنا چاہیے, اور مردوں کی نگاہوں کو تو وہی باق کرے گا. یہ ساری باتیں کرتے ہوئے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے. حضرت یوسف نے ایسی عورتوں اور ایسی سوسائٹی میں رہنے کی بجائے جیل میں رہنے کو پریفر کیا تھا. اے اللہ قید خانہ مجھے زیادہ پیارا ہے اسے مم یدعون انی, جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں ہمارے بھائیوں شوہروں کی عزتوں کی حفاظت کرے. یقین کریں گھر گھر سکینڈلز افیئرز میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ پہلے تو لڑکا لڑکی ہوتے تھے انمیرڈ, اب تو ہر دوسرا واقعہ میرڈ کا, اس کا شوہر اس کی بیوی, اس کی بیوی اس کا شوہر. ایک واقعہ مجھے ہلا گیا کہ اوپر نیچے فیملی میں, باہر یورپ میں تو عام ہے ایک گھر میں شیئرنگ ہوتی ہے, اور یہاں بھی عام ہے اگر گھر کی سپریشن ہو. ایک گھر میں دو کپل رہتے تھے, جس بھی مجبوری میں رہے اور کچھ سالوں کے اندر کیا ہوا، دو ہی کپل تھے، کپل چینج ہو چکے تھے، اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی اور اس کے مرد کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا تھا، مجبور کیا، یہ شریف بندہ تھا، اس نے طلاق دے دی، اس کی شادی ادھر ہے، اس کی بیوی نے اس کے مرد میں انٹرسٹ لیا، یہ مرد بڑا غیرت والا تھا، اس نے خودکشی کر لی، ایک آج بھی بیٹھی ہے، دوسری دوسرے کی بیوی بن گئی ہے۔ یہ تو ایک کہانی ہے، ایسی بیسیوں کہانیاں میرے سینے میں ہیں۔ آج جو گندگی کی انتہا، اس کی وجہ یہ بے پردگی بے حیائی ہے۔ آپ اپنے حلال جذبات کو پورا کریں، اللہ نے شادی کے بعد آپ کو ہر حلال جذبے کو پورا کرنے کی توفیق دی ہے، اس میں گھر کی خواتین کو بھی اپنا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگلا واقعہ دیکھیے، عائشہ کا بچی کی آواز والی پازیبوں پر احتساب۔ عائشہ کا ایک چھوٹی بچی لائی گئی، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، چھوٹی بچی، یہ کوئی جوان لڑکی نہیں تھی، بچی تھی جس نے پازیبیں پہن رکھی تھی، اور بچی کی حرکت کے سبب ان پازیبوں سے آواز نکل رہی تھی۔ انہوں نے ان پازیبوں کے اتار پھینکنے سے پہلے بچی کو اپنے ہاں داخل ہونے سے منع کر دیا، کہنے لگی اس آواز کے تو میرے گھر میں نہیں ہوگی۔ واقعہ ہے، ابو داؤد نے، امام ابو داؤد نے عبد الرحمن بن حسان انصاری سے نقل کیا، ان کی عبد الرحمن تھے، ان کی آزاد کردہ لونڈی بنانا سے روایت نقل کی ہے۔ کیا لکھ کہتی ہیں کہ وہ عائشہ کے ہاں موجود تھی اور ان کے پاس ایک بچی کو لایا گیا جس نے آواز پیدا کرنے والی پازیبیں پہن رکھی تھی۔ انہوں نے فرمایا ان پازیبوں کو کاٹ پھینکتے تک اس کو میرے ہاں داخل نہ کرنا، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس گھر میں گھنٹی ہو، گھنٹی کیا جو گھنگرو لگے ہوتے ہیں، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یعنی چھوٹی بچی کو تو کچھ نہیں اس سے فرق پڑ رہا تھا، لیکن وہ گھنگروں کی آواز فرشتوں کو آنے سے روک رہی تھی، اس لیے عائشہ نے کہا کہ ان کو اتارو۔ کیا پتا چلا، اللہ رب الرحمن کی رحمتیں ہوں عائشہ پر، کہ انہوں نے مہمان نوازی کے شرعی آداب کو اپنے احتساب کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیا۔ بات سمجھ، کیونکہ ہم میں سے اکثر اس بات پہ چپ ہو جاتے ہیں کہ مہمان تھے، پھر ہم ان کو کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک جھوٹا تصنع ہے ہمارے، کہ مہمانوں کی بڑی عزت کرنی ہے، اور وہ غلط سے غلط کام بھی کر لیں تو جی مہمان ہے، اب گھر آئے کو کیا کہیں۔ ان کے اندر یہ رکاوٹ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ دوسری بات ہے کہ حضرت عائشہ نے ممنوع زیور پہننے پر احتساب کیا، بچی کی چھوٹی عمر ان کی یہ احتساب کی راہ میں حائل نہ ہو سکی۔ یعنی وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ لوگ کہیں گے جی اب چھوٹی بچی پہ یہ تنقید کر رہی ہیں، یہ تو بڑے ریجٹ ہو گئے، نہیں، چھوٹی تھی یا بڑی تھی، غلط کام کو انہوں نے دیکھا تو رکا۔ اگلی بات ہے کہ حضرت عائشہ اس بات کا اس قدر اہتمام کرنے والی تھی کہ ان کا گھر ایسی چیز سے پاک رہے جو رحمت والے فرشتوں کی دوری کا سبب ہو۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، کیا ہمارے گھروں میں تو ایسی آوازیں نہیں آتی جو رحمت کے فرشتوں کو دور بھیجیں؟ پھر بیماریاں کیوں نہ آئیں، پھر پریشانیاں کیوں نہ آئیں، پھر نا اتفاقی، جھگڑے، لڑائیاں کیوں نہ آئیں، کہ جن گھروں میں ہر وقت وہ آوازیں ہوں جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور میں نے دیکھا کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، لوگ ٹی وی چلا دیتے، میوزک چل رہا ہے، ایڈز چل رہے ہیں، ڈنگ ڈونگ چلتی رہتی، گناہ بے لذت والی بات ہے۔ اور دکھ کی اور رنج کی بات ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بہت زیادہ مال خرچ کر کے اس قسم کے ساز و سامان کو اپنے گھروں میں لا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اور پھر یہاں حضرت عائشہ کا یہ عمل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ ان ایشوز کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہے، موٹی سے موٹی عقل میں بھی یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں گے ہم سب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے، سمجھ دے۔ اگلی واقعات اور بھی ہیں، لیکن یہاں آج ہماری کلاس کا وقت پورا ہوا۔ لائن آف ایکشن کلیئر ہے؟ دیکھیں، میں آپ کی اصلاح کی خاطر یہ جملے بول رہی ہوں، اتنا کچھ سننے کے بعد اب دل تو کرتا ہے کچھ کریں، رائٹ؟ کرنا کیسے ہے؟ آج جاتے ہی سب کے دوپٹے بھی پھاڑ دیں، گھنگرو بھی توڑ دیں اور ان کو برا برا کہ نہیں، اسلام کا مزاج یوں چلتا ہے، سمپل ٹو کمپلیکس گریجویلٹی۔ ایسے تمام لوگ جو آپ کی رینج میں ہیں، دور والوں کی تو بات نہیں کی، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کنورسیشن کریں۔ جو سبب ہے نا، وہ اللہ سے دوری اور قرآن سے دوری ہے، خوش فہمیاں ہیں، شعور ہی نہیں ہے۔ طریقے سے بات کریں، ٹائم دے دیں، سوچ لیں، ایک ہفتے کا دے دیں، ایک ویک کا دے دیں، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر آپ تو اپنی بات منوا سکتے ہیں نا۔ سیکھنے کا عمل رکھیں، سکھانے کا عمل رکھیں۔ کتنی بدبختی ہے کہ ایک بندہ اللہ کا حکم سننا بھی نہ چاہے، محرومی ہے، شکاوت ہے، یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے نا۔ تو بس یہ دعا کریں کہ ہم جوڑے ان کو پیار سے، جن کو ابھی تک دین نہیں پتا ان کے سے سختی نہ کریں، وہ اور دور ہو جائیں گے، وہ تو تھریٹ ہوں گے، آپ اس کا سبب ڈھونڈیں۔ اب عائشہ نے اگر ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا اور پھر سٹل وہ بتیجی ان سے خوشی رہی ہوگی. آج آپ اپنی بھتیجی کا دوپٹہ پھاڑیں گے, ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے آپ سے اور ہی متنفر ہو جائے. دیکھیے, ہو سکتا ہے بیچاری کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ ماما نے بنا دیا. ماما لے کر آتی ہیں, اور ماما ہی لاتی ہیں, اور کون لاتے ہیں؟ بابا تو نہیں لاتے ایسی چیزیں. تو یہ چیزیں پریکٹیکلی محبت, کلوزنس, قربت سے دل میں ان کے بات جالے. شروع میں ذرا سی ان کو نئی بھی اچھی چیز لگے گی, آہستہ آہستہ ان کا مزاج بنائے. چلیے یہاں رکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر استاذہ جی, بہت ہی زبردست سیشن تھا جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈیئر سسٹرز, بند کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا. کیا فیلنگز آ رہی ہیں اتنا زبردست بک کو سن کے. بہت ساری وہ چیزیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں نا, تو تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے, پھر انشاءاللہ رمضان کی تیاری کی جو ہے اس کو پھر تھوڑی سی بات کریں گے. جی دو تین منٹ اس پہ لیتے ہیں. سب سے پہلے تھوڑا سا بچیوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی, جو استاذہ جی نے اتنی ڈیٹیل سے بتائی. دیکھیں, ہم نے اپنے بچوں کو کیا کیسے تیار کرنا ہے, چاہے آپ کے بیٹے ہیں چاہے آپ کی بیٹی ہیں. جب ہم بچپن سے اگر ان کی تربیت کرتے ہیں, اگر ہمارے پاس علم ہے, اگر ہم نے قرآن پڑھا ہے, تو ہم تب ہی آگے بچوں کو بھی میسج کنوے کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں. جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم ان کو کیسے قائل کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے سب سے پہلے کرنی ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کیا سیکھا ہے آج کے لیسن سے. جی جلدی جلدی لکھیں یہاں پہ کیا سمجھ آئی ہے, کیونکہ بہت زیادہ باتیں ہیں اس پہ, تو جتنی بات کی جائے کام ہے. کیونکہ تازہ ہی ماشاء اللہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک بات کی ہے. کیا ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے ہمیں. جی کیا کرنا ہے, سب سے پہلے کیا کریں گے, بچوں کو شعور دلانا ہے. ٹھیک ہے, ضرور آپ جیسے ابھی ہمیں بتایا گیا ہے ہم لوگ مطلب کس حد تک ہم لوگ جا سکتے ہیں. پہلے وارننگ پھر حکم. ہاں جی, وارننگ بھی دیں گے حکم بھی دیں گے, لیکن کوشش کریں نا ایسا موقع ہی نہ آئے نا. اگر شروع سے حیا میں ایمان ہے اور اس کو ترجیح دینی ہے, اللہ کا حکم کہ آگے کچھ بھی نہیں دیکھنا. ویری گڈ, ٹھیک ہے. جہاں پہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہو گیا, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, ابھی بھی ہم لوگ اصلاح کر سکتے ہیں. ابھی بولے نا کہ اوہو بہت لیٹ ہو گیا, نو نو. کیونکہ جب ہمارے لیے اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہماری موت سے پہلے تک, اللہ تعالیٰ اگر ہمیں معاف کر سکتے تو ہم اپنے بچوں کی اصلاح کیوں نہیں کر. بس ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, اب تو وہ ہماری بات سنتے نہیں. ایک تو جیسے ابھی استاذہ جی نے بات بھی کی تھی کہ آپ قرآن کے طالب علم ہیں لیکن حدیث سن رہے ہیں نا, سارا کچھ اللہ کی باتیں سیکھ رہے ہیں نا, تو اس کے لیے آپ کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا فرشتے جو دعائیں کرتے ہیں, اللہ کا تو ہاتھ ہوگا. میوزک والی شرٹس اور مورتیوں والی شرٹس نہ پہنانے دینی ہے. بالکل, انشاءاللہ ویری گڈ. دیکھیں آہستہ آہستہ سلولی کریں گے, ایک دم ڈانٹ ڈبٹ نہیں کرنی, اور بڑے حکمت کے ساتھ کام لینا ہے. کیونکہ جیسے پہلے بھی میری اس پہ بات ہوئی تھی کہ جس طرح ہم لوگ اس طرح دین کی طرف آتے ہوئے ہمیں ٹائم لگے, اگر ہم ایک دم خود ہی وہ چیزیں لے کے ان کو دے رہے ہیں, اب ایک دم ان کو خود ہی منع کریں گے تو وہ پوچھیں گے یہ امام آپ کو کیا ہو گیا جی. رول ماڈل بن کے دکھانا ہے بچوں کو. بالکل رول ماڈل آپ بنیں گے, بلکہ آپ ان کو صحابہ کرام کے کسے بھی سنا سکتے ہیں. ان کی اب تو میرے ہاتھ میں مختلف چیزیں مل رہی ہیں, بکس مل رہی ہیں, ہر چیز مل رہی ہے انگلش میں اردو میں, تو وہ تو آپ ایپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں, کچھ بھی میٹیریل کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا. تو کوشش کریں, بعض دفعہ آپ کو جیسے استاذہ جی نے یہاں پہ ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھی گائیڈ لائن دی, ہر طریقے سے سمجھایا, حکمت دی ہیں. کیونکہ جو ہم یہ بک پڑھیں اس کے نیچے سارے وہ چیزیں لکھ لی ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے, کس کا کیا فائدہ ہوگا, تو وہ ہم نے ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ہے, چھوٹے بچے 2 and 4 ایئرس کو بھی ٹی وی سے اوائڈ کروائیں. ہاں جی, اگر بیٹھے بھی ساتھ تو آپ خود ساتھ بیٹھے ہوں نا, اکیلے نہیں بیٹھائیں. کیونکہ یہ ضروری ہے بچوں کی تربیت میں, اگر ان کے ساتھ آپ ایکٹیویٹیز شروع کرتے ہیں ان کو مینٹلی پریپیئر, مطلب ایک ٹائم اگر کچھ دکھا نہیں ہے, کیونکہ اگر گھر میں ہے تو اس طرح کی انفارمیٹیو چیزیں دکھائیں. ٹھیک ہے, سائنس فکشن پہ ہوگی، دنیا کی کائنات پہ، اتنی بھی خوبصورت مطلب ایسی چیزیں اس پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں، کوئی اسی طرح کی ملتی جلتی چیزیں دکھائیں، پھر کچھ ٹائم ان کے ساتھ آپ سپینڈ کریں، اس پہ کر لیں کیا کہتے ہیں، کوئی رکھ لیں، کوئی اس طرح کی چیزیں، ان کا ہوم ورک کا پوچھیں صبح سے شام تک، مطلب کوئی بھی اس طرح کی کر لیں. یہ دوپٹہ غائب ہے ینگ جنریشن کے، کیونکہ یہ ینگ جنریشن کا دوپٹہ کیا غائب ہے، یہ تو اولڈ جنریشن کا بھی دوپٹہ غائب ہے. میں جب دیکھتی ہوں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آج کل تو بالکل ہی دوپٹہ اتر گیا ہوا ہے جی. اب بڑے ٹی وی نہیں موبائل یوز کرتے ہیں جی 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 بالکل. دوپٹہ کے لحاظ سے تو میری بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے، یقین کریں. ہم اس کو نا ماڈرنزم بولتے ہیں نا، ہم لوگ اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھتے ہیں، یہاں پہ یورپ میں کیا جہاں بھی رہتے ہیں، چاہے پاکستان انڈیا میں کہیں بھی، ہم اس کو کہتے ہیں جس کے سر پہ دوپٹہ اس کو ہم پینڈو اور پتہ نہیں کیا کچھ عجیب و غریب القابات سے نوازتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمیں یہ لقب سننا منظور ہے کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، اور کیونکہ ہم مسلمان خواتین ہیں اور ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں، کوئی جھجک نہیں کہ ہم لے کر آئے جی، مارکیٹ میں نہیں آ ہی نہیں رہے جی. کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے چھوڑ دی. جب ہم وہ چیز لینی ہی چھوڑ دیں گے، وہ بہت جب ان کی بکے ہی نہیں تو وہ کیسے آگے اس کو فروخت کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا، سیل نہیں کر سکیں گے. اصل کیا ختم ہو گیا ہے، حیا بالکل ختم ہو گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین جی بالکل. دے آر ناٹ سیلنگ ٹو بٹ ان پاکستان وتھ شرٹ جی بالکل. مجھے پتا ہے بہت زیادہ آپ کو بہت ہی زیادہ ہم لوگ ایڈوانس ہو گئے ہیں، بلکہ یورپ سے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سی ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، رمضان کی تیاری اس پہ تو جتنی بھی بات کی جائے، ہر کوئی اپنے طور پہ سوچے. دیکھے رمضان آ رہا ہے تو یہ بھی آپ سوچیں کہ رمضان سے پہلے ایسی بکس ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے ابھی سے تیار کرنا ہے، کیونکہ ابھی جو آپ چیز ان کو ابھی سے مینٹلی تیار کریں گے بچوں کو، وہ آپ کے رمضان میں کیا تو لائف ٹائم چلنی چاہیے. بہت سلو سلو لے لینا، بہت پیار سے. لیکن وہی بات جو بھی آپ نے سیکھ سسٹم لکھی تھی کہ ہم نے خود باامن بننا ہے، ٹھیک ہے جی. ابھی آ جائیں، آپ کو یہ شیٹ ملی ہوئی ہے رمضان کی تیاری کے بارے میں، اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. دو تین منٹ شاید میں اوپر لے جاؤں، لیکن میں کوشش کروں گی اس کو جلدی کور کر لوں. اچھا، اس سے پہلے کہ آپ جسمانی طور پر رمضان کو پہنچے، آئے روحانی طور پر رمضان کو پا لیں. کیسے؟ ہم نے پیچھے کچھ چیزیں پڑھ لی تھی، آج آگے چلتے ہیں اس میں سے. اندر باہر سے نفس کی صفائی بہترین کریں، پورے خلوص سے توبہ کریں، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش ملتی ہے، ہمارے پچھلے اور موجودہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے بخشنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی بیٹی، اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو کہ آسمان کو چھو لیں، پھر بھی توبہ کر لو. وہی جو میں ابھی بات کر رہی تھی کہ توبہ کا دروازہ آخری وقت ابھی کھلا ہے. جیسے سورہ نساء میں آتا ہے، جو کہ برا فیل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے، پھر اس کے بعد اللہ سے بخشوائے تو اللہ مہربان ہے. اللہ توبہ استغفار قبول کرنے والا ہے جو انسان خلوص سے نیت کے ساتھ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے. اسی طرح آگے دیکھیں، ہمیں چاہیے توبہ استغفار کی عادت، استغفار کی عادت ڈالیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، گناہگار ہیں، منہ سے ایسے غلط قسم کی باتیں نکل جاتی ہیں. تو کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ایک بیڈ ہیبٹ بہت زیادہ ہے، جیسے ہم لوگ عبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو ٹیز کرتے ہیں اور طریقوں سے، تو ان چیزوں پہ آپ نے نا اپنے لیے کچھ ایسے گول اچیو کرنے، مقرر کر لیں کہ سیٹ اپ کر لیں. فار ایگزامپل، اگر میں یہ کروں گی تو میں صدقہ کروں گی، یا تو آپ کی جیب خالی ہوگی یا آپ کی وہ عادت چھوٹ جائے گی. یعنی کچھ بھی اور بھی اگر آپ ٹپس لے سکتے ہیں اس میں سے لیں، سامنے لکھ کے لگا لیں کہ یہ میں نے اس چیز کو ختم کرنا ہے اپنے لیے پرسنلی. جب آپ کریں گے خود بہت، وہ چیز آپ کے بچوں میں بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو رمضان کو پائے لیکن اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، بجائے اس کے کہ ایسے کام کرے جس سے ہمارے گناہ بخشے جائیں. ٹھیک ہے، اور کچھ بد قسمت لوگ مزید گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں یہ آپ کو بتائیے، ٹی وی ڈراماز دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں، قرآن وغیرہ نہ کرنا، بس سارا دن سویا رہنا، رات کسی طرح کرنا، نہ نمازیں وغیرہ پڑھنی، بس یہ کہ ہم روزے رکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خالی روزے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات ہوگی، پھر دیکھیں قرآن ہمارا روحانی ڈاکٹر ہے، قرآن کو روزانہ کی عادت بنائیں، کیونکہ ہمیں اس کی ہر دن باقاعدگی پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا آ جائے گا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ہدایت ہے اس میں، حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، پھر قرآن کی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کا وقت آ گیا. تو اس کا آپ کو پتا ہے، جیسے یہاں پہ کہ رمضان میں فرض نماز کا 70 گنا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے نوافل کا نماز کے برابر ثواب ملتا ہے. اور اگر ہم قرآن کھولتے ہیں تو اس کا آپ خود ہی پتہ ہے کہ اس میجر کیا ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے اور رات کی عبادت کا بے اتنا اجر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گنا بخش دیے جائیں گے. مسلم بخاری کی روایت. اسی طرح ایک اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر تراویح پڑھی نماز تراویح اور ایمان و ثواب کی نیت سے اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں تین موقع ملتے ہیں جن سے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں کیونکہ برکتوں والا مہینہ ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں جس طرح کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر ہماری روحانی ہمارے مالج ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح قرآن روزے جو ہے ہمارے عاجزی پیدا کرتے ہیں. ہم ایک سچا انسان اس دفعہ سب نے نیت کرنی, ہم نے جو ہمارے اندر جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحیح تھے اور رمضان میں جب آپ جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ کی صحابت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی. ٹھیک ہے, جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات ہوتی, پچھلی راتیں آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے. ٹھیک ہے, اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ صحیح ہو جاتے تھے. یہ مسلم بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے, لیکن جب سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے, لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی 20 دن کا اعتکاف. دیکھیں ایڈوانس میں اپنا سارا کام کر گئے ہیں, ایڈوانس میں سارا کام کر کے, تو ہم نے کیوں نہیں کرنا؟ کیا آپ قرآن 30 دن میں مکمل نہیں پڑھنا چاہتے؟ پڑھ سکتے ہیں نا, تو ایسا کریں ہر نماز سے پہلے اور بعد میں 4 صفات پڑھ لیں, پانچوں نمازوں میں 20 صفات ہوں گے, روزانہ کا ایک پارہ کر لیں, 30 دنوں میں 30 پارے قرآن مکمل انشاءاللہ. تو آج انشاءاللہ کیا کریں گے, ہم نے اگر آج ہم فصل بوئیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں کاٹیں گے. خود قرآن پڑھیں گے, دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ اس کی اناؤنسمنٹ جلدی ہو جائے گی. ظاہر مئی میں اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کی ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی فائنل اس کا سارا کچھ ہوگا تو آپ کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ویا ای میل بھی سینڈ کریں گے, بلکہ ان شاء اللہ ہم کلاس میں بھی یہ آپ کو سارا بتا دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا شیڈول آپ کو سارا دے دیا ہوا, اس میں کیا کرنا ہے, کب کب کس سے صفحے پڑھنا ہے, یہ پورا اس میں پکچر بھی آپ کو سینڈ کر دیے. اس سے آپ نے یہ سارا اپنا کرنا ہے, کوشش کیجیے گا, یہ آپ کو ٹپ دے دیجیے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ نے تھوڑا سا کوشش کرنی کہ ہم اچھے سے بھرپور طریقے سے اپنے اس رمضان کو سے پہلے سے ہی اس کی تیاری کریں, خوب کھائیں پیئیں. ابھی جیسے شعبان میں کچھ روزے جو آپ کے رہے ہیں وہ بھی آپ مکمل کریں, اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے تھوڑی سی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو پلیز پوچھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہم دعا دیں. بس یہ کریں اپنے طور پر, جب تک اگر آپ کا کوئی کوشچن سسٹر آتا ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو آگے فارورڈ کریں. جیسے آپ لوگوں میں سے کسی نے کہا نا کہ ہم یہ بک بھی دے سکتے ہیں, بک دیں گے لوگ لیکن اس کو لے کے بعض دفعہ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کوشش کریں جس طرح ہم لوگ یہ ابھی کلاس لے رہے ہیں اس طرح آپ بھی گیٹ ٹوگیدر اس طرح رکھ کے یہ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. استاذہ یہ ہے کہ آپ کو یہ اب نور قرآن کی ویب سائٹ پہ جائیں, آڈیو مل جائے گی, اس کو پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے گھر میں اسی طرح کی ساتھ میں رکھ لیں. ونس ٹائم ویک رکھ لیں, جس طرح ہم ٹو ٹائمس رکھے ہیں. اگر لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ونس ٹائم ویک رکھ کے ان کو انوائٹ کریں, ان کو یہ ضرور سنائیں. جی عمل کی پوری کوشش کرنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں, جزاکم اللہ, دعا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو انشاءاللہ فرائیڈے سے دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ ان کا خیال رکھنا ہے اور دعائیں کرنی ہے. جیسے استاذہ جی نے ابھی کلاس میں بھی کہا تھا, بار بار کہہ رہے تھے, دعائیں جو ہے پرسر ہوتی ہے نا, اور سب کے لیے, ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, استاذہ جی کے لیے, اپنوں کے لیے, سب کے لیے کیجیے گا. ٹھیک ہے, اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جزاکم اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الى يمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.